السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصلي على محمد كما أنت أهله، وصلي على محمد كما أنت أهله، وصلي على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له.
ایک ہے فرد، ایک ہے افراد، ایک ہے انسان، ایک ہے انسانیت، ایک ہے امتی، ایک ہے امت. لفظ کے فرق ہوتے ہی جب لفظ میں فرق آتا ہے، اس کا مفہوم بدل جاتا ہے، اس کی عظمت بدل جاتی ہے، اس لفظ کا وزن بدل جاتا ہے اور اس کی طاقت اور تاثیر بدل جاتی ہے. آپ جتنے حضرات تشریف فرما ہیں، جتنی بہنیں بیٹھی ہیں، بنیادی طور پہ ہم اپنی کیفیت کے اعتبار سے ایک فرد ہیں. ہر بندہ ہمیں ایک فرد کہے گا، لیکن اپنی عظمت اور اپنی کیفیت دوسری ذمہ داری دیکھیں تو ہم ایک امت ہیں. ہم انسان نہیں، انسانیت ہے. دنیا کا خوش قسمت انسان ہوگا جس کے ہاتھ اٹھتے ہوں گے اپنی ذات سے ہٹ کے، اپنی ذات سے ہٹ کے. دنیا کا خوش قسمت انسان ہوگا، اور دنیا کا خوش قسمت انسان ہوگا جس کا غم اور جس کے اندر کی کیفیت یہ ہوگی کہ میں کچھ سوچوں، میں انسانیت کے لیے کیا کر سکتا ہوں. انسانیت کے لیے دکھ کمارا ہوا، غم کمارا ہوا، پریشانیوں کمارا ہوا، قرضوں کمارا ہوا، بیٹیوں کا بوجھ لے کے بیٹھا کہ شوگر ہو گئی. کئی لوگ کہتے ہیں مجھے، بیٹیوں کو دیکھتا ہوں، موجودہ جو بھیانک انوکھے اور خطرناک قسم کے رواج ہیں، جب ان کو سامنے رکھتا ہوں، دل گیا، جسم گیا، جگر گیا، ہڈیاں گئی، صحت گئی. یہ ایک دردوں کا مارا ہوا شخص ہے. غربت کے دو انداز ہیں، ایک ہے اپنے آپ کو کھانا، ایک ہے دوسروں کو کھانا. اپنے آپ کو کھا جانا، اللہ کے ساتھ راز و نیاز صرف ہے. دوسروں کو کھا جانا کہ دوسروں کو سوال کرنا، اور سوال کسی اور انداز سے کرنا، یا پھر یہ ہے کہ ڈاکے، چوریاں اور اس قسم کے مسائل. اس انسانیت کا غم، اس انسانیت کا فکر، اس انسانیت کا ترک. میں لفظ انسانیت اس لیے استعمال کر رہا کہ میرے سامنے 212 ملک ہیں جو نیٹ پہ اللہ میری آواز جہاں پہنچا رہا ہے. 15,000 کے قریب شہر ہیں، دنیا کے بڑے. اس لیے میرا پیغام انسانیت کی طرف جا رہا کہ انسانیت کا کیا بنے گا. ایک بندہ آیا بیٹھا تھا تھانہ بھون میں، حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں. اس نے ایسے جیب سے نا کچھ سکے نکالے، پہلے چاندی کے سکے ہوتے تھے، وہ نکالے، پھر نکالے، حتیٰ کہ یوں ٹٹول ٹٹول کے نا اپنی آستین پوستین جو ویسٹ کوٹ وغیرہ کہوں وہ پہنی ہوئی تھی، اس نے اسے چیک کیے. چیک کرنے کے بعد اپنے مرشد کی خدمت میں سارے رکھ دیے. میں حضرت، میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں آپ کی خدمت میں یہ تحفہ پیش کروں گا. اب وہ سارے پڑے ہیں، اور مرشد بھی طبیعتوں کا، نبضوں کو جاننے والے تھے. فرمانے لگے کچھ اپنے لیے رکھ لے. اس نے کہا، حضرت مجھے پتا ہے آپ سب کے ہدیے قبول نہیں فرماتے، پر میرا ہدیہ رد نہیں کرتے، یہ آپ رکھ لیجئے. آپ فرمانے لگے رکھ لے. کچھ پیسے بہت سارے اٹھا کے دے دیے، تھوڑے سے رکھ لیے، یہ تیرے ایمان بچانے کے لیے ضروری ہے، رکھ لے. پھر فرمانے لگے، انسان کی زندگی میں دو وقت آتے ہیں. ایک وقت آتا ہے پیسے جان بچانے کے لیے ہوتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے پیسے ایمان بچانے کے لیے ہوتے ہیں. اب ایمان بچانے کے لیے اتنے پیسوں کا تیرا ہونا جیب میں ضروری ہے. میرے پاس کئی واقعات ہیں, کئی کیس آتے ہیں اور جنہیں سن سن کے جان جان کے میں دہل جاتا ہوں کہ صرف ضروریات زندگی, خواہشات نہیں, خواہشات تو دور کی بات ہے, ضروریات زندگی پورا نہ ہونے کی وجہ سے ایمان سے بندہ چلا گیا, حیا سے چلا گیا, بیٹی کو بیچ دیا. 1500 روپے اور ایک سائیکل میں بیٹی کو ایک مالدار بنیے کے ہاتھ میں بیچا تھا, پھر ایک انتقام کی زندگی اٹھی اور ایک انتقام کی داستان پھولن دیوی کے نام سے لکھی گئی. یہ وہ پھولن دیوی تھی جس کو باپ نے 1500 روپے اور ایک سائیکل کے عوض بیچا تھا, اور تاریخ کبھی پھولن دیوی کے کردار کو نہیں بھلا سکے گی. وہ کردار تھا بھارت میں, لیکن اس کردار کا اثر پورے ورلڈ میں پوری انسانیت نے دیکھا. اس کے پیچھے یہ زندگی تھی. بعض اوقات جب جیب خالی ہوتی ہے تو ان بندہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے, بندہ اخلاق سے خالی ہو جاتا ہے, اور بندہ زندگی کی دن راتیں کھو بیٹھتا ہے. بعض اوقات جب دوا کے پیسے نہیں ملتے, روٹی کے پیسے نہیں ملتے, بچے کے سکول کی فیسوں کے پیسے نہیں ملتے, اور کپڑا اور تن ڈھانکنے کے پیسے نہیں ملتے. مجھے ایک ڈاکو نے خود کہا, میں گھر گیا اور میرا جو ہے میری بیٹی, مجھے بیٹی سے بہت پیار تھا, ابا کہنے لگی, ابا مجھے سائیکل دے دے, خرید دے. وہ 3 پہیوں والا جو بچوں کا سائیکل ہوتا ہے, جس کو چلاتے ہیں, پاؤں سے چلاتے ہیں, وہ خرید دے. اور کہا, وہ بہت عرصے سے کہہ رہی تھی, اس دفعہ تو اس نے اس درد سے کہا, اس غم سے کہا کہ میرا اندر ٹوٹ گیا کہ بیٹی میں آج مزدوری کر کے تو آیا ہوں, پر اس مزدوری میں میرے پاس پیسے گھر کے خرچے کے ہیں, سائیکل کے نہیں. اور میں ہر دفعہ کہتا تھا کہ بیٹی میں تجھے سائیکل لے کے دوں گا. دنیا کے ایک بہت بڑے اکنامسٹ کے, بہت بڑے ایک شخص کا نام ہے دنیا میں, نام ہے, وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا نظام زکات اور نظام عشر اور نظام صدقات ایسا ہے, اگر ہر مسلمان اس کو پورا دینا شروع کر دے, دنیا میں کرپشن ختم ہو جائے, چوری ڈاکے ختم ہو جائیں, دنیا میں بیماریاں ختم ہو جائیں, ٹینشن اور پاگل خانے ختم ہو جائیں, اگر مسلمان اپنے مالیاتی نظام میں صرف یہ کرنا شروع کر دیں جو میرے اللہ اس کے حبیب کا حکم ہے, ساری دنیا میں جرائم ختم ہو جائیں. میں اس دن بیٹھا تھا, ڈاکٹر اعجاز حسن قریشی صاحب اردو ڈائجسٹ کے مالک ہیں, ایڈیٹر ہیں, پرانے بزرگ ہیں, 1928 کی پیدائش ہے. میں گاڑی میں بیٹھا تو میری گاڑی کا ٹمپریچر, مجھے لاہور میں, لاہور کی ایک بڑی بستی میں وہ رہتے ہیں, مجھے گاڑی کا ٹمپریچر 13 بتا رہا تھا, ابھی مہینہ ڈیڑھ کے پہلے کی بات ہے, 13 بتا رہا تھا, سردی تھی. وہ گیٹ تک مجھے چھوڑنے آئے, مجھ سے فرمانے لگے, 1952 میں نے جو ڈاکٹریٹ کی تھی جرمنی سے, پی ایچ ڈی, وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مالیاتی نظام پہ کی تھی, کہ پورا یورپ کہتا ہے کہ ہم بچوں کو پیدا ہوتے ہی وظیفہ دیتے ہیں, امیر المومنین پہلے دن سے وظیفہ لگا دیتے تھے, بیوہ کا وظیفہ لگا دیتے تھے. کہا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مالیاتی نظام میں میں نے اس دور میں ڈاکٹریٹ پی ایچ ڈی کی تھی. اسلام کا مالیاتی نظام اگر ہم صحیح سنبھال لیں, غریب بھی اور فقیر بھی اور مالدار بھی, اگر اسلام کا مالیاتی نظام صحیح سنبھال لے, دنیا کے دکھ, دنیا کی ٹینشنیں, دنیا کے مسائل اور دنیا کی مشکلات ایسے حل ہوں گی آپ گمان نہیں کر سکتے, اور دنیا نہ صرف خوشحال ہوگی, نفسیاتی الجھنیں, ڈپریشن, ٹینشن, اگزائٹی, اسٹریس. میں کل حیدرآباد کے قریب سے وہ گزر رہا تھا, کہا یہاں ایک پاگل خانہ ہے حیدرآباد میں, یہاں ایک پاگل خانہ ہے, اور پاگل ایسے کوئی نہیں ہوتا, پاگل کے پیچھے کوئی کہانی ہوتی ہے. میں ڈاکٹر کے پاگل خانے میں گیا مانسہرہ سے آگے, دو بار گیا ہوں، میں نے پاگلوں سے دعا کرائی ہے، مجبور بے بس، رب کی تقدیر ان پہ غالب ہے، تقدیر غالب ہے نا، عقل چھین لی، شعور چھین لیا، احساس چھین لیا، انسانیت کا احساس شعور ادراک چھین لیا، رب کی تقدیر غالب ہے۔ میں نے سارے پاگل خانوں کو کہ جنگلے کے باہر کھڑا ہوا، میں نے کہا آؤ اکٹھے کرو، پاگل خانے کا سربراہ میرے ساتھ تھا اور اس کا تعلق تسبیح خانے سے، تو میں ان کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے کہا میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہنا، اور رب کریم سے کہا مولا تیری تقدیر کے بے بس مریض ہیں، تو نے چاہا ان کا شعور چھین لیا، تو نے چاہا مجھے شعور دے دیا، تو نے چاہا ان سے عقل چھین لی، تو نے چاہا مجھے عقل دے دی اور میرے ساتھ کھڑی سب کو عقل دے دی۔ مولا یہ جوان کھڑے ہیں، ان کی ماں نے گہوارے اور پنگوڑے میں ان کے لیے کیا حسرتیں سوچی تھی، یہ تو بڑے ہو کے بوڑھی اماں کا سہارا بننا تھا، یہ بڑے ہو کے بڑے باپ کا سہارا بننا تھا، آج ماں باپ اس کو یہاں چھوڑ گئے ہیں۔ مولا تیری تقدیر غالب ہے، واللہ غالب علی امرہ، اے میرے لوگوں تمہیں علم نہیں میری تقدیر غالب ہے۔ میں نے ان سے کہا میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہنا، اور پھر میرے دل سے دعائیں نکلی، میری آنکھیں بڑی خشک ہیں لیکن میری آنکھوں نے جو بہنا شروع کیا ان کے آمین پہ، ان کی ٹوٹی پوٹی آمین، کوئی درمیان میں اپنی باتیں کر رہا، کوئی الٹی سیدھی کہہ رہا، کوئی آمین کہہ رہا، میرے اندر ایک احساس ہوا ان بے بسوں کی آمین سے قبولیت ہو گئی، ہو گئی اور ہو گئی۔ وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا۔ ہمارا معاشی نظام کی تقسیم اگر خیانت نہ ہو، ہم اسلام کے نظام میں سکون ہی سکون ہے، اسلام سلامتی سے، مسلمان وہ جس کو سلامتی مل چکی، ایمان وہ مومن وہ جو امن سے، حضرت آمنہ وہ جو امن لائی، میں لفظوں کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، جو ڈیلیوری کے وقت دائیا تھی اس کا نام شفا تھا، امن سے، راحت سے، رحمت سے، اور جو پالنے والی دائیا تھی وہ اماں حلیمہ تھی، حلیمہ حلم سے، امن سے، راحت سے، رحمت سے۔ اسلام کا سارا نظام امن، ایمان، سلامت، عافیت، خیریت، راحت، برکت، یہ سارا نظام ہے۔ پھر یہ اسلام میں یہ اگر کہیں کسی پریشانی کا ذریعہ یا کوئی مسئلہ آتا ہے تو پھر معلوم ہوا کہ ہم سے کوئی کمی ہوئی ہے، کہنے لگا یہاں سے بچ کے چلنا، یہاں کانٹے ہیں، جھاڑیاں ہیں۔ انہوں نے کہا میری گاڑی نئی ہے، اس کے ٹائر نئے ہیں، وہ کانٹوں سے نہ بچ کے چلا، اور کانٹے میں یہ نہ دیکھا کہ گاڑی کے ٹائر نئے ہیں یا پرانے ہیں، کانٹوں نے اپنا کام کرنا ہے، اور کانٹے گاڑی میں چپ گئے اور نئی گاڑی وہیں کی وہیں کھڑی ہے۔ کوئی خطا ہم سے ہوئی ہے، اسلام نا مکمل نہیں، اسلام مکمل ہے، کوئی کمی ہم سے ہوئی ہے، کوئی خطا ہم سے ہوئی ہے۔ آج ہم بیٹھے ہیں، کچھ مہینوں کے بعد ہماری ملاقات ہو رہی ہے، کچھ مہینوں کے بعد ہم بیٹھے ہیں، لیکن آج اگر ہم بیٹھے ہیں، آج ہم بیٹھ کے ایک چیز چنیں، اور وہ یہ چیز یہ چنیں کہ ہم سے خطا کہاں ہوئی ہے، ہم سے کمی کہاں ہوئی ہے، کون سا نظام ایسا ہے جس میں ہم نے کمی کی ہے، کون سا نظام، کون سا سلسلہ ایسا ہے۔ مجھے ایک ذمہ دار کہنے لگا آپ کے درس سننے کے بعد زندگی میں پہلی دفعہ میں نے اشور دیا ہے، اشور دیا ہے، زمینیں جواب دے گئی ہیں، اب کہتے ہیں زمین پہ سوسائٹی بنا دو، فصلیں جواب دے گئی ہیں، کیڑے مار دوائیں بیچنے والے روز بروز مالدار ہو گئے، کھاد کی فیکٹریاں بڑھ رہی ہیں، زمینیں جواب دے گئی ہیں۔ وہ ذمہ دار جو پہلے جس کے لوگ قرضے لیتے تھے، تاریخ میں ہے، یہاں بوڑھے بیٹھے ہوں گے، بنیا ذمہ دار سے قرضہ لیتا تھا، کاشتکار لیتے تھے بنیے سے قرضہ، کاشتکار چھوٹے، اور بڑا جو ذمہ دار بر صغیر کا تھا وہ بنیا اس سے قرضہ لیتا تھا۔ آج ذمہ دار خالی ہو گیا ہے، ون ونڈو سکیم، زرعی بینک نے سود کی کہانیوں نے ذمہ دار کو ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ ہمارا معاشی نظام کہیں سے ڈسٹرب ہے، جو معاشرے میں اتار چڑھاؤ آیا ہے، ہم نے غریب ڈھونڈنے چھوڑ دیے، چوراہوں پہ کھڑے لوگوں کو دینا شروع کر دیا. میرے پاس ایک صاحب آئے, اس کے دونوں بازو نہیں ہیں. آتے ہیں, دونوں بازو نہیں ہیں. میرے گھر کے قریب جیل روڈ ہے, جیل روڈ لاہور کا مشہور روڈ ہے, میرا گھر وہیں ہے, ابکری کا آفس وہیں ہے. جیل روڈ سے آگے ایک اشارہ ہے, شادمان کا اشارہ ہے, وہ وہاں کھڑا ہوتا ہے. اس نے آ کے بتایا, میں روزانہ کے 6-7 ہزار روپے کما لیتا ہوں, میرا ایک 125 موٹر سائیکل ہے, میری گاڑی ہے. میں ٹرک ڈرائیور تھا, ٹرک اصل میں بجلی کی تاروں سے جو ٹکرایا اور ٹرک میں آئی لائٹ اور بجلی اور پورا ٹرک جو ہے وہ میرے ہاتھ دونوں اڑ گئے. اور اس کے بعد میں نے یہ سلسلہ شروع کیا مانگنے والا, اور اس کے بعد مجھے کہنے لگا ہر مانگنے والا, کوئی 1% نہیں آدھا فیصد ہوگا جو اپنا رزق گناہوں طوائفوں عیاشیوں میں نہ لگاتا ہو. میں نے کہا آپ کو کون دیتے ہیں؟ کہہ رہے اندھے لوگ ہمیں دیتے ہیں. اس نے یہ لفظ کہا. میں نے پوچھا آپ کو کون دیتے ہیں؟ کہا اندھے لوگ دیتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم صدقہ بھی دے دیں, مستحق بھی تلاش نہ کریں. لفظ سمجھے نہیں سمجھے؟ صدقہ بھی دے دیں اور ضرورت مند بھی تلاش نہ کریں, وہ لوگ ہمیں دیتے ہیں, وہ لوگ ہمیں دیتے ہیں. میرے شیخ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے, طارق بے زبانوں کو تلاش کرنا جو سوال نہیں کر سکتے, عیالدار ہیں, کوئی جاب میں ہیں, کوئی سرکاری گورنمنٹ کی ڈیوٹی میں ہیں, یا کوئی کاشتکار ہے, کوئی مزدور ہے, یا کسی شعبے میں ہے, اس کا اپنا سورس آف انکم ہے یا تھوڑا ہے, لیکن ایسا نہیں کہ وہ گھر کی ضروریات پوری کر سکے. فرماتے تھے شیخ طارق, ضرورت مندوں کو تلاش کرنا بے زبانوں کو جو سوال نہیں کر سکتے, ان کو تلاش کر. اور ادھر عجیب بات بتائی, اسلام کا نظام بڑا عجیب ہے. اسلام کا نظام عجیب ہے. اسلام جس کے پاس مال ہے اس کو کہتا ہے سخاوت کر, اور جو غریب ہے اس کو کہتا ہے خودداری اختیار کر, سوال نہ کر. اسلام کا نظام عجیب ہے. پھر سنیں, جس کے پاس مال ہے اسلام اس کو کہتا ہے سخاوت کر, اور جو غریب اور مستحق ہے اسلام اس کو کہتا ہے خودداری اختیار کر. خیال کر, کسی سے سوال نہیں کرنا, خوددار بن, خوددار بن. اور اسلام نے عجیب بات کہی غریب کے لیے. میرے مولانا میرے ساتھ بیٹھے ہیں, شیخ الحدیث ہیں, انہوں نے کل مجھے آیت لکھوائی. میں نے کہا او ہو, اس ساری آیت پہ تو میرے کئی درس ہیں. غریب مستحق دسویں پاری کی ابتدا میں آیت ہے. کیا کہ دیکھو اگر تم غریب ہو تو بھی اللہ کی راہوں میں خرچ کرتے رہنا. میں نے کئی غریبوں کے واقعات بتائے تھے آپ کو. میرے اگر درس سننے والے ہیں, 1422 درس اس وقت نیٹ پہ موجود ہیں, 1422 درس, ان کو سنے, ان میں سے یہ چیز نکل آئے گی. کئی غریبوں کو میں نے صدقے کی ترتیب بنائی. غریب سے یہ سمجھتا ہے کہ میں ہوں غریب, اگر سوال بھی نہیں کر رہا پر میں صدقہ بھی نہیں کر سکتا. غریبوں کے لیے اگر امیر بننا چاہتے ہیں اور مالدار بننا چاہتے ہیں, میں نے کئی غریبوں کو دیکھا اور پھر ان کے واقعات سنے, اور میں نے کئی دفعہ درس میں بتایا. آج میں ایک واقعہ سناتا ہوں, دو واقعے سناتا ہوں, سنیے. ایک صاحب غریب ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں, چیک کراتا ہوں, چیک کرانے کے بعد وہ دوائی لکھ کے دیتا ہے, اس کا اپنا میڈیکل سٹور ہے, وہاں جاتا ہوں بل بنواتا ہوں, بل بنوانے کے بعد میں وہ دوائی نہیں لیتا, میں اتنے پیسے صدقہ کر دیتا ہوں, میں ٹھیک ہو جاتا ہوں. بل فرض پھر دوائی لینے کی ضرورت ہوتی ہے, پھر دوائی کے لیے پتا کراتا ہوں کتنے کی دوائی بنے گی, اتنا صدقہ کر دیتا ہوں. میں آج تک کوئی دوائی نہیں کھائی, کوئی کبھی کبھار کھانی پڑے نہیں کھائی, کہ میں نے ہمیشہ یہی طریقہ اختیار کیا. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے ایک لفظ کہتا ہوں میں کافر تو نہیں ہو جاؤں گا. میں نے کہا کیا لفظ کہے گا؟ سوچ سمجھ کے کہنا. میں کہنے لگے نہیں, بس اب میں اللہ سے ایک باتیں کرتا ہوں, آپ کو سنا دیتا ہوں, میں کہیں کافر تو نہیں ہو جاؤں گا. میں نے کہا کیا لفظ کہتے ہیں؟ کہنے لگے میں اللہ کو دھوکہ دے کے مالدار ہو گیا. کہنے لگے ایسا لفظ کہنے سے میں کافر تو نہیں ہو گیا؟ میں نے کوئی علماء سے پوچھ, میں تو عالم نہیں ہوں. میں تو خود کوشش کرتا ہوں اپنے آپ کو علماء کے زیر سرپرستی چلاؤں. میرا میگزین جب تک علماء نہ دیکھ لیں پرنس میں نہیں پریس میں نہیں جاتا. میرے ہر درس میں تصویر خانے میں میرے ساتھ علماء بیٹھے ہوتے ہیں جو میری اصلاح کرتے ہیں. میں ہر پل محتاج ہوں. میں کہنے لگا اللہ کو دھوکھا دے کے مالدار ہو گیا ہوں. کیسے؟ کہنے لگے میں اللہ جل شانہ سے کہتا ہوں کہ مولا مجھے لاکھ روپے چاہیے، مجھے لاکھ روپے چاہیے. اب میں نفل پڑھ کے حاجت اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہوں، پھر کوئی اعمال آپ کا وظیفہ وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. اللہ مجھے لاکھ روپے چاہیے. پڑھتے پڑھتے کیا کرتا ہوں، لاکھ روپے کی زکات اپنی جیب سے نکال کے وہ صدقہ کر دیتا ہوں. ایک لاکھ کی کتنی زکات بنی؟ 2500 روپے. وہ 2500 روپے صدقہ کر دیتا ہوں اور صدقہ کر کے کہتا ہوں اللہ میں نے لاکھ کی زکات نکال دی، دے. عجیب، میں نے کہا تو تو لاجواب آدمی ہے. میں نے کہا میں نے اللہ کو دھوکھے دیے. اللہ بھی کہتا ہے اچھا میرے بندے دھوکھے مجھے دے رہے ہیں، میں تو ساری جہان کے دھوکھے. اللہ پھر مجھے لاکھ دے دیتا ہے. کیسی عجیب بات. میں اللہ سے کہتا اللہ مجھے اتنے چاہیے. اب مانگنا شروع کر دیتا ہوں نفل حاجت کر کے، اعمال کر کے. مانگتے اللہ سے عرض کرتا ہوں، پھر اس میں پیسوں کی زکات دے دیتا ہوں. آ گئے، واہ واہ آ گئے بھائی، زکات نکالنا ضروری ہے. ایسے تصور میں کہتا ہوں آ گئے اتنے لاکھ پیسے. کہنے لگے پھر کیا کرتا ہوں، جھولی میں پیسے رکھ کے، ایسے خیالات میں جھولی میں پیسے رکھ کے اس پہلے وہ گنتا ہوں، ایسے ہاتھوں میں گنتا ہوں، ایسے ایسے گن رہا ہوں، 1,000, 2,000, 3,000, 100,000 ہو گئے، لاکھ پورا ہو گیا. کہ نہ کمی ہے، پھر گنتا ہوں. پھر نوٹ نہیں ہوتے ایسی. کہنے لگا تو کون؟ کہنے لگا میں خام خواہ. ایسی میں گنتا ہوں، اللہ نے مجھے دے دیے. اور میں اللہ سے کہتا ہوں مولا میں نے لینے حلال طیب اور طاہر ہیں. حلال لینے، طیب لینے، طاہر لینے. میں دوسرا مال نہیں لوں گا تجھ سے. پھر اللہ سے عرض کرتا ہوں، پھر اللہ مجھے دیتا ہے. اچھا پھر میں اس کی کیا کرتا ہوں، اس کی زکات نکال دیتا ہوں. ضرورت مند ایسے جو سوال نہیں کر سکتے، عیالدار غریب ہیں، ان کے گھروں میں چپ کر کے پہنچا دیتا ہوں پیسے، حالانکہ میں خود ضرورت مند ہوں، لیکن میں اللہ سے سودا کر رہا ہوں، ڈیل کر رہا ہوں. میری ڈیل اللہ سے چل رہی ہے، اور اس ڈیل کے چلنے میں میں نفل پڑھنا شروع کرتا ہوں، دعائیں مانگتا ہوں، اعمال کرتا ہوں. اللہ کی ذات سے وہ ڈیل چل رہی ہے. کہ اللہ غیب کے خزانے سے مجھے طیب طاہر رزق 1,00,000 دے دیتا ہے. اور کہا میں نے اللہ سے کئی دفعہ لیا. ایک صاحب نے مجھے ایک اور عجیب بات بتائی. میں مالیاتی نظام کی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں. ایک صاحب نے مجھے یہ بات بتائی، کہنے لگے مجھے اللہ سے جتنے پیسے لینے ہوتے ہیں، میرا مولا مجھے 1,000 روپے چاہیے، تو میں 100 روپے صدقہ کر دیتا ہوں. مولا 10 دنیا 70 آخرت. میں 100 روپے دیتا ہوں، اب مجھے 1,000 دے. اب اللہ سے مانگنا شروع کر دیتا ہوں. مانگتے میرا اللہ مجھے 1,000 روپے دے دیتا ہے. یاد رکھیے گا میرے بندے، حدیث قدسی ہے، میں تیرے جذبوں کی وجہ سے جتنا تیرا جذبہ ہوتا ہے اس کے بقدر تیرے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، تیری نیتوں کے بقدر تجھ سے معاملہ کرتا ہوں میرے بندے. یہ حدیث قدسی ہے. ایک ذمہ دار مجھ سے کہنے لگا میرے گھر میں 3 چیزوں پہ میرا مال لگتا تھا. ایک حسب معمول ذمہ داروں کے جو مقدمات کچہریاں عدالتیں تھانے جو ذمہ داروں کا عمومی نظام ہے، ایک اس پہ مال لگتا تھا. دوسرا میرا مال پٹواری لے جاتا تھا، یا پولیس والے لے جاتے تھے یا دوسرے شعبوں والے لے جاتے تھے. اور تیسرا میرا مال لگتا تھا بیماریوں میں، تکلیفوں میں اور مسائل میں، مشکلات میں. یا پھر ایک اور صاحب نے کہا میرا مال لگتا تھا عیاشیوں میں، دوستوں کی پارٹیوں میں. ہرن کا شکار ہے، تلور کا شکار ہے، فلاں کا شکار ہے، شکار کے نام پہ ہماری گاڑیوں میں بہت کچھ بھرا ہوا ہوتا تھا اور عیاشی کا اور بدکاری کا سارا نظام ہوتا تھا. میرا مال وہاں لگتا تھا. میں نے کہا، کہنے لگے ایک دفعہ آپ نے درس میں بتایا کہ جو عشر دے گا اس کی فصل بہت ہوگی، اس میں کیڑے نہیں ہوں گے اور اس پہ سنڈیاں نہیں ہوں گی، اس کی ایوریج. پھر میں نے انہیں مثالیں دی. کہنے لگا میں نے وہ قدرتی وہ درس سنا آپ کا، کسی دوست کے ہاں. اس نے کہا ہم ذمہ دار ہیں, ہم نے یہ بات سنی ہے, یہ سن. کہنے لگے میں نے وہ سنا. میں نے کہا اچھا, اشور دینے سے فصل زیادہ ہوتی ہے, سپرے سے نجات ملتی ہے, ایوریج زیادہ ہوتی ہے, کیڑے مکوڑوں سونڈیوں سے نجات ملتی ہے, اور چوری نہیں ہوتی, نقصان نہیں ہوتا, اور جنس کا دانہ بڑا ہوتا ہے, وزن زیادہ ہوتا ہے, ریٹ اچھا لگتا ہے اشور دینے سے. کہا کہ میں نے کہا اس دفعہ میں بھی اشور دوں گا. میں نے نیت کر لی, اور نیت کرنے کے بعد میں نے اپنی فصل کو تولا, ایسی ایوریج بہت زیادہ ہوئی. اور میں نے وہ پوچھ کے علماء سے جس طرح جتنا اشور نکلنا ہوتا ہے میں نے مستحقین کو دے دیا. ایک دفعہ ایسا کیا, مجھے فائدہ ہوا, میری ایوریج زیادہ, فصل زیادہ, میں مالدار ہو گیا. حتیٰ کہ کئی دنوں سے میں سوچ رہا تھا, کئی عرصے سے, کہ اپنی گاڑی کا ماڈل چینج کروں. ماڈل چینج نہ کر سکا, میں نے ماڈل چینج کر دیا, وغیرہ وغیرہ. مجھ پہ بہت زیادہ مال چیزیں ہوئیں. کہنے کہ دوسری دفعہ پھر میں نے ایسا کیا. جب تیسری دفعہ ایسا کیا نا, لگتا ہے کہ کوئی اللہ نے کوئی میرے لیے خیر کا نظام سوچا تھا. کیوں؟ سنیں غور سے میری بات پہ ذرا. فرمایا صدقہ برائیوں کے 70 دروازے بند کرتا ہے. کس کے؟ برائیوں کے. اور صدقہ ایک اور روایت میں ہے, مفہوم ہے صدقہ گناہوں کے, صدقہ گناہوں کے 70 دروازے بند کرتا ہے اور 70 بلاؤں کو ٹالتا ہے. صدقہ رد البلا ہے, الصدقۃ رد البلا. اب وہ کہنے لگے کہ میرے ذہن میں یہ چیز تو نہیں تھی, مجھے پتہ ہی نہیں تھا. پر کچھ عرصے کے بعد میرے بدکاری کے, عیاشی کے, فحاشی کے نظام ختم ہونا شروع ہوئے, لمیٹڈ ہوتے گئے, ہوتے گئے, ہوتے گئے, ہوتے گئے. تیسری فصل کے بعد جب میں نے اپنی زندگی کو پڑھا تو میری زندگی میں برائیاں صرف 10% رہ گئی تھیں. اور ایک انوکھی بات کہی, میں نے اپنے باپ کو اسی زندگی میں دیکھا, میں نے اپنے دادا کو اسی زندگی میں دیکھا, میں نے پردادا کو دیکھا نہیں لیکن اسی زندگی پہ سنا کہ میرا دادا, میرا پردادا اور ہماری نسلیں وہ ساری اسی زندگی میں, کہ ان کے مال کہاں خرچ ہوتے تھے, یہ خرچ میں نے جو آپ کو بتائے ہیں, کوئی خیر کا خرچ نہیں ہوتا تھا. اور جب سے میں نے اشور شروع کیا اپنی فصل کا, پورا تول کے نکال کے دینا, اس دن سے میرے گھر میں جہاں برکتیں, خوشیاں, دولتیں, ماڈل چینج ہوئے, میرے گھر کی اچھا خاصا خوشحالیاں آئیں, وہاں میری زندگی کو اللہ نے توبہ کی توفیق عطا کر, اور میری زندگی میں ایمان آیا, اعمال آیا, اللہ کی ذات کا تعارف آیا, اور اللہ کی ذات کا تعلق آیا. صرف اس مال کی ترتیب کی جھانچ پڑک پرکھ سے, صرف مال کی ترتیب سے, مال کی ترتیب سے. مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ ہجرت کے وقت فرمانے لگے سب کو, دلی کے چاندنی چوک پہ تم اپنا سامان رکھ دو گھر کا, اپنی بیٹیاں, اپنی بہویں جوان بٹھا دو, تمہاری طرف کوئی میلی نظر سے نہیں دیکھے گا اگر تمہارا مال پورا کا پورا اس میں زکات دی ہوئی ہے. تمہاری طرف کوئی میلی نظر سے کوئی نہیں دیکھے گا, کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا, کسی کی ضرورت ہی نہیں. اسلام کا مالیاتی نظام اگر اس میں ہم انصاف کر رہے ہیں, رب کی تقدیر, رب کی تقدیر ہمارے ساتھ انصاف کرے گی, رب کا نظام ہمارے ساتھ انصاف کرے گا. اسلام کے مالیاتی نظام میں اگر انصاف کر کے چل رہے ہیں. اور یہ جو صدقہ ہے تو زندگی میں, میں ایک عمل بتاتا ہوں آپ کو, میں نے پہلے بھی بتایا تھا, کراچی میں تو نہیں بتایا لیکن درس میں نے بتایا ہوا ہے. میں یہ عمل بہت عرصے سے بتا رہا ہوں, اس کے بڑے ریزلٹ ملے ہیں. میں مالیاتی نظام پہ بات کر رہا ہوں تو اس عمل کو ذرا غور سے سنیے گا. حاج صاحب کا حکم ہوتا ہے کراچی کا, تو ٹائم گن پوائنٹ پہ آتا ہوں نا میں تو یہاں ابھی بھی آتے ہیں. انہوں نے کہا جی پہلے لکھ لیں کہ درس کا ٹائم مجھے لکھ لینے, پھر انہوں نے ابھی مجھ سے لکھوا لیا یکم اکتوبر کا آئندہ انشاءاللہ. یکم اکتوبر, ہاں ایسے ہی ہے میرے خیال میں, یکم اکتوبر کا انشاءاللہ اتوار اسی طرح 1 بجے. میں ایک عمل بتاتا رہتا ہوں جو آپ کو پھر بتا رہا ہوں. امید ہے کہ 1 اکتوبر اگر ہماری زندگی باقی, ملاقات ہو، آپ میں سے ہر فرد یہ عمل ضرور کرے گا جو میں آج بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یکماں قطب یہ سامنے تو ہے، ابھی آیا انشاءاللہ، بہت دور ہے، درمیان میں حج آ گیا تھا اس لیے وہ مجبوری ہے، سارا شیڈول ہم نے بیٹھ کے ابھی چیک کیا ہے، گن پوائنٹ پہ سب کو چیک کرایا گیا ہے، تو پھر اس کے بعد یہ لکھوایا گیا ہے۔ تو ایک عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک چیز میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اپنی اولاد کو دولت دے سکتے ہیں، مال دے سکتے ہیں، بنگلے دے سکتے ہیں، اونٹ، لونڈیاں، خادمائیں، نوکر جہیز میں دیتے ہیں، دے سکتے ہیں، گھوڑے، بگیاں، ٹرکوں کے ٹرک بھرے سامان جہیز، ڈائمنڈ، ہیرے، سونے چاندی کے سیٹ، دنیا کی دولتیں، جاگیریں، ٹاور پورا لکھ کے دیتے ہیں، بیٹی کے نام ہے، دے سکتے ہیں۔ ایک سوال مجھے آپ سے چاہیے، کیا آپ اپنی نسلوں اور اولاد کو نصیب اور مقدر دے سکتے ہیں؟ کوئی عقل مند بیٹھا ہو تو بتا دے، مجھے کراچی عقل مندوں کا شہر ہے، پڑھے لکھوں کا شہر ہے، جی کوئی دے سکتا ہے؟ یاد رکھیے گا، یہ تقسیم نصیب اور مقدر کی، یہ عرش سے آتی ہے، فرش سے نہیں آتی، اس کا تعلق عرش سے ہے، فرش سے نہیں ہے۔ کتنے ایسے ہیں میرے خاندان میں، ایک خاتون تھی، آخری وقت میں، ہماری برادری میں دور پرے کے خاندان تھے، آخری وقت میں وہ گھر میں بیٹھ کے ٹافیاں بیچتی تھی، بسکٹ بیچتی تھی، پاپڑ بیچتی تھی، بیٹیاں تھیں، شادیاں ہوتی گئیں، ایک بیٹی کی شادی ایک ارب پتی سے ہو گئی۔ اب وہ ارب پتی بیٹی جو ہے، جس نے اس نے بھی مزدوریاں کر کے اپنا جہیز بنایا تھا، مزدوریاں کر کے، میں نصیب کی بات بتا رہا ہوں، میں مقدر کی بات بتا رہا ہوں، آج وہ ارب پتی کی بیوی ہے۔ میں اسلام آباد F10-4 میں، اسلام آباد کا موسٹ جینٹری ایریا، میں نے وہاں 6 سال کلینک کیا، وہاں ایک صاحب میرے پاس آئے، ان کا سامنے بنگلہ تھا، کہنا میں سامنے رہتا ہوں، وہ مجھے عجیب بات کہنے لگا، ایک بیٹی دو بیٹے، کہنے لگے میں نے بیٹی کی شادی کی ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے، اس کا شوہر، ان کے کچھ معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں، جب وہ بیٹی ملی، اس کا شوہر ملا، اور اس کی دو بیٹیاں بچے، اس کے آنسو نہیں تھمتے تھے، کہ میرے والد نے مجھے 3.5 کلو سونا دیا تھا، کتنا 3.5 کلو سونا دیا تھا میرے والد نے، 3.5 کلو سونا دیا تھا میرے والد نے، 3.5 کلو، اور پھر جہیز کتنا دیا ہوگا؟ آج سے 22 سال پہلے اس کے والد نے اسے ایک انگوٹھی دی تھی، ڈائمنڈ ہیرے کی، جس انگوٹھی کی قیمت اس وقت 87 لاکھ روپے کی تھی، 87 لاکھ روپے کی تھی، جہیز بے بہا سب کچھ دیا، کہا پتہ نہیں کیا ہوا، چند ہی سالوں میں ہر چیز ختم ہو گئی، اور میں نے اپنے والد کو نہیں بتایا۔ میرے گھر میں بعض اوقات ایک دن فاقہ ہوتا ہے، اور میری بچیاں پرانے باسی نان کے ٹکڑے پانی میں بھگو کے کھاتی پھر رہی ہوتی ہیں، میں اس باپ کی بیٹی ہوں، لاؤ کہاں سے لاؤ گے بیٹیوں کے لیے نصیب اور مقدر، کہاں سے لائیں گے؟ میرے آپ کے بس میں نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم، بیٹوں کے نصیب، اولاد کے نصیب اور یہ مقدر، یہ میرے آپ کے بس میں نہیں ہے، سچ ہے نہیں ہے، یہ عرشی نظام ہے، یہ فرشی نظام نہیں ہے، مقدر اور نصیب میں فرشی نظام سارے فیل ہو جاتے ہیں، سارے فیل ہو جاتے ہیں۔ کہنے لگا میری بیوی کی عمر 16 سال تھی، میری عمر 18 سال تھی، میری شادی ہو گئی، آج میری بیٹی کی عمر 47 سال ہے، فلاں بیٹی کی عمر اتنی ہے، فلاں بیٹے کی عمر اتنی ہے، ہماری شادی نہیں ہوئی، یعنی بیٹوں اولاد کی شادی نہیں ہوئی، جبکہ میری عمر 19 سال تھی اور جس وقت میری شادی ہوئی تھی اس وقت میری بیوی کی عمر 16 سال تھی۔ یہ نصیب مقدر کہاں سے لائیں گے، یہ کہاں سے لائیں گے، یہ کیسے ملے گا؟ اس شخص کی دو بیٹیاں تھیں، میں اس خاندان کو جانتا ہوں، اس شخص کی دو بیٹیاں تھیں۔ اب سنیے، عجیب نظام ہے، دو بیٹیاں تھیں، ایک بیٹی نصیبوں اور مقدر کے انوکھے نظام میں دولت، رزق، شہرت، اور ایک بیٹی اس نظام میں ہے کہ وہ خود بہن کے گھر کا کام کر کے کچن کا بچا ہوا سالن گھر کے لے کے جاتی ہے، سگی بہن ہے۔ میرا تسبیح خانہ لاہور میں اس دن، کل جمعرات والے دن، ہاں، ایک بندہ ترائیاں کر رہا تھا، یہ سیمنٹ کا کام ہے، گرمی ہو پانی لگے، تسبیح خانہ بن رہا، رمضان کی تیاریوں میں ہم لگے ہوئے ہیں کہ مہمان 15 شعبان سے آنا شروع ہو جاتے ہیں قیام کرنے والے، اور 15 شوال تک رہتے ہیں، ہم لگے ہوئے ہیں۔ میں نے دیکھا تو مجھے وہاں کا ذمہ دار بتانے لگا، یہ جو پانی لگانے والے ہے، لگانے والا ہے، یہ ٹھیکے دار جو وہاں کا پورا نظام، اس کا سگا بڑا بھائی ہے، مزدور ہے، وہ روزانہ مزدور والی دہاڑی لیتا ہے۔ بولے نصیب کہاں سے لائیں گے۔ میرے والد صاحب کے ایک لیگل ایڈوائزر تھے، میرے والد صاحب ذمہ دار بھی تھے، تاجر بھی تھے، لیگل ایڈوائزر تھے ان کے، ساری نظام جائیداد کو سنبھالتے تھے، ان کا سگا بھائی دھوبی تھا، وہ بھی دھوبی تھے، گھر میں روزانہ گٹھڑی لاتا تھا، لے جاتا تھا، میلے کپڑوں کی گٹھڑی لے جاتا تھا، دھلے کپڑوں کی گٹھڑی لاتا تھا۔ ایک بھائی سینئر وکیل ہے اور بہت لاجواب وکیل ہے، اس کا بڑا گھر ہے، بڑی زندگی، بڑی شہرت، بڑی عزت، اور ایک بھائی دھوبی ہے اور وہ اس کے میلے کچیلے پاک ناپاک کپڑے لا کے دھو کے دیتا ہے۔ لائیں، مجھے بتائیں نصیب کہاں سے لائیں گے، یہ مقدر کہاں سے لائیں گے؟ یہ عرشی نظام ہے، یہ فرشی تقسیم نہیں ہے۔ ہاں، فرشی تقسیم کر دی، اپنی اولاد کو دولت دی، اعلیٰ تعلیم دی، زندگی میں جینے رہنے کا شعور دیا، زندگی میں اٹھنے بیٹھنے کا احساس دیا، پر عرش کے نظام کے ساتھ کوئی نہیں لڑ سکتا۔ لومڑی جانے لگی اپنے میکے، دوسرے تیسرے جنگل میں اس کی اماں تھی، اماں تھی بیمار اور معذور ہو گئی، اور بار بار پیغام بھیجا رہی تھی، بیٹی شکل دیکھ دا، دیکھ جا اور دکھا جا، پتہ نہیں کس گھڑی موت آ جائے، اور میں نے تجھے بیایا ہے تو آئی نہیں، اپنے بچوں میں مصروف ہو گئی ہے۔ تو کہنے لگی، بھائی یہ سپیکر ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا، جن کلندروں نے سپیکر سیٹ کروایا تھا ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا، کوئی کاریگر لائیں، لگتا ہے آپ بندے سپیکر والے، ابھی تک ہیلو ہیلو کہہ رہے ہیں، بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ اللہ والو، مضامین مجھ سے چھن جاتے ہیں، وہ رٹا لگا کے تو نہیں آتا، اور پہلے ہم سکول میں پڑھتے تھے، ٹاٹو میں استاد دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے کہتا پڑھو، ایک دونی دونی، دو دونی چار، ڈنڈا ہاتھ میں ہوتا تھا، اب وہ ہمارے پاس تو وہ رٹے تو ہے ہی نہیں۔ تو لومڑی جانے لگی اپنے، اما بیمار تھی، ایک چھوٹا سا بچہ اس کے پاس تھا، خطرہ تھا اس کو کوئی اٹھا کے نہ لے جائے، اس کو کوئی دبوچ نہ لے، اس کو کوئی اچک نہ لے، اس کو کوئی کھا نہ جائے۔ اب سوچتے سوچتے اس نے کہا کہ یہ بچہ کہاں چھوڑوں، اماں بیمار ہے، ادھر اماں کے بار بار قاصد آ رہے ہیں اور پیغام آ رہے ہیں کہ مجھے مل جا۔ سوچتے سوچتے آخر کار اس نے یوں کیا، اس نے کہا میں شیر کو بچہ دے کے چلی جاؤں، شیر کو۔ یہ واقعہ اکثر میں سنایا کرتا ہوں، اور اس کے اندر سارا غم ہی غم ہے۔ شیر کے پاس بچہ لے گئی، سلام آداب عرض کیا، تو بچے کو دیکھ کے شیر نے کہا کیسے، اس نے ساری کہانی سنائی کہ ایسے میں نے میکے جانا ہے، دوسرے تیسرے جنگل میری اماں رہتی ہے، اور چھوٹا بچہ ہے، اگر میں لے کے نکلوں گی تو بچے کو کوئی جانور کھا جائے گا، میں نے وحد آپ کو صاحب سمجھا کہ آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، آپ میرا بچہ سنبھال لیں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی، اور آپ میرا بچہ سنبھال لیں گے تو آپ کا احسان ہوگا۔ تو بادشاہ نے تو خود ایسے بچوں کو وہ ہڑپ کر جاتا تھا، اس کو نوالا تھا، اس کی غیرت کا چیلنج تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں تیرے بچے کی حفاظت کروں گا اور اسے اپنے سر پہ بٹھاؤں گا، کوئی تیرے بچے کو کچھ کہہ نہیں سکتا، جا جتنا عرصہ اپنی ماں کے ہاں وقت گزار کے آ۔ اور لومڑی جو ہے وہ احسان کا سلام کرتے گئی. جتنے دن جتنے ہفتے اپنی ماں کے ہاں رہی، اماں کہنے لگی کہ اماں اب جانا ہے اپنے ہاں، بچہ چھوڑ کے آئی ہوں شیر کے پاس اور وہ واپس لینا ہے. اب خوشی خوشی بچے کی چاہت میں واپس آئی اور جنگل کے بادشاہ کے سامنے آ کے عرض کیا کہ حضور مجھے میرا بچہ واپس کر دیجیے، بچہ واپس کر دیجیے. اب جب بچہ ان سے لینا چاہا، تو وہ شیر جو ہے، جو پہلے بہت زیادہ نظریں جھکانا، تو شیر اور نظریں جھکائے ممکن نہیں، نظریں ملا کے باتیں کرتا تھا، اس کی نظریں جھکی ہوئی، اس کا سر جھکا ہوا. وہ کہے میرا بچہ دیں، اس کی نظریں جھکی ہوئی. تو تھوڑی دیر کے بعد شیر کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ میں نے بچے کی حفاظت کا آخری نظام یہی سمجھا کہ میں بچے کو اپنے سر پہ، اپنی پیشانی پہ، کے بالوں پہ بٹھاؤں، وہ ان بالوں کو پکڑے بیٹھا رہتا تھا، میں محفوظ وہ محفوظ، میں مطمئن وہ محفوظ. آخر کار ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اوپر سے کوئی طاقتور شاہین آیا، شکر آیا، اور عقاب میرے بچے کو، تیرے بچے کو اٹھا کے لے گیا اور سر جھکا کے ندامت کے آنسوں کے ساتھ شیر، ببر شیر کہنے لگا، میں زمین کے نظام کے ساتھ تو لڑ سکتا ہوں، آسمان کے نظام کے ساتھ نہیں لڑ سکتا ہوں. میں فرشی نظام کو تو سنبھال سکتا ہوں، میں فرشی نظام کا اقتدار لے سکتا ہوں، میں عرشی نظام کا اقتدار میرے بس میں نہیں. کہاں سے لائیں گے یہ نصیب، کہاں سے لائیں گے یہ مقدر؟ ہمارے ہاں ایک مٹھائی کی دکان تھی، میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے جو ان کا کاروباری نظام تھا، اس کے پیچھے ایک مٹھائی کا کارخانہ تھا. ایک شخص تھا، اس کا نام مجھے یاد نہیں، پر اس کو منڈا کہتے تھے، لنگڑا، یعنی لولا لنگڑا منڈا کہتے ہیں نا، اس کو وہ کہتے تھے. وہ سارا دن اس کا کام، کالے کپڑے، اس کا کالا، پیسے بھی ساملے رنگ کا تھا، اور وہ کڑھائیاں دھوتا تھا، کڑھائیاں، سوہن حلوہ، مٹھائیاں بنانے والی جو بڑی بڑی کڑھائیاں ہوتے ہیں، وہ دھوتا رہتا تھا. یہ اس زمانے کی بات ہے، میں چھٹی پانچویں ساتویں میں پڑھتا تھا غالباً. پھر وہ کہنے لگے جی کراچی نکل گیا، غریبوں کی ماں کے پاس چلا گیا کراچی میں، کراچی کا سمندر ہر چیز کو اپنے ہاں لے لیتا ہے. پھر یہاں آیا وہ، کچھ ہی عرصے کے بعد، کوئی 10-15 سالوں کے بعد کم و بیش، میں نے دیکھا وہ منڈا آیا، وہ ٹانگ سے پولیا تھا، پولیو یعنی پیدائشی بےچارا معذور تھا. وہ آیا، اس نے کاٹن کے کپڑے پہنے ہوئے، بہترین گاڑی اس کے پاس، اور وہ آیا اور مذاقے کر رہا تھا ان دوستوں کے ساتھ جو اس کے بیج والے، ابھی تک بٹھیوں پہ کام کر رہا، کوئی برفی کاٹ رہا، کوئی مٹھائی چن رہا، کوئی بنا رہا وغیرہ وغیرہ، اور ان سے باتیں کر رہا. پوچھا کہ کیا ہو گیا، اس نے کہا جی منڈے کو بھاگ لگ گیا، اس کے نصیب جاگ اٹھے، منڈے کو بھاگ لگ گیا، اس لنگڑے کو بھاگ لگ گیا اور اس کے نصیب جاگ اٹھے. کیا ہوا؟ اس کی ماں نے تو اسے معذور جنا تھا، اور وہ 12 روپے دہاڑی لے کے جاتا تھا، کتنے 12 روپے دہاڑی لے کے جاتا تھا، اس کا نصیب کہاں سے جاگا تھا؟ ارے نہیں، یہ کوشش سے نہیں، یہ چلاکیوں سے نہیں، یہ محنت سے نہیں، یہ تیری میری پھرتیوں سے نہیں. ہاں، کوشش اللہ نے شرط قرار دی ہے، یہ لازم ہے، لیس الانسان الا ما سعا، یہ لازم ہے. لیکن یاد رکھ، کوئی عرش کا نظام ہے جو تیرا ہاتھ پکڑتا ہے کہ مجھے سہل ہو گئی منزلیں، کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا، تو چراغ رہ کے بھی جل گئے. مولا، جب سے تیرا ہاتھ ہاتھ میں، تیرا دست قدرت میرے ہاتھ میں آیا ہے، میری راہوں کے چراغ جل اٹھے ہیں. لوگوں کی تو راہوں کے چراغ بجھ جاتے ہیں، پر میری راہوں کے چراغ جل اٹھے ہیں. کہاں سے لائیں گے یہ نصیب، یہ مقدر کا نظام جو تیری تقدیر کو پھیر دے؟ ایک درویش کے پاس ایک بندہ گیا، انہوں نے اپنے پاس کچھ دن رکھا، اعمال کروائے، پھر دعا دے کے رخصت کیا، کہا تیرے راستے میں ایک غار آئے گی، وہاں ایک سانپ سویا ہوا ہوگا، اس کو اٹھانا، جب وہ اٹھ جائے پھر اپنی منزل اور راہ لینا. اس نے کہا ٹھیک ہے. بزرگوں کے پاس گیا تھا، غربت کا مارا، تنگ دستیوں کا مارا،
قرضوں کا مارا، حالات کا مارا، مشکلات، بیماریوں، تکلیفوں، الجھنوں کا مارا ان بزرگوں کے پاس گیا تھا، انہوں نے اعمال کرائے، اللہ سے مانگنا سکھایا اور پھر دعا دے کے رخصت کر دیا، کچھ عرصہ اپنے پاس رکھا۔ اب یہ جب وہاں سے واپسی ہوئی چلا، راستہ جنگل کا تھا، چلتے چلتے ایک غار آئی، شیخ کا پیغام یاد آیا کہ پیغام میں کہا تھا۔ اس غار میں جب گئے، ایک شخص سو رہا تھا، میں غور سے دیکھا، وہ ہے تو میرا ہم شکل، ہے تو میرا ہم شکل۔ میں نے کہا یہ کیا، یہ میں ہوں، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا پھر میں ہم شکل ہے یا کوئی ہے، میرے مجھے تو حکم تھا اس۔ وہ گہری نیند سو رہا تھا، گہری نیند۔ اس نے اس کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد سلام کیا، اس نے کہا جی وہ مجھے فلاں درویش نے کہا تھا کہ آپ کو اٹھانا ہے۔ اچھا اچھا اچھا، او ہو ہو ہو، اتنا وقت ہو گیا، بڑی دیر ہو گئی، انہوں نے کہا تھا۔ اچھا جا، اب تیرا کام ختم ہے، تیرا کام ختم ہے، بس اب میں تیرے پیچھے آ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تو کون ہے؟ کہا میں تیرا نصیب تھا جو سویا ہوا تھا، سوتے ہوئے نبی کو جگا دیا تو نے، وہ میں تیرا نصیب تھا، وہ میں تیرا مقدر تھا، وہ میں تیرا بخت تھا۔ اسے نصیب کہہ دیں، اسے مقدر کہہ دیں، اسے بخت کہہ دیں، اسے کوئی لفظ کہہ دیں، وہ میں تیرا نصیب تھا، وہ مقدر تھا، وہ میں بخت تھا جو سویا ہوا تھا، تیرے اعمال نے اور رب سے مانگنے میں اوپر سے عرش سے فیصلہ ہوا، اس کے سوتے نصیب کو جگا دو، اور وہ سوتا ہوا نصیب جاگ گیا، اور وہ غلام بن گیا، پھر بادشاہ تھا، اور اس کا نام قطب الدین ایبک رکھا، اور قطب الدین ایبک نے ایبک دلی میں مینار بنایا، اور پورے بر صغیر کا وہ بادشاہ بنا، اور پورے صغیر کا بادشاہ بن کے لاہور کی انارکلی میں اس کی تربت ہے، اس کا مزار ہے، اور اس کا نام تھا قطب الدین ایبک۔ ترکی کا تھا، بکتا غلام تھا، نصیب جاگ اٹھا، مقدر جاگ اٹھا، پر عرش سے فیصلہ ہوا پہلے، فرش کی ہلچل بعد میں مچی، پہلے عرش سے فیصلہ ہوا۔ کہاں سے لائیں گے نصیب، وہ مقدر کہاں سے لائیں گے؟ جو ذرے کو صحرا بنا دے، جو موج کو سمندر بنا دے، جو شبنم کے قطرے کو رم جھم کی بارش بنا دے، جو بے حیثیت کو حیثیت دے دے، جو غلام کو آقا بنا دے، جو آقا کو کمال، تاج، عزت، عظمت اور وقار کی بزرگیاں دے دے، یہ نظام کہاں سے آئے گا؟ تھا تو بڑا غریب اور غربت سے تنگ آ گیا تھا، اللہ کی ذات کا تعلق ہوتا تو شکوا نہ کرتا، اللہ کی ذات سے تعلق بھی نہیں تھا، بادشاہ جا رہا تھا، بادشاہ، اور اس سے پہلے کسی درویش کے پاس گیا، انہوں نے اپنے پاس رکھا، رکھنے کے بعد کچھ مسنون اعمال، لفظ مسنون اعمال میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے دعا مانگنا سکھایا، اللہ سے لینا سکھایا، اور بہت عرصہ رکھ کے پھر رخصت کر دیا، جا اللہ بھلی کرے گا، تیرا کام ہو جائے گا، اللہ تجھے رزق روٹی دے گا، رزق عزت برکت دے گا۔ اب راستے میں جب آ رہا تھا، راستے میں آتے آتے عجیب نظام دیکھا، ذرا میری طرف متوجہ رہیے گا، ہماری ملاقاتیں بڑی دیر دیر سے ہوتی ہیں، پھر جب آپ میں سے کوئی بندہ اونگتا اور سوتا ہے پھر مجھے دکھ ہوتا ہے، اتنی طلب سے بلاتے ہیں، خط پہ خط لکھتے ہیں، پھر جب حضرت حسین جاتے ہیں پھر قتل کر دیتے ہیں، ایسا نہ کریں، پہلے بلاتے ہیں، خط پہ خط لکھتے ہیں، میسج پہ میسج، ای میلز پہ ای میلز، خط پہ خط، اب قریب فلاں تاریخ آ جا، اب تاریخ آتا ہے تو پھر اونگ لیتے ہیں، پھر تاریخ کہتے ہیں یہ کیا کرتے ہو، سرما سمجھ کے آپ کو آنکھوں میں دی جگہ، آنسو سمجھ کے آنکھ سے مجھ کو گرا دیا، یوں مجھ کو نگاہوں کہ ترازو میں نہ تولو، یوں مجھ کو نگاہوں کہ ترازو میں نہ تولو، ہے شوق تو بے ساخت آنکھوں میں سمو لو، اب دل کو میں لایا ہوں ہتیلی پہ سجا کر، اس جنس کے بازار میں کیا دام ہے بولو۔ یہ اس دور کا شعر ہے جس دن میرا شیخ اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے 1991 میں، اس کے بعد میں نے کوئی شعر نہیں کہا، بس میرا رنگ روپ بگڑ گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا، جو چمن خزاں میں اجڑ گیا, میں اسی کی فصل بہار ہوں. تو ایسی درویش سے دعا بھی لے کے آ رہا تھا, اعمال کر کے آ رہا تھا, آگے ایک عجیب منظر دیکھا, بادشاہ کی سواری آ رہی. ہٹو بچوں کا نظام چوبدار کہتے تھے, گھوڑے دھول مٹی بادشاہ. کہنے لگا میترا انسان نہیں ہے کیا؟ میترا کھاتا پیتا نہیں ہے؟ میں فقیر نہیں ہوں, میں فقیروں کا فقیر ہوں, مفلس ہوں, اور یہ بادشاہ ہے, اس کو کیا حق ہے گھوڑوں پہ سواریوں پہ بگیوں پہ بیٹھنے کا اور سر پہ سونے ہیروں کا تاج سجانے کا؟ اپنا جوتا اٹھایا, جنگل کا شکاری تھا, نشانہ بڑا لاجواب تھا, کھینچ کے دور سے جو جوتا مارا اور لگا بادشاہ کے تاج کو, اور یہ گیا اور وہ گیا, شور مچ گیا, کہیں سے جوتا آیا اور بادشاہ کا تاج اڑا, پکڑو, جانے نہ پائے, پکڑ لیا. اب ایک خادم بھاگے بادشاہ کا تاج اچھائے, اور خادم جو بادشاہ کا تاج اٹھا کے آیا, اس کا رنگ پھک جیسے کسی سامنے سونگ لیا, اور کانپتے ہاتھوں سے بادشاہ کو کہنے لگا, بادشاہ زندگی مبارک ہو. کیا ہوا؟ میری تو بےعزتی ہو گئی, میرا تو تاج خاک میں مل گیا, وہ محاورہ پورا ہو گیا, اور تو کہتا ہے زندگی مبارک ہو. بڑا عجیب جواب دیا. کہنے لگا, بادشاہ سلامت, آپ کے تاج میں ایک چھوٹا سا باریک انتہائی زہریلا سانپ بیٹھا تھا, تاج اٹھا کے رکھ دیا بادشاہ کے محل کے خوابگاہ میں, اور اسی تاج اٹھا کے اس کو سر پہ سجا لیا, سانپ اندر بیٹھا تھا, اگر بادشاہ حضور کے سر پہ ڈس لیتا تو آج ہماری جدائیاں ہو جاتی. بادشاہ حضور زندگی مبارک ہو. وہ ایک پل میں جو مجرم تھا, پکڑو دبوچو تلوار نکالو سریام قتل کر دو, وہی محسن بن گیا. اچھا لگتا ہے کچھ صاحب نظر تھا. ہائے ہائے ہائے, نصیب جو جاگے تھے, مقدر جو بیدار ہوئے تھے, بخت جو آیا تھا, ارے صاحب نظر تھا, دور سے پہچان لیا کہ بادشاہ کے تاج میں سانپ ہیں. اس نے ترکیب سوچی, اب سارے راستے خود آ رہے ہیں, الٹی سیدھیاں ہو رہی ہیں, الٹی سیدھیاں ہو رہی ہیں. کہتا ہے مٹی کو ہاتھ ڈالتا ہوں, ارے سونا بن جاتا ہے, اور ایک وقت میرا تھا سونے کو ہاتھ ڈالتا تھا, ارے مٹی بن جاتا تھا. عرش والے کے ساتھ ذرا جوڑ پیدا کر, کیوں دور ہے, کانپتا ہے دل تیرا, اندیشہ طوفان سے کیا, نہ خدا تو بحر تو, کشتی بھی تو ساحل بھی تو, وائے ناکامی تو محتاج ساقی ہو گیا, میں بھی تو مینا بھی تو, ساقی بھی تو محفل بھی تو. ارے سوچ تو صحیح, اس کی ساری الٹی سیدھی ہو رہی, جوتا مارا تاج پہ لگا, یہ گیا وہ گیا, سزا ہے اور آخری سزا, سر قلم کر کے شہر کے دروازے پہ اس کو لٹکا دو, اس کی لاش کو عبرت بنا دو, بادشاہ کی توہین کرنے والا ایسا ہوتا ہے. لیکن وہ دوست بن گیا, کہا اس کو ہمارے مہمانوں میں شامل کرو, جب ہم واپس آئیں گے اس کو شاہی خلعت پہناؤ اور اسے ہمارے سامنے پیش کرو. اب وہ ایک پل میں ہاتھوں کا پھول بن گیا, اس سے وہ کانٹا تھا اس سے پہلے. جب بادشاہ واپس آیا اور اس کو آ کے بلایا, اور بلانے کے بعد اس کو دوستی پیار محبت منصب عہدہ دیا, اور پیچھا پیچھا گیا, تو میرا محسن ہے, تجھے کیسے پتا چل گیا تھا؟ او پکا بن گیا, ہاں مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب, مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب, تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا, مجھے آ گیا ہے جینا, مجھے آ گیا ہے مرنا, اس سے پہلے کوئی خبر نہیں تھی. وہ بھی اپنی بولیاں دوسری کہا, کسی درویش کے پاس گیا تھا, انہوں نے کچھ اللہ اللہ سکھائی تھی, کچھ مانگنا سکھایا تھا, اور یہ اللہ اللہ اور مانگنے نے آپ تک پہنچایا, اور پھر میرے دل میں آیا, اور یوں میں نے جوتا مارا کہ میں نے کہا, اگر میں بادشاہ کو کہتا ہوں کوئی میری سنے گا نہیں, فقیر مستحق کی آپ کے قریبی کوئی نہیں آنے دے گا, تو واحد حال یہ سوچا کہ دور سے جوتا, چلو میں مارا جاؤں گا, پر بادشاہ سلامت, آپ تو سلامت ہی رہیں گے. کہاں سے ملتا ہے نظام؟
اور یہی شخص تھا. اس درویش نے ایک بات اس سے کہی تھی, کہا دیکھ تجھے میں نے دعا مانگنا سکھایا ہے, میرا دل کہتا ہے کہ اللہ کے خزانوں سے ہو گیا ہے, پر ایک بات یاد رکھنا, زندگی بھر یہ مانگنا نہ چھوڑنا, جس مانگنے سے تو بہت بڑی دنیا, بہت بڑے بخت, بہت بڑے تخت, بہت بڑی رزق, عزت اور وزارت یا صحت یا برکت پہ آئے گا, پر یہ مانگنا نہ چھوڑنا. اس نے مانگنا چھوڑ دیا. دولت دنیا روپ جوانی ڈھلتے بڑھتے سائے, یہ دنیا ہے دو چار دنوں کی, انت کوئی نہ پائے, آخر بھول گیا. جب بھولا تو ایک وقت بادشاہ کے ساتھ چلتا رہا, تخت پہ تخت, بخت پہ بخت, اس پہ عنایات ہی عنایات, اس پہ برکتیں ہی برکتیں, اس پہ خیریں ہی خیریں, وزیر دور, مشیر دور, بادشاہ کا وزیر آؤ, اس کا بیٹا دور, یہ موشن الٹی کرتا تھا, سیدھی ہوتی جا رہی ہے, ہوتی جا رہی. اس نے پھر عرش والے سے دوستی دور کر دی. ایک دفعہ جنگل میں شکار میں گئے نا, تو بادشاہ اکیلا شکار کھیلتے کھیلتے دور نکل گیا. یہ بادشاہ کے تاکم میں کہ کچھ ہو نہ جائے تھا بادشاہ کا محسن اور جانثار اور سچا اور پکا. بادشاہ نے کیا کیا, درخت کے سائے کے نیچے سویا ہوا تھا اور تلوار کو ایسے کھڑا کیا. اوہو, نیند میں بادشاہ کا اگر ہاتھ ایسے لگے تو تلوار تو سیدھی اس کے گردن پہ آئے گی اور یہ بادشاہ زخمی ہو جائے گا. تو اس نے کہا بادشاہ کی نیند بھی نہ کھلے اور نہ چپکے سے تلوار بھی ہٹا لوں. یہ چپکے ایسے گیا نا تو پتوں کے ٹوٹ پھوٹ کی جو آواز آئی اور بادشاہ کے ایسے تلوار ہاتھ میں تھی اور بادشاہ کی آنکھ کھل گئی. نصیب اور مقدر کے دروازے اوپر سے بند ہو گئے تھے کہ ظالم اچھا مجھے قتل کر رہا تھا. پکڑو اس کو, اور اسی لمحے کھڑے ہو کے سر قلم کرا دیا. کہاں سے لائیں گے نصیب بتائیں مجھے, یہ تقدیر کے نظام کہاں سے اپنے لائیں گے؟ یاد رکھیے گا, تقدیر لکھی جا چکی ہے, اسے صرف ایک چیز بدل سکتی ہے, وہ ہے دعا دعا دعا. یہ میں اپنے لفظوں سے نہیں کہہ رہا, میں مدینے والے کے بولوں سے کہہ رہا ہوں, حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. اسے ایک چیز تیرے میرے قریب لا سکتی ہے, وہ کیا چیز ہے؟ دعا. اب میں وہ عمل بتا رہا ہوں جو نصیب اور مقدر کے لیے میں عمل بتا رہا تھا, وہ عمل جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ انشاءاللہ یکم اکتوبر کو اگر ہماری ملاقات پھر ہوگی اسی جگہ 1 بجے اتوار کے دن, تو پھر میں آپ سے پوچھوں, مجھے یاد رہا انشاءاللہ, کہ آپ سے پوچھوں کہ وہ عمل کا کیا کیا. وہ عمل کیا ہے؟ ایک ڈبہ بنا لیں, کوئی ایک باکس بنا لیں, جیسے چندے کے ڈبے نہیں ہوتے, چندے کے باکس, چندے کے ڈبے بلاک لگا ہوا ہوتا ہے, جسٹ لائک ایسے ہی ایک ڈبہ بنا لیں. روزانہ حسب توفیق, غریب فقیر, امیر مالدار, تنگ دست تندرست, ہر شخص اس میں حسب ضرورت پیسے ڈالتے جائیں. لاک ہو, کوئی اس میں خیانت نہ کر سکے, ڈالتے جائیں. اور ڈالتے ہوئے اپنے نصیب اور اپنے مقدر, اولاد کے نصیب اور مقدر کی نیت کیجئے, اس میں ڈالتے جائیں, پیسے ڈالتے جائیں, نصیب اور مقدر کی نیت کریں. ہر رمضان کو اس ڈبے کو کھولنا ہے, رمضان سے پہلے نہیں کھولنا, ہر رمضان کو. میں نے یہاں تک بتایا کہ شادی کے پہلے دن میرے پاس احباب کا پتہ چلا, شادی, ارے میں نے کہا ڈبہ بنا لیا, چندے والا بنا لیا, جو نہیں جانتے انہیں پتہ نہیں, بتا دیتا ہوں, جو جاننے والے ہوتے ہیں, جی ابھی نہیں بنایا, میں فوراً بناؤں. اس کے دو فائدے ہوں گے, اولاد ہوگی تو ان کے نصیب اور مقدر ہوں گے, انشاءاللہ تو بے اولاد نہیں رہے گا. کیسی کام کی بات ہے بھائی, اولاد ہوگی تو ان کے نصیب اور مقدر ہوں گے نا اللہ والو, اور اولاد ہی نہ ہوئی نصیب اور مقدر کہاں کے. اس کے دو فائدے ہیں, دوہرے فائدے ہیں, اولاد ہوگی تو نصیب اور مقدر. تو انہوں نے کہا ڈبہ بنا لو, حسب توفیق جتنے پیسے ہیں اس میں ڈالتے جائیں روزانہ کی بنیاد پہ. اور ایک میرا مشورہ ہے, اپنی نسلوں کو اللہ کے لیے خرچ کرنے کا مزاج بنائیں, طبیعت بنائیں. میری اہلیہ اور میں اپنے بچوں کو پیسے دیتے رہتے, ان کی تھیلیاں ہیں. ابھی تھیلی میں صرف کوثر پڑھ لی, انہیں کہ جی میں نے پڑھ لی. اس نے کہا جی اس نے ایسے پھونک ماری تھی, پڑھی نہیں تھی, چلو بھول گیا تھا, پڑھ لو پڑھ لو, تم بھی پڑھ لو. اب یہ بچوں کو شوق دلاتے رہے, تھیلیاں رکھی, تھیلیاں. اب ان کو ترغیب دلائی, دیکھو اللہ کہتا ہے صدقہ دو گے میں یہ دوں گا. تمہیں دانت میں درد ہے نا, فوراً صدقہ کرو. کتنا کر دوں بھائی, خود سوچو. اس نے تھیلی نکالی, 20-20 کے نوٹ علیحدہ تھے اور 50 کے علیحدہ تھے, 100 کے علیحدہ تھے, 500 کے علیحدہ تھے, 1000. میں نے کہا بھی جو, اس نے 20 نکال کے دے دیا. میں نے کہا دیکھو اس نے 20 نکالے ہیں, تمہیں کچھ نہیں, تمہیں دانت کا درد پڑ جائے, پھر سوئی لگے, پھر تمہیں کیا ہوگا. کہنے کہ بابا تکلیف ہوگی. میں کہا تم صدقہ نکالو. اس نے کہا میں اس سے زیادہ نکالوں گا. اس نے اٹھا کے 1000 دے دیا. تیسرے کو کہا, میں نے کہا تم صدقہ نکالو اپنی تھیلی میں سے, وہ جو عید کی عیدیاں کٹھی تھیں, وہ جو عنایات کی بارش ہوئی تھی, وہ جو پیسے دیے تھے. اولاد کا مزاج بنائے, اس کی طبیعتوں میں لینے والا مزاج نا, دینے والا مزاج. لینا کس سے؟ اللہ جل جلالہ سے. لینا کس سے؟ اللہ سے لینا. اور دینے والا مزاج, اور دینے والا مزاج. اس تیسرا کھڑا تھا, اس نے کہا میں اس سے بھی زیادہ دوں گا. اس نے 2000 نکال کے دے دیے. اب پیسے کیے کٹھے, چلو بھائی تسبیح خانے میں مزدور کام کر رہے, اپنے ہاتھوں سے جا کے ان کو تھوڑا تھوڑا 50-100 جتنا بھی جس کے حصے میں آتا ہے جا کے تقسیم کرو. تو روز ڈالیں, غریب ہو, امیر ہو, مستحق ہو, ضرورت مند ہو, وہ بھی ڈبہ بنائیں, روز ڈالیں ڈالیں ڈالیں. رمضان میں وہ ڈبہ کھولیں, جتنے بھی پیسے ہیں وہ رمضان پورا سال ضرورت مندوں کو واچ کرتے رہیں, تلاش کرتے رہیں, سمیل کرتے رہیں. یہ ضرورت مند ہے, یہ ایسا ہے جو سوال نہیں کر سکتا, یہ ایسا ہے جو اپنی ضروریات کو چھپا رہا, یہ میرا رشتہ دار. اور ضرورت مندوں کی کیٹاگریز کو ذرا غور سے سنیے گا, یہ میں نصیب اور مقدر کی بات بتا رہا ہوں. اور میں نے بے شمار لوگوں کے نصیب مقدر سمرتے دیکھے, ارے بگڑتوں کو بنتے دیکھا, اللہ والو ڈوبتوں کو میں نے ابھرتے دیکھا, میں نے مخلص کو مالدار ہوتے دیکھا, میں نے قرضوں کا گھرا ہوا اس کو خود قرضے دیتے دیکھے, میں نے ایسے لوگ جن کے اندر فقیری تھی انہیں امیری دیکھی, جن کے اندر غربت تھی ان میں مالداری دیکھی, جو خود لینے والے تھے ان کو سخی دیکھا. پورا سال تلاش کرتے رہے, پورا سال تلاش کرتے, یہ غریب, یہ ضرورت مند, یہ مستحق, یہ فقیر, بس کریں, یہ ضرورت مند, یہ فقیر, یہ ضرورت مند, پورا سال تلاش کرتے رہیں. اب کیا کریں؟ وہ پیسے چاہے ایک کو دے دیں, چاہے دو کو دے دیں, چاہے ضرورت مند جس کو دے دیں. اب پھر آئندہ سال کے لیے ڈبہ, وہ لاک اور وہ چابی بچوں اور بڑوں کی پہنچ سے دور رکھیں. چابی بچوں اور بڑوں کی پہنچ سے دور رکھیں. میں نے اس دن ایک صاحب کو, ہمارا ایک دوائی ہے میٹھی ہے, نام اس لیے نہیں لیتا, کہیں گے شاید دوائیوں کے نام لے کے بچوانا چاہتا ہے. تو میں نے وہ دی, میں نے کہا یہ دوائی بچوں اور بڑوں کی پہنچ سے دور رکھیں. کہنے آپ بالکل تسلی کریں, اس میری بات نہیں سمجھا. میں نے کہا بچوں اور بڑوں کی پہنچ سے بھی دور رکھیں. پھر ہنس پڑا, کہنے لگا اچھا اچھا سمجھ گیا. میں نے کہا سارے ہی برکت میں چاٹتے چاٹتے تیرا کچھ نہیں بچے گا, آنکھ بھی سو رہے ہیں, چوالی نکلتا رہے گا. اب کس کو سمجھ آئے گی میری یہ بات. ہر سال کا یہ نظام ہے, ہر سال کا یہ نظام ہے, ہر سال ایک انوکھا نظام ہے. اور آپ نے یہ کرنا ہے, اور صرف ایک نیت کر کے کہ مولا یہ معصوم بچے, یہ پھول, ان کے نصیب اور مقدر اچھے کر دے. یہ میں اس لیے کر رہا ہوں. ایک اور موتی دوں آپ کو, میں آپ کے لیے موتی چن چن کے لاتا ہوں. ایک اور دوں, وہ یہ ہے کہ جو فطرانہ ہوتا ہے نا, فطرانہ, فطرانہ جانتے ہیں,
جو عید کے دن فطرانہ دیتے ہیں, اس فطرانے دینے میں سخی بن جایا کریں. میں نے فطرانے کی وجہ سے 5-6 مسائل حل ہوتے دیکھے ہیں. سنیں, یہ پیکج آج تک کسی نے یہ بتایا ہوگا, فطرانے کا بتایا ہوگا, لیکن جو پیکج میں دے رہا ہوں کہ فطرانے کی وجہ سے مسائل حل ہوتے دیکھے شاید کسی نے بتایا, میں دعویٰ نہیں کرتا. فطرانہ وہ دیں جو سخیوں والا ہو, بخیلوں والا نہ ہو. کشمش کی شکل میں دیں, کھجور کی شکل میں دیں, چھواروں کی شکل میں دیں. اس کے ریٹ آپ پوچھ لیں, 500, 600, 700, 800 بنتا ہے فی کس. فی کس یعنی وہی شخص جو کہتا ہے میں غریب ہوں, فقیر ہوں, مستحق ہوں, وہی شخص اگر تو اپنی ذات پہ جوتے کے نام پہ, کپڑوں کے نام پہ, پرفیوم کے نام پہ خرچ کرنے پہ آ جائیں, اور کہیں باہر سے کھانے کے نام پہ آ جائیں, کتنے ہزار کا بل بن جائے تو وہ اس کو غربت محسوس نہیں ہوتی. اور اگر اللہ کے نام پہ دینے پہ آ جائے تو کہ میں غریب ہوں, اور گندم کے نام پہ 150 میں اللہ کو راضی کرنے کی بھرپور کوشش ہوتی ہے. فطرانہ کھل کے دیں, یہ میرا ایک پیکج ہے, فطرانہ پیکج کھل کے دیں فی کس کے اعتبار سے, اور زیادہ سے زیادہ دیں, اور پھر جھکتا دے دیں, جھکتا دے دیں. آپ یقین جانیے جس طرح عقیقہ نہ کرنے سے نسلوں میں بیماریاں, عادات بد, سنتے جائیے گا, اپنی انگلیوں پہ گنتے جائیے گا, بیماریاں, عادات بد, لولے, کانے, اندھے, اپاہج, بے وقوف اور ڈسیبل بچے, جرائم میں مبتلا, شیطانی جنات چیزوں کا شکار, نظر بد, آسیب زدہ, بدتمیز, ضدی, بد اخلاق, پڑھنے میں پیچھے, زندگی میں ناکامیاں, ہرڈلز, بیریئرز, مسائل, مشکلات بچوں میں, صرف اس وجہ سے کہ اس کا عقیقہ صحیح طور پہ ادا نہیں کیا تھا, عقیقہ صحیح طور پہ ادا نہیں کیا تھا. اور جنہوں نے بعد میں عقیقے دیے اپنے, کئی بوڑھوں نے عقیدے دیے, عقیقے کیے, کئی جوانوں نے عقیقے کیے, جب ان کو پتا چلا کہ عقیقہ کیا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے. ہمارے ایک بڑوں میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں, مفتی الہی بخش کاندھروی رحمت اللہ علیہ. یہ میں ڈبے کی بات بتا رہا تھا, اور ڈبے کے بعد کس چیز کی بات بتا رہا تھا, فطرانے کی, اور فطرانے کے بعد یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے گا. میں ایک بات بتانے لگا ہوں, پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ میں نے بات کہاں چھوڑی تھی, کیونکہ میں ابھی آپ کو ڈبے کے کرشمے اور بتاؤں گا. وہ درویش وہ تھے, مسلمانوں اور ہندوؤں کا جھگڑا ہو گیا. مسلمان کہتے تھے کہ یہ جگہ ہماری ہے, ہندو کہتے تھے ہماری ہے. پرانا مندر بنا ہوا تھا مغلیہ دور میں, ان کو ختم کر کے انہوں نے میدان بنا دیا, یہاں ہمارا مندر تھا. اب مقدمہ ایک جج کے پاس تھا. آخر کار کرتے کراتے انہوں نے کہا جی کوئی معتبر آدمی اس کی گواہی دے. ایک نام آیا, مفتی الہی بخش کاندھلی رحمت اللہ علیہ, ان کا نام آیا. ہندو بھی کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے, ہمیں ان کی گواہی پہ اعتماد ہے. اور مسلمان کہنے لگے وہ تو ہیں ہی ہمارے, ان کو مسجدوں سے تعلق اور تعارف اور بزرگی, وہ تو ہیں ہی ہمارے. جس دن پیشی تھی انہوں نے گواہی دینی تھی, اور مسلمان بڑے جوش خروش تھے, اور ہندو بھی آئے بےچارے بجے بجے, آگے ہے تو مسلمان, اور پھر کسی کوٹھی بنگلہ کا مسئلہ نہیں ہے, ہی مسجد کا مسئلہ. جب مسلمان آئے تو جج نے پوچھا, انہوں نے کہا جی آپ گواہی دیں گے یہ جگہ کس کی ہے؟ تو انہوں نے اپنے عقیدے اور یقین کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ میں نے آنکھوں سے دیکھا یہ جگہ ہندوؤں کی ہے, مسلمانوں کی نہیں ہے. ہندوؤں میں نعرے لگ گئے, اور جو کمزور دل کے تھے, کمزور یقین کے تھے, اور چھوٹے برتن کے تھے, انہوں نے مفتی الہی بخش صاحب رحمت اللہ علیہ سی پاکیزہ ہستی کو برا بلا کہنا شروع کر دیا. پر جج نے ایک فیصلہ دیا, اور فیصلہ یہ دیا کہ آج مسلمان ہار گئے, اسلام جیت گیا. مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا. یہ میں اس ہستی کا واقعہ بتا کے اب حوالہ دے رہا ہوں, اس وقت ہستی کا واقعہ بتا کے اب میں حوالہ دے رہا ہوں. فطرانے والے پیکج پہ میں بات کر رہا تھا. میں نے بیک وقت تین پیکج اکٹھے کر دیے, ایک ڈبے والا پیکج, دوسرا فطرانے والا, اور تیسرا عقیقے والا. عقیقے والا اور جو مفتی علی بخش صاحب کا واقعہ ہے وہ عقیقے والا ہے, فطرانے والا نہیں, میں بھول گیا ہوں. مفتی علی بخش صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس جو بھی بچہ آتا تھا, جو بھی بچہ آتا تھا وہ تکلیف میں غموں میں مبتلا, یا جو شخص آتا تھا میرے کاروباری حالات ٹھیک نہیں ہیں, میری زندگی مشکلات میں ہے, میری زندگی مسائل الجھنوں میں ہے, ہرڈلز میں ہے, ہر طرف ناکامیاں ہیں, جہاں ہاتھ ڈالتا ہوں مٹی ہو جاتا ہے, کام بنتے بنتے بگڑ جاتا ہے, جہاں میں جاتا ہوں وہاں یہ مسائل اگر کوئی لے کے آتا تو حضرت شیخ الہی بخش صاحب رحمت اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے, اس سے پوچھتے تھے بھائی تیرا عقیقہ ہو گیا؟ عقیقے کا تو رواج ہی نہیں. اب کچھ بات رواج میں زیادہ آئی ہے, اس سے پہلے تو نہیں تھی. بہنوں کو حصہ دینا رواج میں نہیں, فطرانا سخی والا نکالنا مزاج میں نہیں, رواج میں نہیں, یہ تو رواج میں نہیں عمومی. لگا نہیں, کہنے لگا بھائی اللہ والے تو فوراً جا کے اپنے عقیقہ دے. وہ کہا حضرت میرے پاس تو جانور کے پیسے ہی نہیں. بھائی عقیقہ دینے کے لیے جانور ہی ذبح کرنا پڑتا ہے, عقیقہ دے. ایک دفعہ کا واقعہ ہے, حضرت کے پاس ایک بہت بڑے درویش ہیں جو عملیات کے دنیا کے کنگ تھے, وہیں کاندھلا کے ایک درویش تھے, وہ بیٹھے تھے. فرمانے لگے یہ واقعہ میں نے حضرت قاری طیب سر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے پڑھا ہے, حوالہ بتا رہا ہوں. وہ فرمانے لگے ان سے, اللہ حضرت میں آپ کو ایک انوکھی بات بتاؤں, جب انسان پیدا ہوتا ہے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے, یہ تو حدیث میں موجود ہے, جس کو عملیات کی دنیا میں حمزات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حمزات. کئی لوگ میرے پاس آتے ہیں حمزات کو قابو کرنے والے, اور کئی خط کہانیاں آتی ہیں حمزات کی وجہ سے برباد ہونے والے. خیال کرنا کبھی جن کو قابو کرنے نہ کی, نہ کوشش کرنا, نہ سیکھنا, نہ پوچھنا. کئی لوگ میرے پاس آتے ہیں حکیم صاحب آپ کو اللہ کا واسطہ ہے, حسین کا واسطہ ہے, ایک جن دے دیں بس, ایک صرف. سچی بات ہے میں غلط کام نہیں لوں گا, آپ مجھ سے وعدہ لے لیں. اچھا وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں جنوں کا قافلہ ہے اس کا سردار ہوں. وہ یہ سمجھتے ہیں. میں ایک جگہ جانا, کوئی محفل تھی, تقریب تھی, اور بڑی اچھی تقریب تھی, خواتین جمع تھیں, لوگ جمع تھے, تو اچانک خواتین میں چیخیں شروع ہو گئی, بہت خطرناک چیخیں کہ کہیں سے بھوت آ گیا, جن آ گیا. بڑے توڑے بھاگے, ایک درویش آئے, جن بڑا طاقتور ہے اور تو بڑا نقصان پہنچائے. ساری خواتین کو کہا جلدی کرو, وضو کر کے آؤ, کہ وضو کرنے سے, وضو مومن کا ہتھیار ہے, وضو کرو جلدی کرو بھاگو. خواتین کئیوں بیچاروں کا کیا ہو گیا, ڈر کے مارے پیشاب نکل, بھاگ کے وضو کر کے خواتین جب آئیں, جب ساری وضو کر کے آئیں تو اب جن کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی. وہ چیخیں جن کی تھیں. اب تیری چیخیں کیوں؟ اس نے کہا جی میک اپ سے پہلے کی زندگی اور تھی, میک اپ کے بعد جب میں نے اصل چہرے دیکھے تو اب میری چیخیں نکلنا شروع ہو گئی. جب میں نے اصل چہرے دیکھے سبحان اللہ تو اب میری خود چیخیں نکلنا شروع ہو گئی. وضو کرنے سے فائدہ یہ ہوا خود جن بھاگ گیا. وہ ایک ساتھ عامل بیٹھا تھا, وہ کہنے لگا جی میں حمزاد کا عامل ہوں, میں نے حمزاد کو اپنے قابو میں کیا ہوا ہے. یہ شاید میں نے آج تک کہیں بات نہیں بتائی, اندازہ ہے. میں حمزاد کا عامل ہوں, سنیں عقیقے کا کیا فائدہ ہوتا ہے, آپ بھی سنیے گا غور سے. عقیقہ کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی ایک شیطان بھی اس کے لیے پیدا ہوتا ہے اور وہ شیطان اس پہ سدا مسلط رہتا ہے موت تک. اور سنو بیری کے پتوں سے کیوں نہلاتے ہیں, یہ بھی ایک انوکھی کہانی ہے. ہر بیری کے درخت پہ جنات رہتے ہیں. یہ ان لوگوں کے واقعات بتا رہا ہوں جن کو جن نظر آتے ہیں. ہمارے اکابر ہمارے حضرات کی کتابوں میں حوالے موجود ہیں. ہر بیری کے درخت پہ جنات رہتے ہیں لیکن کبھی بدکار چوڑے خبیث جنات نہیں رہیں گے. کیوں؟ بیری سدرۃ المنتہا, بیری جنت کا درخت ہے. ہاں جنت میں پھل ہوں گے, کانٹے نہیں ہوں گے. یہاں پھل بھی ہیں کانٹے بھی ہیں, اور پھل کانٹے اس لیے کہ شر اور خیر اللہ نے دونوں دنیا میں رکھے ہیں. کسی بھی بیری کا درخت ہوگا اس پہ جنات ضرور ہوں گے, اور وہ صالح نیک اولیاء اللہ والے ہوں گے, کبھی خبیث چوڑے نہیں ہوں گے. میت کو بیری کے پتوں سے شریعت نے کیوں کہا ہے نہلاؤ؟ اس میں ایک بہت انوکھی حکمت ہے. یہ میں حکمتیں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا, حضرت حکیم الامت کی بھی کتاب ہے احکام اسلام عقل کی نظر میں. یہ ہمارے اکابر کی کتابیں ہیں. اس میں کہنے لگا کہ میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں, مجھے میرا ہمزاد بتاتا ہے کہ جن کے عقیقے نہیں ہوتے ان کے ساتھ اتنے خبیث جنات لگ جاتے ہیں, اتنے گندے جنات لگ جاتے ہیں کہ ان کو مصیبتوں میں پریشانیوں میں مسائل میں مشکلات میں الجھنوں میں ناکامیوں میں پریشان کیے رکھتے ہیں, اور جو عقیقے کر لیتے ہیں وہ ان کی طرف سے خون کا صدقہ ہو جاتا ہے, اور ان کے ساتھ اللہ کی حفاظت کے خاص فرشتے رہتے ہیں, جو فرشتے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں, اور فرشتے اس کے دور مصیبتیں تکلیفیں مسائل مشکلات الجھنیں اس سے دور رکھتے ہیں. اور اس بندے سے کہا, بابا جی الہی بخشا فرما رہے, مان جا میں بھی بابا جی سے مرید ہوں لیکن میں عامل ہوں, حمزاد میرے تابع ہے. بابا جی فرما رہے عقیقہ کر لے, پیسے ادھر ادھر سے اکٹھے کر کے ادھار لے کے کر لے, بچ جائے گا مصیبتوں سے نکل جائے گا. ہم زندگی میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں. میں آج اسلام کے مالیاتی نظام خرچ کرنے والے نظام پہ بات کر رہا ہوں. قدرتی زندگی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں عقل میں سمجھ نہیں آتی, ہمارے احساس ادراک میں نہیں ہوتی, ہمارے مشاہدہ وہاں جواب دے جاتا ہے. ضروری نہیں ہر چیز میں مشاہدہ ہمارا ساتھ دے. اس سائما ٹاور کے اندر کراچی میں بات کر رہا, آکسیجن ہے, مجھے یہاں کوئی آکسیجن دکھا دے. یہ پنکھے چل رہے, پنکھوں کے ساتھ بجلی کا نظام ہے, مجھے کاپر کی تاروں کے اندر کوئی بجلی دکھا دے. آپ زندہ لوگ بیٹھے ہیں, مجھے اپنے اندر زندگی دکھا دیں. یہاں آکسیجن مجھے کوئی دکھا دے. آپ کے پاس تو موبائل کا نیٹ ورک ہے, آپ موبائل کے نیٹ ورک کی مجھے ریز لہریں دکھا دیں, نیٹ دکھا دیں کہ یہ نیلی جا رہی وارد کی, یہ کالی جا رہی یوپن کی, یہ نیلی سفید جا رہی فلاں کی. پر آپ نے دیکھے یہ نظام مانا ہے؟ ضروری نہیں اللہ والو کہ ہر چیز ماننے سے دیکھنے سے مانے. کتنی سائنس کے نظام بن دیکھے مانے. تو ربی نظام کے لیے لاجک چاہتا ہے, جسٹیفیکیشن چاہتا ہے, وضاحتیں چاہتا ہے, دلیل چاہتا ہے, عقل چاہتا ہے, شعور چاہتا ہے, احساس چاہتا ہے, ادراک چاہتا ہے اور سمجھداری چاہتا ہے. نہیں نہیں, اسلام نقل کا نام ہے, عقل کا کام نہیں. میرے آقا نے فرما دیا حق ہے سچ ہے, حق ہے سچ ہے, حق ہے سچ ہے. یہ زندگی کا ایک نظام ہے. اب وہ ہم میں آ رہا ہوں ڈبے کی طرف. کہ میں نے ڈبے کا نظام آپ سے عرض کیا کہ اپنی نسلوں کے نصیب اور مقدر کے لیے, اپنی نسلوں کے نصیب اور مقدر کے لیے آپ یہ ڈبے والا نظام ضرور بنائیں. اور کھولنا صرف اور صرف رمضان المبارک میں ہے, رمضان سے پہلے نہیں. کیوں؟ رمضان میں اجر 70 گنا بڑھ جاتا ہے, رمضان میں اس کی رحمت موجوں پہ ہوتی ہے, رمضان میں اس کی عنایات کی بارش, عطاؤں کی بارش حیرت انگیز ہوتی ہے, اور رمضان میں اس کی شفقت محبت انتہا پہ ہوتی ہے, اور رمضان میں خود فرشتے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں, اور رمضان میں میرا اللہ کہتا ہے فرشتوں ساری عبادتیں چھوڑ دو, شروع سے لے کر اب تک کوئی فرشتہ قیام میں ہے، شروع سے لے کر اب تک کوئی فرشتہ رکوع میں ہے، شروع سے لے کر اب تک کوئی تسبیح میں ہے، کوئی سجدے میں ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے سب چھوڑ دو، چھوڑ دو، مولا کیا کریں، یہ میرے جو ہیں نا روزے والے گرمیوں والے ان کی دعاؤں پہ آمین کہیں۔ یہ عمل اس وقت بہت طاقتور ہوتا ہے۔ یہ عمل اس وقت بہت طاقتور ہے، بہت طاقتور ہے۔ کس وقت؟ یہ رمضان کے وقت، اور رمضان کی گھڑیوں میں اس عصیر، اس عمل کی طاقت حیرت انگیز ہے۔ اور دوسرا میں نے آپ سے عرض کیا ہے یہ جو فطرانے والا ہے، میں نے کہا ہے کہ چار پانچ مسائل میں، میری بات یاد ہے، چار پانچ مسائل زندگی کے ایسے ہیں جہاں میں نے فطرانے والے عمل کو بہت طاقتور پایا، بہت طاقتور پایا، حیرت انگیز پایا۔ سب سے پہلے وہ لوگ جن کو خود رمضان میں حالات آتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے کہ کہتے ہیں رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہماری روزی تنگ ہو جاتی ہے، ہمارے حالات مختصر ہو جاتے ہیں، ہماری مشکلیں بڑھ جاتی ہیں، کاروباری حالات زوال پہ چلے جاتے ہیں۔ کوئی بیٹھا ہے ایسا بندہ جس نے یہ بات سنی ہو تو ہاتھ کھڑا کرے، کوئی ہے؟ یہ دیکھیں ہاتھ کھڑے ہو رہے ہیں، وہ دیکھیں۔ میرے پاس یہ کیس آتے ہیں، یہ قدرت کا کیا ماجرا ہے یہ مجھے پتا نہیں ہے، یہ ماجرا ہے باقاعدہ رمضان میں ان پہ حالات زیادہ آتے ہیں۔ جو میں اس کے نتیجے پہ پہنچا ہوں سالہ سال ان مسائل کو سنتے ہوئے، جو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ جو فطرانہ دینے والے تھے، غور سے سنیے گا، میں جو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، جو فطرانہ دینے والے تھے ان کے بڑے، ان کے بڑے، ان کے بڑے یا ان کے بڑے، اور انہوں نے فطرانہ نہیں دیا اور زکوٰۃ نہیں دی، ان کی نسلوں میں تنگیاں، پریشانیاں، مشکلات اور مسائل آتے ہیں، اور آتے ہیں، اور ضرور آتے ہیں، ضرور آتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اور حقیقت عرض کر رہا ہوں، جن لوگوں کو رمضان میں مشکلات مسائل ہوں، یا جو یہ چاہتے ہیں کہ میں رمضان میں معاشی طور پہ خوشحال رہوں، میرا رزق وسیع رہے، میری زندگی میں برکت آئے، وہ رمضان میں نیت کر لے کہ میں نے فطرانہ اپنی حیثیت سے بڑھ کے دینا ہے۔ آپ عرش کو ہلانا چاہتے ہیں کہ عرش ہلے اور آپ کے لیے خیر کے فیصلے ہوں، چاہتے ہیں؟ بولیں۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل میں لکھا ہے کہ جب بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اللہ کے عرش کے سامنے ایک ستون ہے اور وہ حرکت میں آ جاتا ہے، تو اللہ پاک پوچھتے ہیں تو حرکت کیوں کرتا ہے، رک جا، مفہوم ہے۔ تو وہ عرض کرتا ہے کہ یا اللہ، زمین پہ ایک بندے نے کلمہ پڑھا اور اس کی بخشش نہیں ہوئی، تو اللہ کہتا ہے تو ٹھہر جا، میں نے اس کی بخشش کر دی ہے۔ یعنی ایسا بول جو عرش کو ہلا دے۔ اگر آپ عرش ہلانا چاہتے ہیں اور عرش ہلے اور اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوں اور آپ کے حق میں فیصلے ہوں اور زندگی میں خیریں اور برکتیں اور راحتیں اور خوشیاں اور کامیابیاں اور عزتیں اور شان و شوکتیں آپ کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے، تو پھر میرا بول سنیے غور سے، میں بولنے لگا ہوں، سنیے، سنیے غور سے۔ تو میری بات غور سے سنیے۔ کہتے ہیں دس مختصر کر، کیا وقت ہوا؟ تو میری بات غور سے سنیے اور توجہ سے سنیے، نہیں انشاءاللہ ہم باتیں کریں گے، کہتا تھا کہ ساتھ جیئیں گے ساتھ مریں گے۔ تو میری بات غور سے سنیے، جو یہ چاہتا ہے کہ عرش ہلے اور فرشتے حیران ہو جائیں، مولا کیا فیصلہ ہونے والا ہے، تو پھر سنیں جو لفظ کہہ رہا ہوں، ایسا صدقہ کریں جو دل ہلا کے رکھ دے، اندر دل ہلے، اتنے پیسے، اتنے پیسے اللہ کے لیے،
ضرورت مند کو جو سوال نہیں کر سکتا, جو بے زبان ہے, چوراہوں پہ کھڑے ہوئے والوں کو نہیں, سڑکوں پہ جانے والوں کو نہیں, گلیوں میں مانگنے والوں کو نہیں, جو سوال نہیں کر سکتے, جو ضرورت مند ہیں, جو اصلی مستحق ہیں, اتنے. میں ہلا دینے والے ایک بات چھوٹی سی بتاتا ہوں. میں ایک جگہ تھا تو میں نے جیب سے پیسے نکالے, ایک ضرورت مند تھے اس کو دینے کے لیے, میرے ساتھ بیٹھا تھا, کہنے لگا اگر یہ سعادت میں لے لوں تو. میں نے ٹھنڈی سانس بھری اور میں نے کہا ٹھیک ہے, ایسا کرو تیری جیب سے سعادت میں خود نکالوں گا. مجھے اس کے مزاج کا پتا تھا کہ اس کا مزاج ذرا ہلنے والا تھا, یعنی آپ اس کے مزاج کا یہ اعتماد کریں. مجھے ایک دفعہ کہنے لگا جی آپ کی دعاؤں سے آج صدقہ کیا, بھرپور کیا ہے, بھرپور. پور کو ایسا کھینچا میرا دم گھٹنے لگ گیا. میں کہا ماشاءاللہ بڑی بات ہے. میں نے کہا کتنا کیا؟ کہنے لگے 200 روپے کیا. نہیں ٹھیک ہے بہت اچھا. میں نے کہا اگر زیادہ کر لیتے. کہنے لگا پتا تو ہے آج کل بازاریں ذرا ٹھنڈی ہیں, بازاریں ذرا ٹھنڈی ہیں, اور مجھے پتا ہے کہ اس کے لیے اگر اسی وقت یہ 200,000 بھی کر دیتا تو اس کی بازار کبھی ٹھنڈی نہ ہوتی. میں نے کہا پھر یہ سعادت میں اپنے ہاتھ سے لوں گا. ہاں حضرت آپ تو ہمارے مرشد ہیں, آپ کی دعاؤں سے تو ہے. میں نے کہا وائلٹ نکالو. وائلٹ میں ایک طرف دیکھا 100 روپے, ایک طرف 5,000 کے نوٹ تھے. اب یہ تھوڑا عرصہ پہلے کی بات. میں نے نوٹ نکالا نا, ایسے نکالتے اس کی ٹھنڈی سانسیں مجھ تک آ رہی تھی. حضرت آپ کا مال ہے, بس احتیاط تھوڑا سا. حضرت آپ کا مال ہے. سمجھ گئے میرے لہجے کی کیا کیفیت ہے؟ حضرت آپ کا مال ہے. میں کہ سبحان اللہ کتنا خوش قسمت ہے, مرشد کو اپنا سب کچھ تن من فدا کر دیا. میں نے جتنے بھی وائلٹ میں پیسے تھے 1,000 روپے رہنے دیا. بعد میں پتا چلا کہ کوئی 1,70,000 روپے تھا. میں نے نکال کے دیا. میں کہ لے بھائی. اور تھا اس کا رشتہ دار. اسلام نے صدقے کی کیٹاگریز بنائی ہے, اس کی کیٹاگری درجہ بندی کی ہے. درجہ بندی کیا؟ وبذل قربا والیتامى والمساکین. ہاں سب سے پہلے اپنے رشتہ دار, اور رشتہ داروں میں رہنے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. کراچی میں کمانے آیا تو تیرے گاؤں میں کوئی رشتہ دار ہیں یا کراچی میں تیرے کوئی ایسے رشتہ دار ہیں؟ رشتہ دار ان کو احتیاط سے, دوسرے ہاتھ سے, تیسرے ہاتھ سے, یا ایسے انداز سے ان کو ذلت و رسوائی نہ ہو. رشتہ دار اکثر بھوکا مر جائے گا, رشتہ دار سے نہیں لے گا, بھوکا مر جائے گا. اس کی غیرت گوارا نہیں کرے گی جو اپنی بہن سے, بھائی سے, کزن عزیز سے لے. پہلا درجہ رشتہ دار کا. خیر اس کا رشتہ دار تو مجھے پتا تھا, میں نے اس کو دے دیا. کہنے لگے جی جزاک اللہ. میں نے اس کا پرس رکھ دیا. پرس رکھ کے پھر ہم گاڑی میں بیٹھے, اسی کی گاڑی میں, ہم نے کہیں جانا تھا سفر میں. تو بار بار کہے کہ ماشاء اللہ آپ نے جی آج بہت صدقہ کرا دیا. پھر تھوڑی دیر آگے ہوا تو مجھے توقع تھی اب یہ کہے گا. کہنے لگا حضرت دعا فرمائیں, حالات میں بڑی تنگی ہے اور کرو سے آتا ہے, فلاں کا دینا ہے, فلاں کا دینا ہے, فلاں کا دینا. میں نے کہا تم مجھے اس دن کہہ رہا تھا میں نے ڈیفینس میں 3 فائلیں بک کرائی ہیں, وہ تو آپ کی دعاؤں سے ہیں. اپنی ذات کے لیے بخیل, اپنی ذات کے لیے سخی, اور اللہ کے نام پہ دینے کے لیے ہم بخیل کمی کم تر بن جاتے ہیں, اور پھر اللہ کے پیمانوں کو اپنے لیے تھوڑا کروا دیتے ہیں. اللہ کے پیمانوں کو. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو آئندہ رمضان میں خوشحالی ہو, سنتے جائیے میں فطرانے کی بات بتا رہا ہوں, سنتے جائیے گا. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس آئندہ رمضان میں خوشحالیاں ہوں, اتنا دے کہ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ زکات دے, وہ فطرانہ جی بھر کے دے. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ رمضان میں اس کو کرائسس نہ ہو, بعض رمضان میں تنگی ہے, فطرانہ جی بھر کے دے. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ آئندہ رمضان میں میں کچھ خوشخبری سنوں, بیٹے کے نام پہ, رزق کے نام پہ, دولت کے نام پہ,
عزت کے نام پہ، صحت کے نام پہ، یا میں اونچا ہو جاؤں، میرا رینک، میرا بیج، میری ترقی، کوئی خوشخبری سنو، وہ سارے گھر کا فطرانہ جی بھر کے دے، اور ایسا دے کہ اس کی جیب ہلے، اس کا دل ہلے، ادھر دل ہلے اور ادھر عرش ہلے، ادھر عرش ہلے اور جا تیرا کام ہو گیا. توکل اللہ، آ میرے رب پہ توکل کر کے دیکھ. امیں توکل اللہ، میں سامنے، فہو حسب، میں سامنے ہر وقت تیرے پاس. جو یہ شخص چاہتا ہے کہ آئندہ رمضان میں رب اس کو تونگری دے، فطرانہ جی بھر کے دے، سخاوت والے کھلے مزاج کے ساتھ دے، اور جو شخص یہ چاہتا ہے پورا ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک بلاؤں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، مسائل سے، مشکلات سے بچا رہے، فطرانہ جی بھر کے دے. اور جو شخص یہ چاہتا ہے مشکلات، مسائل، آفات اور پریشانیاں اس کی نسلوں میں نہ آئیں، نسلوں کی نیت کر کے فطرانہ جی بھر کے دے. اور آخری، جو شخص یہ چاہتا ہے آئندہ رمضان ایسا ہو کہ اس کا ہر دن عید کا، اس کی ہر رات شب قدر، اور اس کی ہر رات لیلۃ الجائزہ، کہ رمضان کی جو آخری رات میں اللہ سب کے لیے فیصلہ کرے گا، اسے چاہیے کہ فطرانہ جی بھر کے اور خوشحالی والا اور سخاوت والا دے. ہم نے تو اپنے لیے دروازے خود بند کیے ہوئے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ شاید ہم غریب ہیں، ہم کہتے ہیں کہ شاید ہم مستحق ہیں، ہم شاید کہ ہم فقیر ہیں. چلو جی، وہ کہتے ہیں جی سواری ڈیڑھ گھنٹہ، فلائٹ لیٹ ہے. لو بھائی یہ فیصلہ کیا، یہ دیکھ لیں، تو زمین پہ فیصلے کر، عرش والا تیرے لیے فیصلے کرے گا. وہ کہتے ہیں جی فلائٹ ڈیڑھ گھنٹہ لیٹ ہے، ہم نے کہا تھا ہم نے باتیں کرنی ہیں. اٹھ بولیا چل یار منائیے، نہ تو بازی لائے گئے کتے، تائیں تو اتے گھر در سائیں دا مول نہ چھوڑن، توڑے مارو سو سو جوتے، تائیں تو اتے. اٹھ بولیا چل یار منائیے، نے تو ہاتھ کھینچ کے رکھا ہوا ہے. اس سخی کے سامنے ہم سخی نہیں بنتے. اپنی ذات کے لیے سخی، اپنی جوتی کے لیے سخی، اپنے ماڈل چینج کرنے کے لیے سخی، اپنے موبائل بدلنے کے لیے سخی، اپنے گھر، اپنی چیزیں اور اپنے بچوں کی عیاشیوں کے لیے سخی، ارے ان کے نصیب کے لیے سخی بنو، ان کے بخت کے لیے سخی بنو، ان نسلوں کے مقدر کے لیے سخی بنے. ان کے نصیب آج ان کو کھلا دیا، آج ان کو پلا دیا، آج ان کو بہت زیادہ نہلا دیا دودھ کی نہروں میں، ارے کر وہ دانے دانے کو ترسیں، کل وہ فقر اور فاقہ کہ وہ نان منہ میں ڈال کے بچیاں کھاتی ہیں اور بھوک بھوک کرتی ہیں، اور باپ نے کلووں کے حساب سے سونا دیا تھا، ارے 87 لاکھ روپے کی انگوٹھی دی تھی، ارے اس کو کیا کچھ نہیں دیا تھا، ایک پل میں سمٹ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا. کیوں؟ اس کی نسل میں فقر، فاقہ، غربت، تندرستی، فقیری لکھی تھی. اس باپ، اس ظالم ماں نے اس کو ڈگریاں دلوائیں، سب کچھ دلوایا، پر عرش نصیب اور مقدر کی خوشحالیاں نہ دلوائیں. وہ عرش کا نظام ہے، وہ فرش کا نظام نہیں ہے، نہ میرے بس میں ہے، نہ آپ کے بس میں ہے. اس کا تعلق دعا سے ہے، اعمال سے ہے، اس کا تعلق اللہ سے مانگنے سے ہے، اس کا تعلق اپنے مالوں کو ان راہوں پہ خرچ کرنے سے ہے، اس کا تعلق زندگی میں خوشحالیوں سے. سنو میری بات اللہ والوں، آپ کے سامنے بہترین لباس، بہترین گاڑیوں والے، لش پش زندگی والے، پر میرے سامنے اپنے غم کے دکھڑے، اپنی غم کی کہانیاں، اپنا فقر، اپنے کرائسس، اپنے قرضے، اپنی بیٹی اور بیٹیوں کے حالات جب بتاتے ہیں، وہ حالات آپ کے کانوں میں کبھی نہیں آئیں گے میں معالج ہوں. روحانی، جسمانی، میرے پاس مسائل آتے ہیں، وہ فرم اور شرم آپ کا رہ جائے گا، کبھی نہیں آئیں گے، کبھی نہیں آئیں گے، کبھی نہیں آئیں گے. اس دن میرے پاس ایک صاحب آئے، گاڑی، سواری، لباس، ساری فیملی میرے سامنے بیٹھی ہوئی، اور مجھے کہنے لگے کہ آپ سے ایک درخواست ہے، دعا کر دیں شام کا کھانا ہو جائے. کہنے لگے یہ نہ سمجھیے گا کہ میں آپ سے پیسے مانگنے آیا ہوں، آپ مجھے سالہ سال سے جانتے ہیں، میں خود دار آدمی ہوں، اور آج شام کا کھانا ہو جائے. کیوں؟ گیس کا میٹر کٹا ہوا ہے،
بجلی کا میٹر بل کٹنے والا ہے، کہہ کہلوا کے بجلی بحال رکھی ہوئی ہے، اور رہتے کہاں ہیں؟ ڈیفنس لاہور میں رہتے ہیں، کسی دور میں گھر تھا، کسی دور میں نہ ملک ملک، ختم، سارا مال ختم، لاہور ڈیفنس میں رہتے ہیں، لوگ ہمیں ڈیفنس والے کہتے ہیں، اندر سے کھوکھلے اور خالی ہو گئے ہیں اور اندر سے ختم ہو گئے ہیں، الماری لوہے کی تھی وہ بیچی، وہ اوون تھا وہ بیچا، وہ فلاں چیز بیچی، مجھے تب یاد نہیں، فلاں چیز بیچی، گھر کا نظام خاموشی سے بیچتے بیچتے، گھر کی خادمائیں ختم، نوکر ختم، یہ ایک چھوٹی سی سزوکی رکھی ہوئی ہے بھرم کے لیے، آنے جانے کے لیے، اس کا بعض اوقات پیٹرول نہیں ہوتا، اب تو میرا حال یہ ہے کہ 200 روپے مجھے کوئی نہیں دیتا۔ میں جیل روڈ کرتبہ چوک پہ رہتا ہوں، وہاں ایک پلازا ہے بہت بڑا، میں پلازے کا نام نہیں لیتا، لاہور میں بڑے بڑے پلازے نہیں ہیں، سبزہ خوشحالیوں کا راج ہے، اللہ کرے ایسا یہاں بھی ہو جائے، اللہ چین اور سکون یہاں بھی دے دے، اللہ وہاں بھی صدا سلامت رکھے ہر کسی کو، امت کو۔ وہاں ایک پلازا ہے بہت پرانا بنا ہوا لاجواب، اس کا مالک طارق ہے ایک شخص، اس کا نام طارق، ہاں، گلبرگ مین بلیوارڈ میں لاہور میں، اس کے پاس روزانہ 30-40 بکرے کٹتے ہیں، یوں خاموشی سے جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ 200-300 روپے اس کی مٹھی میں ڈال دیتا ہے۔ ایک وقت تب پلازے تھے، منو کے حساب سے گوشت آتے تھے، ڈی آئی جی، آئی جی، پولیس والے، آرمی والے، فلاں والے، دعوتے اور کھانے ہوتے تھے، کو نہ دارے سکندر نہ رہی قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے نہ کیسے، نہ گل ہے نہ بنچے نہ بوٹے نہ پتے، ہوئے باغ نظریں خزاں کیسے کیسے، ہر ایک دل پہ ہیں داغ ناکامیوں کے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے۔ وہ جاتا ہے اس قصائی کے پاس اور وہ 200-300 روپے اس کے مٹھی میں ڈال دیتا ہے، گھر کا خرچہ چل رہا ہے۔ اے وہ شخص تھا جس کو مین، یہاں لاہور 6 سڑکیں، میرے گھر کے سامنے سے 6 سڑکیں مین گزرتی ہیں، مین چوک ہے، لاہور کا دل ہے، وہ مہنگا ترین ایریا ہے، پر وہاں وہ پلازا وہ نہ رہا، گھر نہ رہا، زندگی نہ رہی، کچھ نہ رہا، اور آج اس کی زندگی کے اندر فقر اور غربت ہے، کہاں سے لائیں گے نصیب، مجھے بتائیں تو صحیح۔ میں حضرت مولانا عبید اللہ صاحب دامت رحمت اللہ علیہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، مجھے ایک شخص سے ملوایا، اس کو کوئی وظیفہ بتا دینا، کہ حضرت میں تو خود حاضر ہوں، آپ کی خدمت میں بڑے ہیں، آپ محتمم ہیں جامعہ شرفیہ کے، میں تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں نہ نہ، یہ آپ کا شعبہ، اسے وظیفہ بتا دیں۔ اور پھر بعد میں بتایا، یہ 7 والا کوئی 20-30 کنال کا بڑا مکان تھا، اس کا بہت بڑا بنگلہ تھا، آج جامعہ والوں نے ایک کمرے کا اس کو فلائٹ دیا ہوا ہے، یہ اس کی کھڑکی اس کے بنگلے میں کھلتی ہے، اس کا بنگلہ، اس کا بخت سب بک گیا، آج یہاں کی روٹیوں کا محتاج ہے، کہاں سے لائیں گے نصیب اور مقدر۔ میں آپ کے کراچی کے شارع فیصل میں، آج سے 27 سال پہلے تقریباً مجھے یاد ہے، میں آیا، ایک طرف بنگلہ، ایک طرف ٹین کی چھتوں کے چھوٹے چھوٹے مکان، بلوچ کالونی ہے، بلوچ کالونی ہیں، ایک طرف غربا کی، مجھے وہ کیس اب تک یاد ہے، میں جگہ کا نام نہیں لیتا، اس کا گھر میں نوکر تھا، نوکر تھا نوکر، وہ نوکر پھر وقت یہ آیا، ایک وقت وہ نوکر اس بنگلے کا مالک بنا، اور مالک وہ ٹین کی چھتوں جن کے اوپر ہوا سے بلاک نہ اڑ جائیں، اس گھر میں چلا گیا، اور وہ گھر چند فٹ کا گھر تھا، اور آج سے 2-4 سال پہلے تک تو وہ مجھ سے وہ جڑے ہوئے تھے، اب پتہ نہیں شاید فوت ہو گئے ہوں، میں نے ان کا ایڈریس ڈھونڈنے کی کوشش کی، مجھے نہیں مل سکے۔ زندگی کا یہ نظام ہے، یاد رکھیے گا، فطرانہ، عقیقہ، اور یہ جو میں نے ڈبا بتایا ہے، اور پوری زکات، اور ایک اور چیز بتاتا ہوں، انسان کو ایک اور چیز کھا جاتی ہے، وہ ہیں بول، کوئی بڑا بول بول دیا، کوئی بڑی چال سے چل پڑا، کوئی بڑے حال سے اٹھ بیٹھا، کوئی بڑی کیفیت ایسے کہہ دی، تھی قبولیت کی گھڑی، اور ادھر فیصلہ ہوا، جا آج کے بعد غربت، تنگ دستی اور فقر و فاقہ تیرا مقدر، تیری نسلوں کا مقدر ہو گیا۔
اور اس بڑے بول سے بچنے کے لیے ایک چیز میں نے بڑی آزمائی ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آج کا درس شاید ہماری دولت، ہمارے بخت، ہمارے رزق اور ہماری نسلوں کے تحفظات کا درس ہے. کیا خیال ہے؟ یہ ٹائٹل ٹھیک ہے؟ کیا خیال ہے؟ اور اب میں ریلیکس ہو کے بات اس لیے کر رہا ہوں، پہلے پرچے نے مجھے پریشان کر دیا تھا لیکن میں پرسکون تھا کہ میں نے اپنا وقت پورا دینا ہے. اب مزید اس نے اور مطمئن کر دیا اللہ کی رحمت سے کہ آج میں یاروں کو کچھ باتیں کروں گا، یاروں سے باتیں کروں گا. آپ اٹھ کے چلے جانا، آپ کی مرضی ہے، پر ہم تو جو دل میں لائے ہیں تحفے آپ کو دے کے جائیں گے. یہ جو بڑے بھول ہیں نا، انسان کمزور ہے، کمزور ہے انسان. بعض اوقات دولت آتے ہی پھول جاتا ہے، اور مایوسی آتے ہی ایک پل میں سہم جاتا ہے، سمٹ جاتا ہے، بال بول بول بہتا ہے، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے. میں لفظ جو کہہ رہا ہوں میرے لفظ غور سے سنیے گا. میرے مشاہدے میں اور میرے بڑوں کے مشاہدے میں، جن کے قدموں میں چار دن جوتیاں سیدھی کرنے کی میں نے کوشش کی، اور اپنے اکابر کے حالات پڑھے. میں کتابوں کو بہت پڑھتا ہوں، بہت مجھے زندگی میں، اب تو میری مصروفیت نے مطالعہ میرا کم کر دیا لیکن اب بھی پڑھتا ہوں. میں نے جو زندگی کا مشاہدہ کیا ہے، ہمارے حالات کی تنگی میں جو بنیادی وجوہات، یہ اور ان میں ایک وجوہات جو وجوہ جو ہیں وہ ہے بڑا بول. کوئی بول کے اعتبار سے، کوئی لفظ کے اعتبار سے، کوئی سوچ کے اعتبار سے، کسی چیز کے اعتبار سے، کوئی ایسی چیز زندگی میں آتی ہے جو انسان کے لیے غربت، تنگ دستی، فقر، فقیری اور کرائسس کے فیصلے کروا کے چلی جاتی ہے. پھر کہتا ہے کہ میں ہی تھا جو مٹی کو ہاتھ ڈالتا تھا سونا تھا، ساری دنیا مجھے سلام کرتی تھی، ساری دنیا میری واہ واہ کہتی تھی، آج وہی ہوں کہ پھرتے ہیں امیر خار، کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. پھرتے ہیں امیر خار، کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. بول، اور بعض اوقات بول لفظوں کے نہیں، جذبوں کے. ہاں ہاں، گاڑی سے نکلا، بڑی گاڑی تھی، کسی کیفیت سے نکلا، کسی کیفیت سے بیٹھا، شیشہ بڑی ایک انداز سے کھولا، اندر کا جذبہ اللہ کو نہ پسند آیا یا کسی کا دل ٹوٹا، اور عرش الہی کو اس کا ٹوٹا دل جا کے ٹکرایا. عرش والے نے پوچھا کیا ہوا؟ بولا ایک دھماکہ ہوا. کہاں؟ ٹوٹے دل کا دھماکہ. ٹوٹے دل کو سنبھالو، ٹوٹے دل کے اندر میں رہتا ہوں، اس نے ٹوٹے دل کو توڑا ہے اور توڑ دیا، جو اس کو توڑ کے رکھ دو، اس کی دولت کو توڑ کے رکھ دو، اس کے اقتدار کو توڑ کے رکھ دو، اس کی جوانی کو، اس کے حسن کو، اس کے گھر کو، اس کی فیکٹریاں ملوں کو ادھیڑ کے توڑ کے رکھ دو. اس بول نے ہمیں ناراض کیا ہے، اس نے ٹوٹے دل کو اور توڑا تھا، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، کوئی دل ٹوٹ ہی جاتا ہے، کچھ لمحے بکھر ہی جاتے ہیں، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے کچھ لمحے الجھ ہی جاتے ہیں. لو میں اس کے لیے پھر ایک وظیفہ بتاتا ہوں، بڑا مختصر سا. عرض کروں آپ کی خدمت میں، تیار ہیں؟ لکھے نہیں، تسلی سے سنیں، آپ کو یاد ہو جائے گا. سورۃ المومنون کی آخری چار آیات میں ایک آیت ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ہائے 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 ہائے، عجیب چیز ہے. اس کے اندر یاد رکھنا، میری آج بولوں کو یاد رکھنا کراچی والوں، رحمت کے بغیر جنت نہیں ملے گی، رحمت کے بغیر کلمہ نصیب نہیں ہوگا، اس کی چاہت رحمت کے بغیر تجھے رزق نہیں مل سکتا. ارے میرا رب، مولا میرا، میرا جو کردار ہے، مجھے روٹی کا ٹکڑا کیا کتے کی طرح نہ ملتا. مولا میں نے اپنے دل کو سیاہ کیا، مولا میں نے اپنے من کو سیاہ کیا، مولا اپنی صبح کو، اپنی شاموں کو، اپنی گھڑیوں کو، اپنے لمحوں کو، اپنے دن کو، اپنے رات کو سخی میں نے سیاہ کیا، تو تو مجھے ایک ٹکڑا بھی نہ دے. اللہ میں اس قابل ہوں کہ مجھے بندر بنا دیا جائے، خنزیر بنا دیا جائے، کتا بنا دیا جائے، میں اپنے اخلاق میں، کردار میں، اپنے معاملات میں. بس تیری رحمت ہے، تیری رحمت ہے جس نے مجھے بچایا ہوا ہے. رب اغفر وارحم.
یا تاروں کو جوڑ لیں یا مجھے جوڑ لیں، یا
کسی اور بندے کو بھیجیں جو اس کام کو صحیح کرے.
رب اغفر وارحم. میں اس کا ذرا عاشقانہ ترجمہ بتاؤں, ذرا سنیے گا, میری طرف دیکھیے گا. باپ ناراض تھا اپنے بیٹے کے اوپر, سخت ناراض تھا, بہت سخت ناراض تھا, بہت زیادہ. اگر وہ آ گیا, پاؤں پڑ گیا, اچھا سرکار معاف کر دیں, اچھا کوئی بات نہیں, معاف کر دیں رب, مولا معاف کر دیں, چلو معاف کر دیا, اچھا اب 1000 روپے تو دے. پھر وہی باتیں پرانی مانگنے والی, ابا جی میں معاف کس سے مانگوں, اچھا بھائی اس کو 1000 روپے دے دو, منشی کو کہا. میں دیکھا نا ابا موڈ پہ ہے, معاملہ نرم ہے, لوہا نرم ہے, کہ ابا جی 1,00,000 روپے تو دے. ہیں یہ کیا کہتے ہیں, ابا جی میرا ابا جی تو ہے اور کس سے مانگا, اچھا اس کو 1,00,000 دے دو. رب اغفر وارحم 1,000 روپے, وانت خیر الراحمین 1,00,000 روپے. ہاں اس کی رحمت کی انتہا تو یہ ہے, ابا واستکبر, ارے وہ اس نے تکبر کیا اور اس نے ہمیں سجدہ نہ کیا, آدم کو جو ہم نے, اصل تو ہمیں سجدہ تھا, نہ کیا. اتنا لعین خبیث رجیم شیطان, پھر بھی اسے پتا تھا کتنا کریم ہے. کہتے اللہ پاک ایک ادا ہے, ایک عرض ہے, کیا میری عمر طویل کر دے, قیامت تک کر دے, کہا جا کر دے. اس وقت جب اس کی طاقت کو اس ظالم نے چیلنج کیا, لیکن اس کی رحمت کے بے قرار سمندر کو جانتا تھا کہ کراچی کے سمندر کا کنارہ ہے, اس کی رحمت کا کنارہ نہیں. کہنے لگا مولا ایسا کر مجھے لمبی عمر دے دے. اللہ نے کہا جا ٹھیک ہے. اس کی رحمت لقمہ اجازت لیتا ہے, مولا میں سانس کی نالی میں جاؤں یا غذا کی نالی میں, لقمہ اجازت لیتا ہے. مولا بیماری بن جاؤں, کولیسٹرول بن جاؤں, شوگر بن جاؤں, ہیپٹائٹس بن جاؤں, یوریا بن جاؤں, کریٹینن بن جاؤں, یوریا بن جاؤں, یورک ایسڈ بن جاؤں, مولا کیا بن جاؤں, لقمہ اجازت لیتا ہے. مولا اس کو بیمار کروں یا سارے گھر کو بیمار کروں, لقمہ اجازت لیتا ہے. اس کے لیے فوڈ پوائزن بن جاؤں یا سارے گھر کے لیے بن جاؤں, لقمہ اجازت لیتا ہے. اس کو بیمار کروں, لٹا دوں یا سارے گھر کو, کھانا تو گھر میں ایک ہی پکتا ہے. کہتا ہے میں کھانا کھاتے ہی مجھے موشن لگ گئے, فوڈ پوائزن بیماری ہو گئی. اگر کھانے میں بیماری تھی تو سارے گھر میں ہونا تھا. وہی کھانا بچے کو جوان کر رہا, وہی کھانا بوڑھے کو بوڑھا کر رہا, کمزور کر رہا. رب اغفر. میں کہتا ہوں سارے قرآن میں رحمت ہی رحمت, رحمت ہی رحمت, سارا قرآن کرم ہی کرم, سارا قرآن مغفرت ہی مغفرت, اور سارا قرآن فضل ہی فضل, سارا قرآن. پر میں کہتا ہوں سارے قرآن میں اس آیت کو اگر میں دیکھتا ہوں, پھر اس کو دیکھتا ہوں کہ کرم کر ہی دے گا, رحم کر ہی دے گا. اس آیت کے اندر جتنا کرم ہے, جتنا فضل ہے, جتنی عطا ہے, جتنی شفقت ہے, جتنی رحمت ہے, جتنی مہربانی ہے, جتنا جود ہے, جتنا سخا ہے, اور جتنی فیاضی ہے, انسان سوچ نہیں سکتا. رب اغفر وارحم, مولا معاف بھی کر دے اور رحم بھی کر دے, یہ دو کٹھی چیزیں ہیں. وانت خیر الراحمین, فرمایا کہ جو بندہ صرف یا رحمان 7 بار یا 11 بار عصر کی نماز کے بعد پڑھے گا, جتنا بھی سخت کالا جادو ہوگا ختم ہو جائے گا, اور رشتوں کی بندش ختم ہو جاتی ہے, اور اللہ بے اولادوں کو اولاد دے دیتا ہے. جو عصر کی نماز کے بعد 7 بار یا 11 بار صرف یا رحمان پڑھے گا, اور اگر سانس روک کے پڑھ لے تو تاثیر بڑھ جاتی ہے. کسی نے حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا, حضرت آپ کو اللہ نے اتنا بڑا مقام ولایت دی کس وجہ سے؟ فرمایا میں نے اپنے حضرت والد شاہ عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ سے سنا تھا کہ مجھے کسی درویش نے بتایا تھا, اور بعد میں پتا چلا وہ درویش حضرت خضر علیہ السلام تھے. انہوں نے فرمایا تھا عصر کی نماز کے بعد سانس روک کے لا یجلیہا لوقتہا الا ہو پڑھ لیا کر, جب تیرا سانس ٹوٹنے لگے, چاہے 1 دفعہ 2 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ 9 دفعہ جتنی دفعہ پڑھ لے, جب سانس ٹوٹنے لگے بس ایک دفعہ پڑھنا ہے, اور عصر کے وقت پڑھنا ہے. لا یجلیہا لوقتہا الا ہو, کون سے کس پارے میں کس آیت میں ہے بتائیں, ہاں
سورت اعراف اور آیت نمبر 187 سورت اعراف آیت نمبر لا یجلیہا, جو گناہوں سے بچنا چاہتا ہے, جو ولایت چاہتا ہے, جو نیٹ کی خباثت سے دور ہونا چاہتا ہے, جو اللہ کی دوستی چاہتا ہے, جو دل کی دنیا آباد کرنا چاہتا ہے, جو من کی دنیا روشن چاہتا ہے, جو اللہ کے ساتھ دعاؤں مناجات میں لذت چاہتا ہے, جو سجدے ایسے چاہتا ہے جس میں نور ہی نور ہو, جو دل کے پردے ہٹانا چاہتا ہے, جو کشف المحجوب چاہتا ہے, جو حجاب الابصار آنکھوں سے پردے ہٹ جائیں, یہ چاہتا ہے. میں یہ حجاب الابصار کوئی عام بات نہیں کہہ گیا, یہ سمجھنے والوں کے لیے سمندر کہہ گیا ہوں. حجاب الابصار, جنات کو آنکھوں سے دیکھ, فرشتوں کو آنکھوں سے دیکھ, زمین کے اندر کے خزانے آنکھوں سے دیکھ, حجاب الابصار, کائنات کی تجلیات اور کمالات کو آنکھوں سے دیکھ, رحمت کو اترتا آنکھوں سے دیکھ. فرمایا مرغ جب بانگ دیتا ہے, حدیث کا مفہوم ہے, علامہ دمیری نے لکھا ہے, یہ رحمت کا فرشتہ دروازہ کھلتے دیکھتا ہے, اور جب گدا آواز دیتا ہے اس وقت عذاب کا دروازہ. اس لیے فرمایا اعوذ باللہ پڑھو, اور مرغ جب بانگ دے دعا مانگو قبول ہو جاتی ہے. رب اغفر, میں بات وہاں سے شروع کیا تھا, میں کہیں اور نکل گیا. رب اغفر, انسان گرتا ہے کبھی بولوں سے, کبھی سوچوں سے, کبھی جذبوں سے, کبھی کیف سے, کبھی کیفیات سے, کبھی اپنی اداؤں سے, کبھی کسی کی حقارت غائبانہ کر کے, کبھی کسی کی نقل اتار کے, کبھی کیسے. بعض اوقات ایسا گرتا ہے, رب رسک چھین لیتا ہے, دولت چھین لیتا ہے, مال چھین لیتا ہے, منصب چھین لیتا ہے, اور سکون چھین, چین چھین, راحت چھین, اور صحت اللہ چھین لیتا ہے اس کی نسلوں میں. جاؤ اس کو فقیر کر دو, اس کو غریب کر دو, اس کو منگتا کر دو, اس کو مجبور کر دو, اس کو بے سار کر دو, اس کی نیندیں چھین لو. اگر یہ بچانا چاہتے ہیں تو ایک تسبیح کسی بھی وقت, بس ایک تسبیح, وہ ایک تسبیح سو والی, ہزار والی نہیں, صرف ایک تسبیح. اور یہ وظیفہ میں ان لوگوں کو بھی بتا رہا ہوں جنہوں نے ڈائریکٹ مجھ سے کوئی تسبیح لی ہے, اور جن کو میں نے منع کیا ہے کہ اور تسبیح نہیں پڑھنی تاکہ وظائف آپس میں ٹکرا نہ جائیں. یہ میں ان کو بھی عرض کر رہا ہوں, لائف جا رہا ہے, یہ لائف جا رہا ہے پورے ورلڈ میں. اللہ پاک کی رحمت سے 212 ملکوں تک اللہ نے میرا پیغام پہنچا دیا ہے. 28 دنوں کی ہماری جو پچھلے مہینے کی فیس بک کی ریچ ہے 9,13,00,000 کی ہے. 28 دنوں کی ریچ 9,13,00,000. بعض لوگ آ کے بالمشافہ میرا نیٹ کا آئی ٹی کا نظام دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہماری عقل سے نہیں ہے کہ اتنا ممکن ہے, عقل سے نہیں ہے, عقل سے نہیں ہے کہ اتنا عبقری رسالہ جو ہے پھیلا دیا کریم کے اپنی کریمی سے. یہ رحمت سے ہیں, رحمت سے ہیں, رحمت سے ہیں, رب کعبہ کی قسم رحمت سے ہیں. کوئی حکیم طارق کی پھرتیوں, چلاکیوں, سمجھداریوں سے نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے. میں کچھ نہیں, میرا کچھ نہیں, تو سب کچھ ہے, تیرا سب کچھ ہے. تو ایک تسبیح اس نیت سے, اور اس میں ایک نیت کا اضافہ کیجئے گا, میں آپ کے فیوچر کو بچانے کے لیے آج پیکج دے رہا ہوں, اپنی نسلوں کے فیوچر کے لیے پیکج دے رہا ہوں, پھر اس میں ایک اضافہ نیت کا کریں, لفظوں کا نہیں, لفظ یہی رہیں گے. کون سے؟ رب, مولا معاف کر دے, ورحم اور رحم کر دے. کیوں؟ وانت خیر الراحمین, دوسرے سے بڑا معاف کرنے والا, رحم کرنے والا, عطا کرنے والا, جود کرنے والا, سخا اور شفقت اور رحمت اور رحم, محبت, مودت, مرجعیت کوئی ہے ہی نہیں, کوئی ہوگا ہی نہیں. اس میں ایک نیت کا اضافہ کریں, یاد رکھیے گا میری بات کو, لعنت نسلوں تک چلتی ہے. یہ نقطہ میرا غور سے سنیے گا, شاید آج کی ساری نشست کا میں اہم ترین بات میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. لعنت نسلوں تک چلتی ہے اور رحمت نسلوں تک چلتی ہے. لعنت, لعنت بعض لوگوں کی طبیعت میں ہے, مزاج میں, ہر کسی پہ لعنت بھیجتے ہیں, نہ کیا کریں, نہ کیا کریں, چاہے وہ مذہب کے نام پہ ہے یا سیاست کے نام پہ ہے, نہ لعنت کیا کریں. کیوں؟ سنیں, کتابوں میں آتا ہے لعنت گھومتی ہے, اس بندے کی طرف جاتی ہے جس کی طرف لعنت بھیجی ہے. اگر وہ لعنت کا مستحق ہوتا ہے تو
تو لعنت اس کو لگ جاتی ہے. اگر وہ مستحق نہیں ہوتا واپس لوٹ کے آ کے اس بندے کے گلے میں توک پڑ جاتا ہے. ہائے تجھے کیا پتا وہ لعنت کا مستحق ہے یا نہیں ہے. مرنے سے پہلے حکیم طارق اپنے آپ کو مخلص نہیں کہہ سکتا. مرنے سے پہلے حکیم طارق اپنے آپ کو مخلص نہیں کہہ سکتا. اس کا پتہ موت کے وقت چلے گا. مرنے سے پہلے حکیم طارق کو آپ منافق نہیں کہہ سکتے. اس کا پتہ موت کے وقت چلے گا. لعنت توک بن کے پھر نسلوں میں چلتی ہے اور رحمت اور دعا نسلوں میں چلتی ہے. مثالیں دیتا ہوں. آج بھی کوئی شخص جس کا حسب نصب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہو اپنے نام کے ساتھ صدیقی لکھنے والا نہیں, جو بلڈ صدیق سے ہو, جس کا حسب نصب سچا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہو, آج بھی اس کو سانپ کاٹتا ہے سانپ مر جاتا ہے, وہ نہیں مرتا. وہ غار والی خدمت, وہ غار والی ایڑی پہ سانپ کا کٹنا اور کٹوانا یار کی خاطر, یار کی خاطر. آج بھی, آج بھی پاکستان اپنا اس کے لاہور کے قریب سرگودا, سرگودا کے قریب ایک گاؤں کا ایک سادات گھرانہ میرے پاس آتا ہے, تسبیح خانے سے بیت ہے. سادات گھرانہ حسبی نسبی سید ہیں. 1947 کے بعد بے شمار لوگ سید بنے ہیں, بہت کم ہوتے ہیں جو حسبی نسبی سید ہیں. ہاں بہت کم ہوتے ہیں. وہ گھرانہ ہے, سالہ سال سے تسبیح خانے سے نسبت ہے ان کی. ان کے ساتھ تین چار چیزیں ہیں. کتا اگر کسی کو کاٹ جائے, ان کا چھوٹا سا بچہ بھی اس پہ تھوک دے, کوئی ویکسینیشن کرانے کی ضرورت نہیں. کتے کا کاٹا حتیٰ کہ باولا ہو چکا ہو, پاگل ہو چکا ہو, وہیں ٹھیک ہو جاتا ہے. ایک دوسرا, دعا کر دیں, ان کا عام سا بندہ دعا کر دے تھا کر کے لگتی ہے, اور بد دعا کر دیں تھا کر کے لگتی ہے. وہ گھرانہ میرے پاس سادات کا گھرانہ, بالکل غریب مفلس گھرانہ, اور آ کے بیٹھے رہتے ہیں. اس دن میں بیٹھا تھا, کچھ لوگ میرے پاس آئے, ان کو اٹھانے لگے. میں نے کہا اس کو بیٹھنے دو, یہاں رکھو اس کو. ہائے نواب بہاول پور کا شاہی قبرستان, جہاں ہر سال اب ریلی ہو رہی ہے گاڑیوں کی, قلعہ ڈراور میں ریلی, گاڑیوں کی ریلی ہوتی ہے, پورا ملک ان ریلی میں شامل ہوتا ہے. شاہی قبرستان میں, اس شاہی قبرستان میں اب سے پہلے کلووں کے حساب سے, ٹنوں کے حساب سے چاندی کے فانوس تھے. قبروں کے, ہر قبر کے اوپر چاندی کا فانوس ہے. عجیب و غریب شاہی قبرستان بنا ہوا ہے. اس شاہی قبرستان میں نواب کا شاہی خاندان دفن ہو سکتا ہے, باہر کا بندہ اب بھی دفن نہیں ہو سکتا. اب بھی شاہی خاندان کے, عباسی خاندان کے لوگ دفن ہو رہے اور ہو سکتے ہیں. لیکن ایک انوکھی قبر ہے اس میں. اس قبر کے اندر کچھ لکھا ہوا نہیں, لیکن وہ قبر ایک حسبی نسبی سید کی ہے. نواب نے کہا تھا میری قبرستان میں ایک سید کی قبر ضرور بنانا, کہ اس کے اوپر جو اللہ کی رحمتیں اتریں گی میرے اوپر بھی اتر آئیں گے. آو تو کیا بات کر رہا تھا, میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ لعنت بھی ٹریول کرتی ہے اور رحمت بھی پیچھا کرتی ہے. اور اس کے میں واقعات سنا رہا تھا آپ کو, کہ صدیق اکبر کا واقعہ سنایا, اس خاندان کا واقعہ سنایا. میرے پاس کیس آتے ہیں. ایک بندے نے کہا ہمارے پاس جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ امیش چندھا ہوتا ہے, ایسی آنکھیں اس کی ایسی ہوتی ہیں, اور یہ ہماری نسل در نسل ایسا آ رہا. کہ ایک فقیر اللہ کا میرے بڑوں کے ڈیرہ ڈاری میں آیا تھا, اور میرے بڑوں نے اس کی توہین کی تھی, اور وہ کہا تھا جاؤ اس کو چندھے کو نکال دو. اور وہ اللہ کا ولی تھا, وہ پیسے مانگنے نہیں آیا تھا. کہنے لگا میں پردیسی ہوں, مجھے یہاں چھوڑا سا بستر رہائش دے دو, چار پائی دے دو. اس کو نکال دیا تھا, اور نکلتے ہوئے اس نے بد دعا دی تھی, جا تیری نسلیں چندھی ہوں گی سدا. ہماری ہر نسل کا ہر بچہ چندھا ہوتا ہے. بعض اوقات نسلوں کے کیے کرے کون بھرے کون, سنا نہیں, نسلوں کے کیے سامنے آتے ہیں, اور نسلوں کے کیے غربت کی شکل میں, بیماریوں کی شکل میں, تکلیفوں کی شکل میں. کہنے لگے جی مجھے بواسیر ہے, پھر خود کہنے لگا میرے والد کو بھی تھی، پھر خود کہنے لگا میرے دادا کو بھی تھی۔ کہنے لگے جی ہمیں اتنی عمر کے بعد جوڑوں کا درد شروع ہو جاتا ہے یہ بات نہیں؟ نسلوں میں بیماریاں چلتی ہیں نہیں چلتی؟ بولیں چلتی ہیں، مزاج چلتے ہیں، ناک موٹے پھینے پتلے چلتے ہیں، ہونٹ موٹے پتلے چلتے ہیں، چال چلتی ہے، ڈھال چلتی ہے، بخل چلتا ہے، سخاوت چلتی ہے، علم چلتا ہے، مزاج چلتے ہیں، نسلوں میں چلتے نہیں چلتے؟ چلتے ہیں۔ ایک جو میں بات آپ کو خاص بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بعض اوقات میری نسل میں کوئی ظالم تھا، میرا دادا تھا، میرا پردادا تھا، میرا پردادے کا پردادا تھا، پچھلی نسلوں میں اس اللہ کو کوئی ایسا ناراض کر گیا یا کسی ایسی کی عصمت لوٹی تھی اور اس نے آہ کر کے کہا تھا جا تیری کوئی زندہ نہ رہے، تیری نسلوں کی عصمتیں لٹتی رہیں، مجھے ایک طوائف نے یہ بات کہی تھی، مجھے یہ طوائف نے بات کہی تھی۔ میں نے کچھ بوڑھی طوائفیں بالکل جو بیچاری کی آنکھوں سے ریشہ، کانوں سے ریشہ، بالکل بوڑھی طوائفیں، کچھ بوڑھوں کے ذمے سالے تین چار کی جماعت بنائی ہوئی ہے، ان کے ذمے لگایا ہوا ہے۔ پھر کبھی کبھی میں ان بوڑھوں کے ساتھ ان کی خیر خبر لیتا ہوں۔ ایک بوڑھی نے مجھے ایک بات کہی تھی، مجھے ہائے ہائے میری نہ ہو گئی تھی۔ اس نے کہا تھا میری اماں کہتی تھی کہ میرے بڑوں نے کسی کی غریب کی بیٹی کی عصمت کو، اس وقت اس نے کہا تھا جا تو نے میری عصمت کو پامال کیا، جا تیری نسلوں میں طوائفیں آئیں گی۔ ہائے کلیجہ چھیر جاتی ہے یہ بات، اندر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے تو میری یہ بات یہاں سنی ہے، میں نے جب طوائف سے سنی تھی میں ہل گیا تھا، میرا انگ انگ ٹوٹ گیا تھا، اور پھر مرحم انت خیر الرائے۔ اپنی نسلوں کا تصور کر کے کہ مولا میری نسل میں کسی نے کوئی ظلم کیا تھا، کوئی جفا کی تھی، کوئی برباد کیا تھا، کسی کا مال کھایا تھا، کسی کو تکلیف دی تھی، کسی کو قتل کیا تھا، کسی کو زخمی کیا تھا، کسی کا مال چھینا تھا، کوئی کسی ادا سے اس کو ایذا دیا تھا، کسی کوئی نقل سے، کوئی چال سے، کوئی بڑے بول سے۔ مولا ایک تیری سنت ہے، سننا سننا میری بات کو، ایک تیری سنت ہے، ایک تیری قدرت ہے۔ سنت یہی ہے کہ گندم بوو گے گندم ہی کاٹو گے، جو بوو گے وہی کاٹو گے، اور ایک تیری قدرت ہے ساری زمین تانبے کی بن جائے، سورج برسنے سے انکار کر دے، تیرے امر کے ساتھ سورج نہ برسے، سورج سوانیزے پہ آ جائے، اور تو چاہے حکم کر دے تانبے کی زمین سے گندم بھی ہوگے، چاول بھی ہوگے، جو بھی ہوگے۔ مولا یہ تیری قدرت ہے، تو کر کے دکھا سکتا ہے۔ اللہم انکا ملیکن مقتدرن ما تشاؤ من امرن یکون، مولا تو ملیک ہے، سارے مقتدر اقتدار وا، ما تشاؤ جو تو چاہتا ہے، امرن یکون وہ ہو جاتا ہے۔ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له کن فیکون۔ مولا ایک تیری سنت ہے کہ جو میں جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، دوزخ بھی ہے جنت بھی ہے، محشر بھی ہے، مر کے دیکھ۔ ایک تیری سنت ہے مولا، ایک تیری قدرت ہے مولا، مجھے تیری قدرت چاہیے۔ میرے پچھلوں کو بھی معاف کر دے اور میرے اگلوں کو بھی معاف کر دے۔ اگر یہ بلا، یہ وبا، یہ قحط، یہ مرض، یہ تکلیف، یہ پریشانی، یہ حالات، یہ چیزیں اگر میری نسلوں میں بھی آگے جانے ہیں، میں ان کے لیے بھی کہتا ہوں رب اغفر معاف کر دے، ورحم رحم کر دے، اور وانت خیر الراحمین، اور ایسا رحم کر دے کہ تو میری نسلوں کو بھی، اگلوں کو بھی، پچھلوں کو بھی، میرے حال کو بھی، میرے ماضی کو بھی، میرے مستقبل کو بھی بس معاف کر دے۔ ایک تسبیح اپنے فیوچر کے تحفظ کے لیے، اپنی سیونگ کے لیے، اپنی سیونگ کے لیے، اور اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے، ان کے نصیب اور مقدر کی ایک تسبیح، صرف ایک تسبیح۔ مشکل ہے، مشکل ہے، اگر میری ایک تسبیح سے میرا بھی نیت کر لیں تو آپ کی مہربانی ہوگی، میری اور میری نسلوں کی اگر نیت کر لیں گے تو آپ کا احسان ہوگا۔ میرے پاس تو کوئی سرمایہ تو نظر نہیں آتا، ایک تسبیح، اول آخر تین بار درود پاک، اور ایک تسبیح اس جذبے کے تحت کہ مولا میرا دن، میری صبح، میری شامیں، میری راتیں، میرے لمحے لمحے کالے ہیں، بس تیرے علاوہ کوئی نہیں، اور میرے مولا مجھے کوئی خبر نہیں میرے بڑے نیک تھے یا بدکار تھے، میرا دادا میں اپنے باپ تک جانوں، میں اپنے دادے تک جانوں، زیادہ سے زیادہ پردادا تک جانوں، وہ بھی چند باتیں، اس کے بعد تو کچھ نہ جانوں، اللہ ان کی تنہائیاں کیسے تھیں وہ تو میں نہیں جانتا، مولا انہوں نے کسی کی قسمت لوٹی تھی، کسی کنواری کی آہ ان کو لگ گئی تھی، کوئی کسی غریب کی انہوں نے چادر اور ردا ہٹائی تھی، یا مولا کسی کا مال چھینا تھا اور اس کی روٹی اس کے بچوں کا لقمہ منہ سے چھینا تھا، یا کسی سے طنز کی تھی، یا کسی پہ تان کیا تھا، یا کسی پہ اعتراض کیا تھا، یا کسی کو ذلیل کیا تھا، یا کسی کو رسوا کیا تھا، یا کسی کے ساتھ زیادتی کی تھی، مولا مجھے پتا نہیں، پر تیرا ڈیٹا بالکل صحیح ڈیٹا ہے تو سارے ڈیٹے قیامت کے دن لا کے سامنے کھڑا کر دے گا اور کہے گا اقرا پڑھ اپنے نام اعمال کو جو تو سارا پچھلا چھوڑ کے آیا تھا، مولا ایک پل میں چاہے ایسے سارا ڈیٹا ڈیلیٹ کر دے تجھے کون پوچھے، تجھے کون پوچھے، سارا ڈیٹا ڈیلیٹ کر دے اور ایسا ڈیلیٹ کر دے کہ فرشتوں کو ہی بھلوا دے، قیامت کے دن گواہیاں ہی نہ دے سکے، رب اغفر، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، بس ایک تسبیح، اپنی نسلوں کو سکھائیں، اپنی نسلوں کو سکھائیں، میں اللہ کے واسطے آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس کی رحمت کے بغیر نہ ہوگا، نہ ہوگا، نہ ہوگا، اور جب رحمت آئے گی مٹھائی کی دکان کے کارخانے کے کڑھائیاں دھونے والا لنگڑا منڈا، رب اس کو کاٹن اور گاڑیاں پہنا کے ریس کے حلال کے دروازے کھول دے گا، آج بھی وہ بوڑھا کراچی میں مالداروں میں ہے اور آپ کے ڈیفنس میں اس کا بہت بڑا گھر ہے اس منڈے کا، ہاں اللہ والو، اللہ والو، نصیب کہاں سے آئے گا، مقدر کیسے ملے گا اور بچے گا کیسے، عرش کا نظام ہے وہ فرش کا نظام نہیں ہے، وہ عرشی نظام چلے گا تو میرے تیرے ساتھ بچ سکیں گے، کبھی نہیں بچیں گے، کبھی نہیں بچیں گے، نہ گورے سکندر نہ رہی قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، آپ کے زمانے میں، آپ کے گھروں میں، آپ کے گلیوں میں، آپ کی سوسائٹی اور بازاروں میں کئی واقعات ایسے تھے کہ مالدار تھا آج مزدور بن گیا، دولت مند تھا آج فقیر بن گیا، سوسائٹیاں خود بنائی تھیں، لاہور کا ویلنشیا ٹاؤن مربو میں ہے، مربو میں اس کا ایک بہت بڑا آنر میرے پاس اس دن بندہ لے آیا رمضان میں لنگر، کہنے لگے یہ رمضان میں لنگر بچ جاتا ہے اس کو دینا دیا کریں، میرا پڑوسی ہے اور ان کے والد کو اس آج سے کچھ 45 سال پہلے 29 کروڑ تھا ان کے پاس، 50 سال پہلے کتنا 29 کروڑ تھا، اگر آپ اجازت دیں رمضان میں مہمان آتے ہیں ہر دفعہ فریش کھانا کھلانا پڑتا ہے، تو اگر جو باسی سالن ہے اس کو دے دیا کریں، اس کے گھر میں روٹی نہیں ہوتی، لاہور میں ایک جگہ ہے ٹاؤن شپ، میں ایک گھر میں گیا ایک مریض دیکھنے کے لیے، مجھے کہنے لگے لاہور میں ایک بندے کا نام سنا تھا، میں نے کہا تھوڑا تھوڑا سنا تھا، اس کے اوپر ایک پاکستان کے قومی اخبار نے ایڈیشن نکالا تھا اس دور میں، اس نے وہ اٹھا کے ایڈیشن دکھایا، اس کی خبریں، اس کی پریس ریلیز، اس کی تصویریں، فلاں فلاں، میں نے کہا نام تو سنا تھا، کہنے لگا غربت کی آخری انتہا پہ ہے، پیسے میں دوں گا اگر آپ میرے ساتھ چلے جائیں، اس کی طبیعت دیکھ لیں، تو میں نے کہا میرے پاس کیا دوائی نہیں ہے، میں چلا گیا ایک کمرے میں گیا، سنتے یا ذرا نقشہ، کمرے میں گیا، ٹوٹی ہوئی ایک میز تھی جس کا کونا ٹوٹا ہوا تھا، چند کرسیاں تھیں، بیٹھا ہوا تھا، ملا، میں نے کہا آپ کا نام، کہہ رہے فلاں، یہ مجھے جانتے ہیں آپ شاید نہیں جانتے ہوں گے، نہیں، میں نے کہا میرے تعارف ہوا، کہا میرا ذاتی جہاز تھا، اور اس وقت تھا جب پاکستان میں صرف 3 بندوں کا تھا نام لیا، ان میں چوتھا میں تھا، میرا ذاتی جہاز تھا، اور میرا ملک میں سکہ چلتا تھا. کہا یہ دو باتیں کافی ہیں آپ کے لیے, بس تقدیر نے مجھے آج, کئی دنوں سے بیمار ہوں, دوائی کے پیسے نہیں ہیں, کسی دوست نے گھر کی بیٹھک کا کمرہ دیا ہوا ہے, سب چھوڑ گئے ہیں, آخری لمحات گزار رہا ہوں. آپ طبیعت دیکھیں, اگر آپ دوائی دے سکتے ہیں تو آپ کی مہربانی, ورنہ میں نے دوست کی منت کی ہے, سنا ہے آپ ایک حکیم ہیں اور اچھی دوائی دیتے ہیں. میں اپنی آنکھوں کے آنسو نہ روک سکا, میں ضبط نہ کر سکا. میں نے اس کی نبض دیکھی اور میں نبضیں نہیں جانتا, نبض کی 12 قسمیں ہیں, میں نبض کی صرف 3 قسمیں جانتا ہوں, 3 قسمیں جانتا ہوں. اور مجھے کہتے ہیں لوگ اچھا نباز ہے, چند لوگ کہتے ہیں, اپنے آپ کے بارے میں میں نہیں کہتا. میں نے اس کی نبض فراری دیکھی, اور ایک قسم ہے, اس قسم میں نبض میں وہ قسم کیا ہوتی ہے, اس قسم میں یہ ہے کہ جو بندہ پھاکے کرے, ٹائٹنگ کرے نا بہت زیادہ, اور اپنے آپ کو بھوکا رکھے, تو بھوکا رکھنے کے بعد اس کے اندر کی نڈھالی اس نبض کو زہر کرتی ہے. نبض بتا رہی تھی غذا ٹھیک ملنا, متوازن گرنا تو دور کی بات, جسم کے لیے کوئی سوکھا نان, سوکھی روٹی بھی نہیں مل رہی. میں نے ایسی دانستہ کہا, میں نے کہا میاں صاحب آپ اپنی نب اپنے غذا کا خیال نہیں رکھتے, دوائی کیا اثر کرے گی؟ چپ کر گیا. میں نے پھر کہا, میں نے کہا میاں صاحب اپنی غذا کا متوازن غذا کھائیں, میں آپ کو ایک غذا کا چارٹ بنا کے دوں گا, آپ یہ 7 غذا کھائیے. اور میں دانستہ کہہ رہا تھا, حالات کے باوجود میں دانستہ کہہ رہا تھا کہ اپنی غذا کا چارٹ میں آپ کو دیتا ہوں, آپ دیں گے؟ کہنے لگے اچھا آپ دے دیں, میں دیکھ لوں گا. میں نے کہا نہیں نہیں, آپ کو غذا اس دوائی کے ساتھ کھانی پڑے گی. کہنے لگے حکیم صاحب میں نے جب سے حالات کو کروٹ بدلتے, یہ لفظ یاد ہے مجھے, حالات کو کروٹ بدلتے دیکھا ہے, اس میں میری اپنی کوتاہیاں ہیں, کروٹ بدلتے دیکھا ہے, میں تو کتنے عرصے سے چھوٹے گوشت کو ترس گیا ہوں, کسٹرڈ کیا ہوتا ہے میں ترس گیا ہوں, فیرنی کیا ہوتی ہے, اور غذاؤں کے نام لیتے لیتے وہ بلک بلک کے رونے لگے. پھر مجھے وہی یاد آیا, رب اغفر وارحم, اٹھا کے نیچے پھینک دے, تجھ سے کون پوچھے گا, تجھ سے کون پوچھے گا. بادشاہ تھا, بادشاہ محل کی چھت پہ بیٹھا قرآن پڑھ رہا تھا, اور قرآن پڑھتے پڑھتے نا یہ آیت آئی, وَتُ عِزَّ مَن تَشَاءُ وَتُ ذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, یہ آیت آئی نا, تو فوراً دل میں خیال آیا میں ملک کا بادشاہ, مالوں کا بادشاہ, تخت کا بادشاہ, اقتدار کا بادشاہ, یہ اتنا میرے پاس ملک مال اقتدار ہے, مجھے بھی غریب ہوتے ہوتے وقت تو لگے گا, شاید پہلے مجھ سے ملک چھن جائے گا, پھر مال چھن جائے گا, پھر اقتدار چھن جائے گا, پتہ نہیں ایسے ہوگا. اچھا یہ باتیں کرتے کرتے نا ایک دم اس کے چھت کی منڈیر پہ محل کی ایک پرندہ آ کے بیٹھا, شاہین سے بڑا خوبصورت, اتنا کہ دنیا میں آج تک اس نے کہیں دیکھا نہیں, اور اس کے پرندے کے پاؤں کے ساتھ ریشم کی رسیوں کے ساتھ بندھے ہوئے, ایسے جیسے کڑے لگے ہوئے, اور ایسے جیسے کسی کا پالتو پرندہ ہو, اور اس کے ساتھ جیسے بندہ کوئی اس کو پکڑ کے لٹکتا ہو یا اڑتا ہو, ایسے انداز کا پرندہ تھا. وہ قرآن پاک کو بھول گیا اور قرآن بند کر کے اس نے کہا کہ میں کسی طرح اس پرندے کو پکڑ لو, اس کو دکھاؤں گا, بڑی عالیشان چیز ہے. وہ پرندے کو اس نے چھپتے چھپاتے جا کے نا نیچے سے اس کے جو کڑے بنے ہوئے تھے ہاتھوں پہ ڈالنے کے, ہک بنے ہوئے تھے ہینڈل نما, ان کو جا کے گرپ سے جو پکڑا, ایک دم پرندے نے جھٹکا دیا, اور پہلے ہی جھٹکے میں اتنا اونچا لے گیا آپ محل کی چھت سے کہ نیچے دیکھا تو بہت گہرائی, کہ اگر ہاتھ چھوڑتا ہے تو مرتا ہے, نہیں چھوڑتا تو تخت بھی جا رہا, ملک بھی جا رہا, اقتدار بھی آنکھوں سے لمحوں میں جا رہا. پرندہ اڑتا گیا اڑتا گیا اڑتا گیا, اونچا ہوتا گیا, آخر ایک ویران جزیرے میں پرندے نے اسے جا کے نیچے ہوا, وہ گیا اور درخت کے ساتھ بلک بلک کے رویا, مولا ایک پل میں تو نے اپنی قدرت دکھا دی. مولا میرے منہ سے کوئی ایسا بول نکلا تھا, کوئی لمحے ایسے تھے جو قبولیت کے لمحے تھے, تجھے ناراضگی ہوئی تھی اور ایک پل میں تو نے بادشاہ سے فقیر کر دیا, عزت دار سے ذلیل کر دیا اور زندگی وہاں گزاری. ایک دفعہ کوئی کشتی آ کے وہاں لگی اور انہوں نے دیکھا اور پھر اس کو لے گئے اور ایک جگہ وہ قرآن پڑھا رہا تھا بچوں کو, جب یہ آیت آئی تو بے ہوش ہو گیا اور ہوش میں آیا تو کہا کیا ہوا, کہا یہی آیت تھی جب میں نے طاقت رب کی آزمانا چاہی تھی اور رب کے بارے میں سوچا تھا اور رب نے اپنا اقتدار بھی اسی وقت دکھا دیا تھا اور اپنی طاقت اور اپنی قوت اور اپنا جلوہ اور اپنے مظاہر اور مناظر, اور ایک پل میں مجھے بادشاہ سے فقیر کر دیا. اور جب دینے پہ آتا ہے کہتا ہے کوئی بات نہیں, میرا بندہ ہے, معاف کر دو, رحم کر دو, دے دو اور اس کو اتنا دے دو, اتنا دے دو کتنا میری چاہت ہے, اتنا دے دو, اتنا دے دو اتنا میری قدرت ہے. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ. سبحان اللہ و بحمدہ. سخی میں تیری حمد ایسے بیان کروں, سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ساری مخلوق و رضا نفسہ اور تیری رضا, و زنۃ عرشہ تیری عرش کا وزن, و مداد کلمات ہی ساری کائنات کے جتنے خیر کے بول ہیں اور اتنی کائنات میں. اللہ میں اس سے بڑھ کے تیری حمد اور ثنا بیان کرتا ہوں جب دینے پہ آتا ہے قدرت کے ڈھیر, راحت کے ڈھیر, رحمت کے ڈھیر, عطا کے ڈھیر اور شفقت, اور اس کو بچاتی صرف ایک چیز ہے, وہ ہے نیاز. ناز کبھی نہیں بچاتا, جن کے ناموں کے ساتھ ناز ہوتا ہے میں نے ان کو پریشان دیکھا ہے, وہ شہناز ہے یا ناز ہے کسی شکل میں, جن ناموں کے ساتھ ناز ہے میں نے ان کو سدا پریشان دیکھا ہے. مولا ناز سارا تیرے پاس, نیاز سارا میرے پاس, بڑائی ساری تیرے پاس, عزت عظمت طاقت قوت ساری تیرے پاس, اور میرے پاس سارا نیاز ہی نیاز آج ہی ہے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ایک تسبیح اپنے سیونگ کے لیے, اپنی بچت کے لیے, اپنے تحفظ کے لیے اور اپنی گناہوں پہ, اپنے بڑوں کا تصور کر کے, اپنی نسلوں کا تصور کر کے, اپنے اباؤ اجداد کا تصور کرتے یا میرے بیٹے نے کیا اس کا تصور کر کے, اپنے ماضی, ماضی سے مراد بڑے, حال, حال سے مراد میں, اور مستقبل, مستقبل سے مراد میری آنے والی نسلیں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. بچ جائیں گے, بچ جائیں گے, بچ جائیں گے. چکی جب چلتی ہے نا, چکی جب چلتی ہے اس کے درمیان میں ایک کھونٹی ہوتی ہے جس کو کلی کہتے ہیں, لوہے کی ایک کھونٹی ہوتی ہے, اس کے ساتھ ہی اس کے پارٹ چلتے ہیں. اس کلی کھونٹی کے ساتھ گھن لگ جائے بچ جاتا ہے, بھوسا لگ جائے بچ جاتا ہے, کنکر لگ جائے بچ جاتا ہے, دانا لگ جائے بچ جاتا ہے, ارے کچھ بھی لگ جائے وہ نہیں پچھتا. ارے ایک ذات ہے, ایک ذات ہے, وہ ہے رب کی ذات, اس کے ساتھ میں آپ لگ جائیں گھن ہیں تو بچ جائیں گے, کنکر ہیں تو بچ جائیں گے, اگر ہم نیک دانے ہیں تو بھی بچ جائیں گے. بس بچنے کا واحد مدار معیار اور زندگی کا وہی ہستی ہے, اس کے علاوہ نہ زندگی, نہ راستہ, نہ منزل, کچھ نہیں. رب اغفر وارحم. اور اللہ کو عاجزی کرنے والے, اللہ جھکنے والے اتنے پسند ہیں. میرا رب کہتے ہیں کوئی بندہ عاجزی کرنے والا نہ ہو, میں ایسی مخلوق پیدا کروں پھر وہ خطائیں کرے اور پھر مجھ سے عاجزی کرے, مجھے بہت اچھے لگتے ہیں, مجھے بہت پسند ہیں, بہت پسند ہے. ایک ڈبہ بنائیں, حسب توفیق پیسے ڈالیں, اس کے بعد ہر رمضان کھولیں, پورا رمضان لوگوں کو پڑھتے رہیں, کون ضرورت مند, کون ضرورت مند, ان کو وہ ڈبہ سارا بانٹ دیں, پھر سے ڈبہ شروع کریں ہر سال اپنی نسلوں کے نصیب اور مقدر کے لیے, اور ایک تسبیح دن کے کسی لمحے میں, وہ گاڑی میں چلتے ہوئے, وہ مصلی پہ بیٹھ کے, وہ کسی نماز کے بعد بیٹھ کے, ہاں فرض نماز کے بعد بیٹھ کے کریں گے, طاقت بڑھ جائے گی, تاثیر بڑھ جائے گی, ورنہ کسی بھی لمحے ایک تسبیح نہ چھوڑیں. اور تصور یہی ہو کہ مولا مجھے میری نسلوں کو، مجھے میری نسلوں کو، مجھے میرے آنے والوں کو مولا معاف بھی کر دے، اور اگر تو نے ان کے لیے کوئی رحمت کی دروازے کھولے ہیں اور بڑھا دے، اور اگر لعنت کی منتقل ہو رہی، کنورٹ ہو رہی، ٹریول کر رہی، تو مولا معافی ہے. وہ لعنت فقر کی شکل میں، وہ لعنت بیماریوں کی شکل میں، وہ لعنت بدکاریوں کی شکل میں. مجھے ایک صاحب کہنے لگے، میں شرابی ہوں، میں اپنے باپ کو شراب پیتے دیکھا، میں نے اپنے دادا کو دیکھا، میں نے اپنے پردادا کے بارے میں سنا کہ اس کے پاس غیر نکاحی عورتیں ہر وقت ہوتی تھی، شراب ہوتا تھا. کہنے لگے پانچ نسلوں کو میں جانتا ہوں. یہ درس سننے کے بعد کہنے لگا، میں نے آپ کے درس سنے ہیں، میں ایک احساس ہوا ہے، کیا ہماری نسلوں میں کوئی ایسی بد دعا، لعنت یا کوئی گناہ تھا کہ ہماری نسلیں بدکاریوں میں لگ گئیں اور فحاشیوں میں لگ گئیں، رب کی نافرمانی میں لگ گئیں، مدینے والے سے دوری میں لگ گئیں، کربلا کے پیغام سے دور ہونے میں لگ گئیں، کیونکہ ایسا ہمارا تھا. میں نے کہا تھا یا نہیں تھا تو یہ پڑھنا شروع کر دے، ایک تسبیح روزانہ، تو ایک تسبیح پڑھ، پر پڑھنا گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے. دعا کا ایک انداز یہ ہے، ایک دعا انداز، رب نا کرے دنیا آسن سے آمین برحمت، کشمیر کی آزادی بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا. ایک انداز یہ ہے، خلاصی قرضداراں، شفائے بیماراں. میں ایک جگہ میں گیا تو دعا مانگی جا رہی تھی، دعا ایسے مانگ رہے تھے، زور زور سے لوگ آمین کہہ رہے تھے، اور اصل میں پیغام تھے مہربانی کرو جناب، ہم نے جانا ہے، ہم نے جانا ہے. ایک تسبیح پڑھیں، پر پڑھیں کیسی، جس میں درد ہو، جس میں غم ہو، جس میں کڑھن ہو، جس میں اندر کا سوز ہو، جس میں اندر کا ساز ہو، جس میں رب سے تلا تعلق ہو. اور ایک تسبیح ایسے پڑھیں، کون سی، یہ لفظ زندگی بھر یاد رکھیے گا، جو اب بول رہا ہوں یاد رکھیے گا، کون سا لفظ بول رہا ہوں، اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان کے ساتھ. بس پھر سنیے، اللہ کا ذکر اللہ کے، میں تیسری اور آخری دفعہ پھر عرض کر رہا ہوں، اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان کے ساتھ، اللہ کے دھیان کے ساتھ. ایک تسبیح ایسی پڑھیں، ایسی پڑھیں کہ اللہ کے دھیان کے ساتھ، درد کی کیفیتوں کے ساتھ، درد کی گہرائیوں کے ساتھ پڑھ لیں، دولت بچ جائے گی، اقتدار بچ جائے گا، ملک مال بچ جائے گا، راحتیں رحمتیں مل جائیں گی، مل جائیں گے، مل جائیں گے. ابھی اچھ شریف ایک جگہ ہے جہاں سے پورے بر صغیر میں اگر کوئی حسبی نسبی سید ہے، وہاں کے شجرے کے بغیر اب بھی اس کا سید ہونا اگر ثابت ہوگا تو ہوگا، پورے بر صغیر میں، وہ بنگلہ دیش ہے، وہ انڈیا ہے، وہ پاکستان ہے، وہ بھوٹان ہے، کوئی سورا ایریا پٹی بر صغیر کی، اچھ شریف کہ تسی اچے، تھوڑی ذات اچی، تسی وچ اچا دے رہندے، اسی کسوری، ساڑی ذات کسوری، اسی وچ قصور دے رہندے. ان کی والدہ موجودہ جو مخدوم صاحب ہیں، فیس بک پہ بھی اس پہ غالباً تصویریں آئی ہیں، ان کی والدہ فوت ہو گئی، کیونکہ ان کا رقبہ اور میرے والد صاحب کا باغ رقبہ بننے کے ساتھ بنا، یعنی ساتھ ہے، تو ہمارے پڑوسی بھی ہیں، اور ہمارے سلسلہ قادریہ کے سارے سلاسل اچ شریف سے نکلتے ہیں، تو روحانی طور پہ وہ بڑے بھی ہیں، ہمارے قابل احترام بھی ہیں. تو میں ان کی والدہ کی تعزیت کرنے گیا، تعزیت کرنے جب میں گیا، میں واپسی پہ آیا، میں سوچتا رہا کہ ان کے پاس مال اتنا، کہ ان کے والد جب فوت ہوئے تھے، ان کے والد 25 من سونا تو اسی وقت نکلا تھا، کتنا ہاں ابھی ان کے پاس ساری نعمتیں، رزق کے ڈھیر، دولت، کوٹھیاں، بنگلے، نعمتیں. میں سوچتا رہا یہ کیسے ہوئے، کیسے ہوئے، کیسے ہوئے. پھر میرے دل میں ایک بات آئی، اللہ نے ڈالی، میں سورا سفر سوچتا ہی رہتا ہوں، اللہ کے خزانوں سے لینے کے گر سوچتا رہتا ہوں اللہ کے. اچھا پھر وہ جو سوچیں ہوتی ہیں نا، میری چاہت یہ ہے کہ وہ آپ تک پہنچ جائیں. تو ہماری خاندانی عمریں چھوٹی ہیں، خاندانی عمریں بھی ہوتی ہیں، میرے والد صاحب 58 میں چلے گئے، باقی کتنا بچا، میرا بھی باقی کتنا بچا. تو یہ میرے جی میں ہے کہ جو کچھ میرے پاس بڑوں کی طرف سے ملا ہے، وہ اللہ کی مخلوق تک پہنچے، اور پہنچے بھی ایسے جس کے اوپر کوئی شرک اور بدعت کا داغ نہ ہو، شرک اور بدعت کا داغ نہ ہو, داغ نہ ہو. اور کوئی قبر پہ آ کے میری ٹھوکر نہ مارے. ظالم خود بھی شرک اور بدعت اور ظلمتوں کی راہوں پہ چلا, ہمیں بھی ان راہوں پہ چلا کے مر گیا, اور کوئی میری قبر پہ آ کے یہ کہہ دے مولا یہ وہ شخص تھا جس نے تیری محبت کی, تیرے حبیب کی, آل و اصحاب کی راہوں پہ لگایا تھا, اے اللہ اس کو معاف کر دے, اس کی مغفرت کر دے, اس کی قبر کو ٹھنڈا کر دے. کوشش ہے, ایک امید ہے. شاہان چیز عجب شاہان, جب شاہان چاہے عجب گر بنوازن دے قدارا. مورا شاہوں کو جو نوازتا ہے بادشاہ تو کون سی عجیب چیز ہے. بادشاہوں کا کام ہی شاہوں کو, شاہوں کا کام ہی گداؤں کو نوازنا ہے. اصل میں بات یہ ہے جتنے بھی اولیاء ہیں صالحین ہیں ان سب کے اندر استغفار اور ندامت ملتی ہے. میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا, ایک شخص نے مجھے دی, امریکہ میں وہ برلن یونیورسٹی کا بہت بڑا پروفیسر ہے, اس نے اچ کے اوپر پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ کی. اس نے مجھے ایک کتاب دی, چھوٹی سی کتاب چھپی ہے امریکہ میں, وہاں اچ کے بارے میں, سینٹرل ایشیا کا یہ نظام ہے اس پہ. اس نے وہ مجھے کتاب دی تو اس کتاب کے اندر میں نے ایک چیز پڑھی تو مجھے راز سارا سمجھ آ گیا, اور وہ راز میں آپ کو بتاتا ہوں. میں بڑا گھوما اس راز کے لیے, گھومتے 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 وہ سونا بنانے کا نسخہ مجھے آ گیا, میرے ہاتھ آ گیا. اب وہ سونا اور ہیرے بنانے کا نسخہ میں آپ کو دیتا ہوں. اس راز میں, اچھا یہ راز میں نے کئی کتابوں میں پڑھا, وہاں بھی پڑھا. وہ راز یہ ہے کہ ان کے بڑے جو بزرگ تھے, وہ اپنے اوراد اور وظائف میں رب اغفر, وہاں صرف اتنا لکھا ہوا ہے, رب اغفر کو بہت توجہ دیتے تھے. اور معلوم ہوا جن کی نسلوں میں رب اغفر آتا ہے, عزت دولت وقار رحمت رحمت رحمان روحانیت اور اطاعت اور بڑی بڑی تہجدیں اور سجدے, اور کہوں وہ تنہائیوں کی پاکیزگیاں ہوں, وہ شرمگاہوں کی پاکیزگیاں ہوں, ان کی نسلوں کے لیے رب اغفر کی وجہ سے رب قلم پھیر دیتا ہے. جاؤ میں نے ان کی 7 نسلوں کو دیا, نہیں 14 نسلوں کو دیا, نہیں 21 نسلوں کو دیا, نہیں 41 نسلوں کو دیا, نہیں نہیں میری رحمت اتنی وسیع ہے, میں نے ان کی موت نہیں بلکہ قیامت کی پہلی صبح تک کی ساری نسلوں کو لیے, دنیا آخرت کی ساری دنیا, کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرت حسنتم وقنا عذاب النار. میں نے ان کی نسلوں کے لیے دنیا بھی بہترین کر دی اور آخرت بھی بہترین کر دی. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ضروری نہیں آج تو دولت مند ہے اور تیری نسلیں بھی دولت مند رہیں, ضروری نہیں تو آج دولت مند ہے اور تیری نسلیں بھی دولت مند رہیں, ضروری نہیں. کیسے ضروری؟ ہاں کسی کو زوال دیکھا, کسی کو عروج دیکھا. آپ کا سمندر ہر 13 اور 14 اور 15 کو, 13 14 اور 15 کو ایک پیغام دیتا ہے, ایک پیغام دیتا ہے. ہاں سمندر کی موجیں, اس کا سنسناتا ہوا پانی اور اس کی ابھرتی ہوئی لہریں ایک پیغام دیتے ہیں. آپ کے ہاں تو بہت تھوڑا ہے. یہ جو 3 ایام ہیں جن میں ایام 20 ہوتا ہے, اس میں تو پوری دنیا میں طوفان آ جاتے ہیں. آپ کے ہاں تو بہت تھوڑی ہلچل مچتی ہے. جو یہاں سمندر کے کنارے آپ کے بستی ہے, میں ان لوگوں سے پوچھتا رہتا ہوں, ڈیفنس کے نام پہ جو بستی ہے, میں ان لوگوں سے پوچھتا رہتا ہوں کہ طوفان بتایا کرے مجھے سمندر کا 13 14 اور 15 کو. اور یاد رکھیے گا, پوری سائنس کی ریسرچ ہے. یہ بات مجھے ایک ڈی آئی جی نے بتائی, بڑا لٹریری آدمی ہے, بہت بڑی اس کے پاس لائبریری ہے. اس وقت وہ ڈیفنس فیز 8 میں رہتا ہے لاہور میں, شریف آدمی ہے, بہت لٹریری آدمی, ریسرچ والا. مجھے کہنے لگا کہ چونکہ ہمارا سبجیکٹ کرائم کا, جرائم کا ہے, تو میں نے اس پہ ریسرچ کی ہے. اور پھر وہ ریسرچ مجھے باہر کی دکھائی, بہت ساری ریسرچیں دکھائی, اور وہ ریسرچ یہ دکھائی کہ پوری دنیا میں ریسرچ کی ہے کہ ان 3 دنوں میں پوری دنیا میں قتل, غارت, ڈاکے, خون ریزی, قاتلانہ حملے ان 3 دنوں میں زیادہ ہوتے ہیں. کون سے دنوں میں؟ 13 14 اور 15 میں. اور قدرت کا نظام دیکھیں, یہ جو فسٹ کرواتے ہیں جو آج کل خون نکالنے کے لیے یہ کپس ہیں, کیا کہتے ہیں انہیں, حجامہ. یہ حجامہ کا نظام ہماری تاریخ اپنا ہماری طب کی کتابوں میں بھی اور ہماری طب نبوی کی کتابوں میں بھی اور ہماری حدیث کی کتابوں میں بھی سب سے بہترین ایام حجامہ کے یہ 13, 14 اور 15 ہیں. دوسرے لفظوں میں وہ کھولتا ہوا خون جو لوگوں کو قتل کرا دیتا ہے وہ نکال دے ذرا, وہ کھولتا ہوا خون جو لوگوں کو تکلیف دے, جو انسانیت کو تکلیف دے, وہ انسانیت مسلمان ہے یا کافر ہے, وہ کھولتا ہوا خون اس کا ذرا نکال دے, اس کو ذرا فریش کر دے. اور پھر شریعت کیا کہتی ہے, وہ کھولتا ہوا خون جو شہوت کی شکل میں یا شرارت کی شکل میں یا قتل و غارت کی شکل میں, اس کھولتے ہوئے خون کے لیے اس کو روزے کہے رکھ. ایام 20 کے روزے ہیں, 13 کا روزہ 14 کا روزہ اور 15 کا روزہ. شریعت کا نظام کیسا پاکیزہ ہے کہ پوری دنیا کی سائنس کہتی ہے کہ ان 3 دنوں میں خیال کرنا جرائم زیادہ ہوں گے, اور ان 3 دنوں میں سمندر موجوں پہ ہوتا ہے, ان 3 دنوں میں قمری نظام متغیر ہوتا ہے. اب میں ان 3 دنوں کو لے کے بیٹھوں تو پر بہت دیر لگ جائے گی, کیونکہ میں نے ان 3 دنوں میں بہت ریسرچ کی ہے کہ ایام 20 کے روزے ان کا تعلق جرائم کے ساتھ, شرارت کے ساتھ, جادو کے ساتھ, جنات کے ساتھ, ایام 20 کے روزے ان کا تعلق رزق کے ساتھ, بخت کے ساتھ, نصیب کے ساتھ, برکت کے ساتھ, تعلق کے ساتھ, ایام 20 کے روزے ان کا تعلق سورت فاتحہ کے ساتھ اور دن کے روزے اور رات کے جاگنے کے ساتھ, بہت گہرا ہے, بہت گہرا ہے. انوکھی اس کے اندر راز ہیں, داستانیں ہیں, اور شریعت کا خیر کا نظام ہے جو سمجھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ مولا تو ایسا کریم ہے کہ تیرے حبیب کی ایک ایک ادا اور ایک ایک سنت کے اندر انسانیت کے لیے خیر, برکت, راحت, رحمت, خوشیاں, کامیابیاں ہی کامیابیاں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. بات ختم نہ کر دے, تھک گیا ہوں میں. کتنی دیر ہو گئی ہوگی اندازہ, 2.5 گھنٹے کہہ رہے ہیں, کوئی 2.5 گھنٹے کہہ رہے ہیں, 2.5 گھنٹے ہو گئے ہیں, 2.5 گھنٹے. چلو ابھی یاروں سے باتیں کرتے ہیں, یار باقی, محفل باقی, باتیں کریں. اب ذرا طب کی دنیا پہ آتے ہیں, سنو ذرا طب کے ٹوٹکے, اور روزے ایسے شاندار کمال ہے. اب طب کے ٹوٹکے سنیں. اب اگلا جو چیپٹر شروع ہو رہا ہے یہ طب کی دنیا کا شروع ہو رہا ہے. باقی وہ رب پھر آپ کو یاد ہو گئی, بار بار اس لیے دہراتا ہوں کہ یاد ہو جائے. اور وہ زندگی عقیقہ, فطرانہ اور ڈبا ہیں, ڈبا پیر یاد ہو گیا, ٹھیک ہے. اللہ کے لیے خرچ کرنے میں ہاتھ ایسے تو نہیں ہوں گے, حضرت آپ کا مال ہے, آپ کا مال ہے, بس آپ کا. میں نے 200 روپے صدقہ, میں کہا ادھر آ مجھے پرس مجھے دے, میں پھر صدقہ کرتا ہوں. اب سنیے ذرا, رات کی بات ہے, میں بیٹھا ہوا تھا حیدرآباد میں تھا. میں کل اندرون سندھ میں تھا, میں رات حیدرآباد میں نے گزاری. تو میں نے اپنے دوستوں سے پوچھا, ہاں بھائی بتاؤ آپ کو کیا فائدہ ہوا. میرے ایک دوست مجھے کہنے لگے کہ میری عمر اس وقت 60 یا 65 سال بتائی. میرے پہلے ہڈیوں میں درد ہوتا تھا, میرے جوڑوں میں درد ہوتا تھا, میرے پٹھوں میں کھچاؤ ہوتا تھا, میری طبیعت میں بیزاری ہوتی تھی, جسم تھکا رہتا تھا. جب سے آپ نے تلبینہ بتایا ہے, میں نے جب سے استعمال کیا ہے, میں ایسا فٹ فاٹ ہو گیا ہوں کہ دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ میں 18 سال کا جوان ہو گیا ہوں. اب آپ طریقہ سن لیں ذرا غور سے. اچھا قدرت کا نظام دیکھیں, آج آپ لاہوریوں والا کام کیا آپ نے. اس نے کہا لاہوری کو اغوا کرنا ہو تو کیا کہیں, لاہوری کو اغوا کرنا ہو تو اسے کہیں کھابے پائے سری اور پٹھورے کھانے ہیں, کرے ہاں کرے آ جا. جب میں نے کہا نا کہ میں ٹوٹ کے بتاتا ہوں, ہلچل مچ گئی ایک دم. ایسے جو سوئے ہوئے تھے نا, جنہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ٹھنڈی ہوا میں سوئیں گے, وہ بھی اٹھ بیٹھے ہیں. یہ لاہوریوں والا کام کیا آپ نے, کراچی والے تو نہ ہوئے. یہ مطلب ہے کہ کھانے پینے کا نظام جو ہے, اس نے کہا تجھے جنت بھیجے یا جہنم بھیجے, کہنے لگا جہاں چار پیسے کا نفع وہیں بھیج دو. کہنے لگا تجھے دنیا میں سب سے اچھا بندہ کون سا لگتا ہے, کہنے لگا سچ بتاؤں, کہنے ہاں. کہا جو کہتا ہے نا ولیمے میں کھانا کھول دو, وہ مجھے سب سے اچھا بندہ لگتا ہے, مجھے سب سے اچھا بندہ وہی لگتا ہے. تلبینہ سنت ایک کھانا ہے طب نبوی کا. میں نے طب نبوی پہ تھوڑا سا کام کیا, میرے طب نبوی کی جو کتاب ہے وہ 2400 صفحات کی ہے. اب تک مارکیٹ میں 245 میری تالیفات کتابیں آ چکی ہیں. یہ بہت پرانا کام کیا تھا میں نے. تلبینہ کیا ہے؟ طریقہ میں آسان سا بتاتا ہوں. جس گھر میں تکلیف ہوتی تھی, موت واقع ہوتی تھی یا بیمار ہوتے تھے, میرے آقا فرماتے تھے اس گھر میں تلبینہ کی ہنڈیا چڑھوا دو, جو کا آٹا لے لیں. جو کا آٹا نہیں ملتا, جو کا دلیا لے لیں, پر ڈبے والا نہ لیجئے گا, دیسی لیجئے گا. اور اگر آپ کو میسر ہو تو گھر میں گرائنڈر میں خود جو لے کے خود پیس لیجئے گا, اور اس کا بور جو چھان ہے وہ جھاڑ لیجئے گا. بس جو تیار, ٹھیک ہے. جو کا آٹا یا جو کا دلیا 2 بڑے چمچ, 1 کپ پانی میں گھول لیجئے, اچھی طرح گھولیے. 2 کپ پانی گرم کریں, جب ابلے تو اس کو ڈالیں اور ہلائیں, بہت ہلائیں گے نہیں تو پھٹکیاں بن جائیں گی اور آپس میں جم جائے گا, مل جائے گا, پھر اس کو جدا کرنے میں پریشانی ہوتی ہے. خوب ہلائیں, خوب ہلائیں. پھر سنیے آخری دفعہ, 2 چمچ کس کے ہوں؟ جو کے آٹے کے یا دلیے کے, اور 1 کپ پانی, چھوٹا چھوٹا کپ پانی ہو چائے والا, اس میں خوب گھولیں. 2 کپ چائے والے پانی کے کسی پتیلے میں, کسی ہنڈیا میں ڈالیں, اور کسی پتیلی میں ڈال کے اس کو خوب گرم کریں, اور یہ گھلا ہوا پانی اس میں ڈال دیجئے, خوب مکس کیجئے, اور 2 کپ دودھ کے ڈالیں, پھر مکس کریں. یہ صرف 5-10 منٹ لگتے ہیں سارے. اور اس کے بعد اس میں میٹھا شہد کا ڈالیں, اور اگر آپ میٹھا استعمال نہیں کرتے تو نہ ڈالیں. شہد میسر نہیں تو ایک منت ہے آپ سے, چینی سے نکل آئیں. چینی سے میں گڑ منگواتا ہوں 4 صدی سے, یا ایسے گاؤں سے جو بالکل ایسا گڑ ہو جو بلالی گڑ ہو. بلالی گڑ سنا ہے ہم نے؟ جس کی شکل حضرت بلال جیسی ہے رضی اللہ تعالی. ڈارک براؤن گڑ, جتنا سفید شکر گڑ ہوتا جائے گا اتنا زہر کیمیکل زیادہ شامل ہوں گے. پھر شکر پتہ میں کیسے بناتا ہوں, ہون دستے میں وہی گڑ, میں نے موٹی چھلنی لی ہوئی ہے, ہون گڑنے کوٹ کے اس میں سے نکال لیتا ہوں, وہی شکر بن جاتی. ڈارک براؤن شوگر اور گڑ استعمال کریں. اور اگر کھانے کے بعد گڑ کے فائدے بتانا شروع کر دو تو آپ کہیں گے حکیم طارق تجھے ہی گڑ بنا کے کھا جائیں گے. کھانے کے بعد گڑ, ایک بابا مجھے ملا, بابا رنگڑ, بابا رنگڑ, کوئی رنگڑ بیٹھا ہے ہاتھ کھڑے کریں, کتنے رنگڑ بیٹھے ہیں؟ ایک یہ بیٹھا ہے زندہ باد. ایک رنگڑ بابا ملا مجھے, مجھے کہنے لگا حکیم جی میں بیٹوں سے کہوں, پھر بڑی ساری گالی دی, بڑی ساری, 1 من 23 کلو کی, میں بیٹوں سے کہوں میری شادی کر دو, ایسی دانت پیس کے. اور بیٹوں کو اپنی پڑی, ارے وہ پھر بیوی کو گالی دی, وہ 12 سال ہو گئے مر گئی. اور بیٹے کہیں بابا تو کیا کرے, اور میں کہوں میں کھانے کے بعد گڑ کھاؤں, بس آگے ڈیش ڈیش ڈیش. میں ان سے کہوں میری شادی کر دو, یہ شادی نہ کریں, میری زمین پہ 3-4 گالیاں اور دیتا جا رہا تھا, میری زمین پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے ظالموں نے. میری تلبینہ, اس تلبینہ کو نا آپ اس کو چاہیں فریج میں رکھ دیں ٹھنڈا کر کے, آپ چاہیں کورے برتن میں ڈال کے
اس کو صبح بر ناشتہ اس کا کریں, پھر کمال دیکھیں کہاں جاتا ہے. جس کے گردے فیل ہو چکے ہوں اس کے فائدے سنتے جائیے, جو میرے پاس اس کے مشاہدے اور فائدے ہیں. تلبینہ بنانے کا طریقہ سیکھ لیا نا اللہ والو, دو چمچ سادہ پانی میں گھولا کپ میں, دو کپ پانی کے گرم کی اس میں ڈالا گھولا, اس میں دو دودھ کے کپ ڈالے, خوب پکایا اور پکانے کے بعد حسب ضرورت میٹھا شہد کا یا شکر کا ڈالا اور دوائی اور غذا اور ٹانک تیار. ٹھیک ہے, اور کراچی کا ہر بندہ بیٹھا ہے کھانے کو بے قرار. اب اس کے فائدے سنیے, اس کو نہار منہ کھائیں, سارا دن میں کسی وقت بھی کھا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں, لیکن جو اگر نہار منہ کھائیں گے اس کا فائدہ زیادہ ہوگا. ناشتے میں اپنی نسلوں کو کھلائیں. جس کے گردے فیل ہو گئے ہوں اور کریٹینن زیادہ ہو, یوریا زیادہ ہو اور اس کا پوٹاشیم ان بیلنس ہو اور اس کے ڈائلسس ہو رہے ہوں, اس کو یہ غذا کھلائیں. حیرت انگیز طور پہ جس کے سپرم مورٹیلٹی کم ہو, جس کو عام سادہ زبان میں کہتے ہیں جراثیم کم ہے اور اولاد پیدا کرنے کے مرد کے قابل نہیں ہے, اس کو مستقل چند ہفتے چند مہینے یہ کھلائیں. جو ڈسک کے کمر کے مسئلوں میں مبتلا ہیں, جوڑوں کا درد ان کو عاجز کر چکا ہے, اور جن کے اعصاب تھکے رہتے ہیں دفتری کاموں سے, زندگی کی ٹینشن سے, وہ اس کو اپنے ناشتے کا حصہ بنائیں اور زندگی کی فریشنس دیکھیں, ان کی عقل دنگ رہ جائے گی. یہ نبوی غذا ہے, نبوی غذا. یہ صحابہ کی غذا ہے, یہ اہل بیت کی غذا ہے, یہ اولیاء محدثین مفسرین کی غذا ہے, یہ نیک اللہ کے بندوں کی غذا ہے جو روز تین تین سو پانچ پانچ سو رکعت نماز نفل پڑھتے تھے, جو ساری رات اللہ کا قرآن پڑھتے تھے, جو ایک وضو سے فجر اور اسی وضو سے عشاء اور اسی سے عشاء اور اسی سے وضو فجر پڑھتے تھے, جن کو ایک رات میں ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیتے تھے, یہ ان ہستیوں کی غذا ہے. یہ اس طارق بن زیاد کی غذا ہے, یہ اس خالد بن ولید کی غذا ہے, یہ ان لوگوں فاتحین کی غذا ہے جنہوں نے اسلام کے جھنڈے گاڑے, وہ ان مخلصین کی غذا ہے جنہوں نے زندگی میں امت کے لیے خیریں چنی اور خیریں چھوڑی, یہ ان اسلام کے غازیوں کی غذا ہے جنہوں نے جن کا نام لے کے آج ہم فخر سے سر بلند کرتے ہیں. تلبینہ, تلبیہ نہیں, تلبیہ تو کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک کو, یہ ہے تلبینہ. اگلا فائدہ سنیں, جس کو پرانی بواسیر قبض ہو, کھانا پینا ہضم نہ ہوتا ہو, گیس تبخیر بادی ہو, اگر اس کو نیم گرم کھا سکیں, تازہ پکا ہوا تو فریش ہی فریش لاجواب ہے, اگر نیم گرم نہیں کھا سکتے ٹھنڈا کر کے کھا لے. جس کے معدے کا نظام متاثر ہو, بڑا زبردست ہے, جس کے چہرے پہ فریشنس نہ ہو اور وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا ہو اور اس کا جسم کے اعضاء ساتھ دینا چھوڑ گئے ہوں, اور جس کے گھر میں میاں بیوی کا جھگڑا رہتا ہو ڈیش ڈیش, وہ ضرور استعمال کریں, اور جس کی جوانی طاقتیں قوتیں کمزور ہو گئے ہوں, جس کی یادداشت ختم ہو گئی ہو اور جس کی میموری ختم ہو گئی ہو, اعصاب کمزور اور ساتھ چھوڑ گئے ہوں, تلبینہ زندگی کا ساتھی ہے, نبوی غذا ہے. جو وہ تھا جس کی جو کی روٹی سے حیدر کرار اور ابو تراب اور امیر المومنین حضرت علی المرتضی سارے کہو رضی اللہ تعالی عنہ, حسنین شریفین کے بابا, انہوں نے اور خیبر کے مرحب کے اندر سے تلوار چیرتی نکل گئی تھی کہ اس کی زرہ کو کاٹ دیا تھا, ان کی طاقتوں کے ساتھ, روحانی طاقتوں کے ساتھ, غذائی طاقتیں, جو تھا جو. تلبینہ کو اپنی زندگی کا ساتھی بنائیں. تلبینہ غذا ہے, تلبینہ دوا ہے, تلبینہ شفا ہے, تلبینہ نبوی تحفہ ہے, تلبینہ نبوی عطا ہے, تلبینہ خیر و برکت کا ایک دروازہ ہے. بالکل آسان, یہ کوئی مشکل نسخہ ہے, کوئی ایسا ہے کہ جس میں کوئی پیسہ زیادہ لگتا ہو, اچھا بنانا مشکل ہو, میں آپ کو طبی ٹوٹکے دے رہا ہوں, ذرا سنبھل کے بیٹھیے گا, ہے کوئی؟ اچھا جو دولت مند بیٹھے ہیں ان کے لیے اس میں ایک اضافہ کر رہا ہوں, صحیح زعفران, سچا زعفران لے کے نا جس وقت کھانے لگے اوپر زعفران چھڑک لیں,
تھوڑا سا چٹکی بھر، موٹی بڑی چٹکی، چھوٹی چٹکی، تو ان کو اور فائدہ ہوگا. حدیث میں زعفران نہیں ملتا، یہ وضاحت کر دو. حدیث میں تو اتنا ہی تلبینہ ملتا ہے، یہ میں اپنی طبی تجربات و مشاہدات کی بنیاد پہ عرض کر رہا ہوں. اس میں زعفران ملانا چاہیں تو ملا سکتے ہیں، ورنہ یہی اکیلا تلبینہ. اس کے اندر ایک اور طاقت مجھے یاد آئی جو میں نے ریسرچ کی ہے. اس وقت کستوری اور مشک، کستوری مشک ایک ہی چیز ہے، اور امبر سب سے مہنگے ترین اجزاء ہیں، لاکھوں روپے تولا. کستوری تاریخ انسانیت میں ہمیشہ سونے کا ڈبل رہی، سونا 50,000 روپے تو کستوری 1,00,000 روپے. اور ایک اور روایت یہ ہے جو اس میں میں روایت سے مراد یعنی فقہا کی روایت، حدیث کی نہیں، وضاحت کر دو. ایک اور روایت یہ ہے کہ کستوری ہمیشہ 4 گنا زیادہ رہی، سونا 50,000 روپے، کستوری 2,50,000 روپے تولا. امبر بھی ہمیشہ مہنگا رہا، آج بھی مہنگا ہے. میں اپنی بعض دواؤں میں ڈالتا ہوں تو اپنی نگرانی میں پسوا کے ڈالتا ہوں، کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے، معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. تو یہ کستوری اور امبر کی جو طاقت ہوتی ہے وہ ساری تلبینہ میں موجود ہے. آپ کہیں کہ میں 2,50,000 روپے تولا، حکیم طارق، بچوں کی روٹی کرنی ہے، کچھ تو خیال کر، اور امبر کہاں سے لے آؤں اور کستوری کہاں سے لے آؤں. کہنے لگا میرے پاس ایک بڑا زبردست نسخہ ہے، اگر وہ ہو جائے نا، میں کہتا ہوں تیری ساری بیماریاں ختم ہو جائیں. کہنے جلدی بتا. کہا کہ بس صرف شیر کی کان کی میل لانی ہے، ہائے، اور اس کی مونچھ کا ایک بال لانا ہے. شیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے مراقبے میں، خوشو خوشو میں. اس نے کہا السلام علیکم. میں نے کہا کیا کہتا ہے؟ میری لین لگی ہوئی ہے. اس نے کہا جناب آپ کے کان کی تھوڑی سی میل لینی ہے. حکیم طارق نے کہا، اسے کہا آ کے خود نکال لے. کان کی تھوڑی سی میل لینی ہے، بڑے کام کی آتی ہے. اور اس نے، چلو بےچارہ ہمدرد تھا، اس نے کان یوں کیا، اس نے میل نکال. انہوں نے کہا بس اب جا، میری تنہائیوں میں مخل نہ ہو، میں نے اب توبہ کر لیا شکار سے، بوڑھا شیر بن گیا ہوں. انہوں نے کہا جناب ایک مونچھ کا بال بھی لینا ہے. تو کیا یہ ممکن ہے؟ امت کے لیے ایسی چیزیں بتاؤں جو ممکن ہو؟ امت کے لیے آسانیاں بتائیں، آسانیاں بتائیں. امت کو کیوں مشکل میں ڈالا ہوا ہے؟ ایک تو تلبینہ سے اپنی دوستی لگائیں. آج کے بعد لگا لی، لگا دی. ایک اور چیز عرض کروں گا، ایک اور چیز. وہ بظاہر چھوٹا سا ٹوٹکا ہے بظاہر، لیکن اس کی تاثیر میں نے اپنے بار بار کے مشاہدے میں، بار بار کے تجربے میں بہت پائی ہے، بہت پائی ہے. پچھلے دنوں میرا ایک درس تھا جس میں میں نے سورۃ الکافرون کا ناک میں لگانے کو کہا، سورۃ الکافرون کا تیل. کس نے سنا ہاتھ کھڑا کرے؟ تو بہت سارے بیٹھے ہیں. تو اچھا ٹھیک ہے، ایک میں ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں بڑا زبردست. میں نے جس دن سے وہ درس پہ نیٹ پہ پہنچا ہے نا، غالباً اگلے دن وہ ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے، لائیو اسی وقت سنا جاتا ہے جیسے یہ سنا جا رہا ہے پوری دنیا میں اللہ کے فضل سے. تو میں نے جس دن وہ کیا، اس کا اتنا ریزلٹ، آؤٹ پٹ اتنا ریزلٹ، اتنا کہ گمان سے زیادہ. آپ یہ بتائیں، جتنا بڑا شہر اتنی زیادہ آلودگی یا تھوڑی آلودگی؟ زیادہ ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ اور آپ کی آلودگی ساری بیماریوں کی جڑ ہے. اور آلودگی کہاں سے جاتی ہے؟ آپ کی ناک سے جاتی ہے. اور ساری سائنس کہتی ہے کہ ناک کے، میں یہ مختصر بیان کروں گا، وہ تو میرا درس تھا پورا اسی سبجیکٹ میں. ساری سائنس کہتی ہے کہ ہماری بیماریوں کی وجہ ناک ہے، اور ناک کے اندر کی آلودگی ہے. ساری سائنس یہ کہتی ہے. اچھا، اور اسلام کیا کہتا ہے؟ میں ایک مضبوط حدیث، میرے پاس روایت ہے کہ شیطان رات کو انسان کے نتھنوں کے اندر قیام کرتا ہے. کیوں جی؟ یہ حدیث پڑھی کسی نے؟ جس نے پڑھی ہاتھ کھڑا کرے. یہ دیکھیں، اب اس حدیث کو میں جب میں اس حدیث میں بڑا کھویا ہوں، میں نے کہا یا اللہ یہ کیسے ہوتا ہوگا، اللہ مجھ پہ کھول دے. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مجھے سمجھ نہیں آتی، پھر میں اللہ سے مانگتا رہتا ہوں، اللہ بڑا کریم ہے، میرے سامنے کھول دیتا ہے. ہوا یہ کہ ایک صاحب کو میں نے ایک عمل بتایا، میں لمبی چوڑی بات ہے، یا علیم علمنی، یا خبیر اخبرنی، یا وہاب حبلی من اسرار الدنیا والآخرہ. یہ استخارے کا بڑا بہترین عمل ہے. اس نے دیکھا کہ ناک ہے ناک، اور میرے ناک میں چمگادر چپکے ہوئے ہیں. چمگادر الٹے چپکتے ہیں نا، الٹے چمگادر چھوٹے چھوٹے چپکے ہوئے ہیں. تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ چمگادر بیٹھ اور پیشاب کرتے ہیں، اور وہ بیٹھ اور پیشاب میری سانسوں کے ذریعے میرے اندر جا رہی ہیں. سمجھ گئے نہیں سمجھے؟ اب حدیث آئی مجھے سمجھ کہ شیاطین اندر جو ہے قیام کرتے ہیں، اور وہ بیماریوں کا، اب جن کے بیٹھ اور پیشاب اور ان کی سانسوں کی زہریں میرے ناک میں جائیں گی اور ناک سے جسم میں جائیں گی، کیا میں صحت مند رہوں گا یا بیمار رہوں؟ اب اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے، ایک کام کر لیں، تیل لے لیں، اس پہ ایک بار پڑھ لیں سورت قل یا ایھا الکافرون 1001 دفعہ، چند دوست مل کے پڑھ لیں، مسجد والے آپس میں بیٹھے ہیں 8-10، ایک ہی تیل پڑھ کے اس کو بانٹ لیں، محلے والے ایک ہی تیل پڑھ کے اس کو بانٹ لیں، سوسائٹی والے، گھر والے ایک ہی تیل پڑھ کے، ایک ہی نشست میں پڑھ لیں 1001 بار. کیا پڑھنا ہے؟ سورت الکافرون، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اول آخر 3 بار، 7 بار، 9 بار درود ابراہیمی تیل پہ پڑھ لیجئے. اب اس تیل کو ناک میں سوتے ہوئے ایسی چھوٹی انگلی کے ساتھ لگائیں اور سو جائیں. اس کے فائدے سنیں، آپ حیران ہو جائیں گے. کوئی دنیا کا لا علاج سے لا علاج مریض ہے، ہیپٹائٹس کا، کینسر کا، جوڑوں کا، نچلا دھڑ ختم ہو گیا، یا دل کے وال، جگر، میدا، اعصاب، حیرت انگیز ٹھیک ہوتا ہے جو کوئی مرض میں مبتلا. اچھا، جس کو خوراٹے آتے ہیں اور رکتے نہیں، ختم ہو جاتے ہیں. جس کی ناک کی ہڈی بڑی ہوئی ہے، نزلہ پرانا دائمی ہے، ختم ہو جاتا ہے. جس کو پرسکون نیند نہیں آتی، پرسکون نیند آتی ہے. جس کو رات کو جھٹکے لگتے ہیں، جھٹکے ختم. جس کو برے خواب آتے ہیں، برے خواب ختم. جس کی نیند ایسی ہے کہ دماغ جاگتا ہے، جسم سوتا ہے، اس کا جسم ایسا ڈیپ سلیپ چلا جائے گا کہ صبح اٹھے گا بہترین. اور جو سن کو 20 گھنٹے 8 گھنٹے نیند کر کے بھی صبح فریش نہیں اٹھتے، ان کے لاجواب. اور جسمانی فائدے بے شمار، روحانی فائدے یہ ہیں: نیکی کا دھیان، روحانیت کا دھیان، اللہ کی ذات کا تعلق کا دھیان، نظروں کی حفاظت، تنہائیوں کی حفاظت، شرمگاہوں کی حفاظت، سجدوں میں دل لگے گا، دعاؤں میں دل بٹے گا، اعمال میں دل لگے گا، ایمانت، امانت، دیانتداری، اخلاق اور مخلوق کے لیے رواداری کے انوکھے دروازے کھل جاتے ہیں ناک میں اس تیل کے لگانے کے. کوئی مشکل عمل ہے؟ کوئی مشکل عمل ہے؟ اللہ پاک ہماری حاضری کو اب درود شریف پڑھیں، دعا کراتے ہیں. کیوں جی، کتابیں پہلے بانٹیں گے یا بعد میں؟ دعا کا وقت ہے، بڑا اہم وقت ہے، بہت خصوصی وقت ہے. کتنی دیر بات ہوئی آج ہماری؟ ہاں جی، 3 گھنٹے 5 منٹ بات ہوئی. ابھی خصوصی دعا کا وقت ہے، مکھن نکلنے کا وقت اب ہے. جتنا دھیان سے، جتنا توجہ سے، جتنا درد سے، کہیں ایسا نہ ہو 120 کی کتاب کی خاطر دعا کے وقت میں ہمارا نسخہ اور ہمارا حصہ نہ ختم ہو جائے. خیال کرنا، بڑا نازک وقت ہے، امتحان بھی ہے کہ کتاب میں پتہ نہیں کیا ہوگا. چلو ہم کتاب لے لیں، مفت بٹ رہی. اور جو اللہ کی رحمت ہے، جس کے اندر لاکھوں کتابیں، لاکھوں رزق، لاکھوں رحمتیں، لاکھوں کروڑوں عزتیں، خیال کرنا اس دعا کے لمحے کو ضائع نہ کر بیٹھنا، اس دعا کے لمحے کو ضائع نہ کر بیٹھنا. دعا کریں: یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا ذل قوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام. مولا پوری امت کو کامل ایمان دے دے، کامل ہدایت دے دے، کامل برکت اور عافیت دے دے، دل کی دنیا بدل دے، من کی دنیا بدل دے، جذبوں کی دنیا بدل دے. اپنے نام کی برکتیں عطا فرما، اپنے نام کی خیریں عطا فرما. کتنے مجمع میں مجبور لوگ بیٹھے ہیں مولا، مسافر اور پردیسی بیٹھے ہیں آقا، ان میں کسی کی آمین کو قبول نہ، مولا سب کی قبول فرما، سب کی قبولیت پہ مہر لگا اور سب پہ اپنی رحمت نچھاور فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہ یہ میں ہم اس لیے کہہ رہے، اگر ہمارے بڑوں میں سے کسی نے کوئی خطا گناہ کیا ہو اور تیری نظر ناراضگی لعنت کی شکل میں ہماری طرف یا ہماری نسلوں کی طرف منتقل ہو رہی ہو، مولا بڑوں کی طرف سے ہم معافی مانگتے ہیں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. مولا پھر معافی مانگتے ہیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ رحمت کے دروازے کھول دے، عطا کے دروازے کھول دے، شفقت کے دروازے کھول دے، اپنے فضل کے دروازے کھول دے. بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما. بے درد کو مولا بے گھر کو گھر دے دے، بے در کو در دے دے. اے اللہ جن کی ضرورتیں ہیں غیب سے پوری فرما، مشکلات حل فرما، پریشانیاں دور فرما، ذلت کی راہوں سے نکال دے، عزت کی راہیں عطا فرما، عافیت کے دروازے کھول دے، سخی برکت کے دروازے کھول دے، سخی رحم کے دروازے کھول دے. یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما. کبھی تیرے خزانوں سے مولا ہم نے بس جی بھر کے مانگا ہی نہیں، اور تو نے ہمیشہ دیا، ہمیشہ دیا اور جی بھر کے دیا. آج بھی دنیا آخرت کی خیریں مانگتے ہیں، ہمیں عطا فرما. اے سخی آقا ہمارے اس محفل میں بچے بھی ہیں، مولا تو بچوں کی وجہ سے تو عذاب ہی ٹال دیتا ہے، تو بچوں کی وجہ سے کھجوروں سے نیچے اترا ہوا عذاب ٹال دیتا ہے. اے اللہ توبہ کرنے والے جوان ہیں اور سفید بالوں والے بوڑھے ہیں، کسی کے طفیل ہماری دعائیں قبول کر دے، ہماری ضرورتیں پوری کر دے، اس امت کی مشکلیں حل فرما. پوری امت میں ہدایت کی ہوائیں چلا، برکت کی ہوائیں چلا، عافیت کی ہوائیں چلا. دجالی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، دجالی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، اور ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا دے دے، بے روزگاروں کو رزق دے دے، بے گھروں کو گھر دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے، ذلتوں سے نکال کے عزتیں عطا فرما. مولا قرض داروں کے قرضے دور کر دے، جنہوں نے اپنی ضرورتوں کے لیے کہا چاہا لکھا، ان کی ضرورتیں پوری فرما، ان کی مشکلیں حل فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما. بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما. در در کا بھکاری نہ بنا، بس اپنے در کا محتاج بنا. علت ذلت اور قلت سے بچا، علت ذلت اور قلت سے بچا. بس نسلوں کی حفاظت فرما، خیروں کو مقدر فرما، عافیتوں کو مقدر فرما. یا اللہ ہمارے آئندہ انشاء اللہ تعالی آنے والے اکتوبر کے درس کو قبول فرما اور اس میں خیروں کو مزین فرما، اور ہمیں حاضری کی بار بار توفیق عطا فرما. وصلی اللہ علی کریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین. آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.